أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. سورہ فاتحہ کا دعویٰ التوحید الخالص للہ وحدہ اور اس پر اللہ کے اسماء پانچ ظاہراً اور پانچ مضمراً پیش کیے گئے ہیں. یہ دعویٰ الحمدللہ میں ہے یا ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ہے یا اہدنا الصراط المستقیم میں ہے. کیونکہ سورت جامع ہے اس لیے دعویٰ متنوع ہے. سورت کا خلاصہ ہے التحمید والتمجید والتکبیر للہ تعالی. اور سورت میں دلائل عقلیہ ہے. سورت ممتاز ہے اللہ کے اسماء اشرف کے بیان میں اور سورت ممتاز ہے اللہ کے حمد کے ساتھ تصدر میں اور سورت ممتاز ہے کہ ان میں منعومین اور مبغوزین دونوں کا بیان موجود ہے. سورت کو اللہ نے ایک امتیاز دیا ہے کہ مسلمانوں کی زندگی کا حصہ ہے اور ان کی نماز کی ہر رکعت اس سے مزین اور محکم ہے خواہ حکمن ہو یا تحقیقن ہو. سورت ممتاز ہے کہ اس کی حیثیت اللہ تعالی کی توحید تفرید تمجید تکبیر کی بھی ہے اور سورت مقبول مناجات اور دعا ہے. سورہ فاتحہ مکی سورت تھی اور اس کے بعد قرآن کریم کی موجودہ ترتیب میں سورہ بقرہ مدنی سورت ہے. دونوں میں وجوہ ربط متعدد ہیں. مثلا مکہ مکرمہ میں پہلی سورت جو پوری نازل ہوئی سب سے پہلے وہ سورہ فاتحہ ہے. سورہ الگ کی پانچ آیات, مزمل کی چند آیتیں, مدثر کی, قلم کی, لیکن باقاعدہ سورت سورہ فاتحہ ہے. اور مدینہ منورہ میں سب سے پہلے بڑی سورت سورہ بقرہ ہے. اس سے پہلے 86 سورتیں نازل ہو چکی ہے اور یہ 87 سورت ہے. سورت فاتحہ میں اللہ تعالی کے محامد سے تصدر اور افتتاح ہے الحمدللہ رب العالمین. اور سورہ بقرہ میں اللہ تعالی کا کنہ نامعلوم ہونا حروف مقطعات کے ساتھ بیان ہوا ہے. یا یوں کہیے کہ فاتحہ مصدر ہے لفظ اللہ سے جس کا کنہ حکمت نامعلوم ہے. اور بقرہ ایسے حروف سے مصدر ہے الف لام میم جن کے معانی متعین حکمت الوہیت کے ساتھ نامعلوم رکھے گئے ہیں. سورہ فاتحہ میں اللہ تعالی کے حمد کا اعلان تھا. بقرہ کے اندر حمد کے مظاہر ہے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت, قرآن کریم کا نزول, تخلیق آدم، آدم کے لیے ملائک کا سجدہ، ابنائے آدم کے لیے نظام حیات، سورۃ فاتحہ میں اللہ تعالی کی ربوبیت کا بیان ہے رب العالمین. عام طور پر ربوبیت میں رزق اور ضروریات زندگی کا قوام سمجھا جاتا ہے. سورۃ بقرہ کے اندر نزول کتاب، نزول وحی، بعثت رسالت کے ساتھ ربوبیت کا مظاہرہ دکھایا گیا ہے. گویا رزق اور روٹی، کپڑا، مکان، پانی سے زیادہ ضرورت انسانی روح کی تربیت اور نشو نما ہے، اور وہ انبیاء علیہ السلام کی تشریف آوری سے ہے، قرآن کریم کے نزول سے ہے، وحی کے نزول سے ہے. سورہ فاتحہ میں اللہ کی دو صفات یک بعد دیگر ذکر ہوئے، الرحمن الرحیم. تو سورۃ بقرہ کے اندر دو عبادات ذکر کی گئی ہے، ایک بہت ہی اخص الصلاۃ اور دوسری ان سے ملخص الزکاۃ. سورۃ فاتحہ میں الرحمن کے اندر صفت عمومی کا بیان ہے اور الرحیم میں صفت خصوصی کا بیان ہے. تو سورۃ بقرہ میں وہ دو صفات قرآن کی بیان ہوئی، اول ہدل للمتقین اور ثانیاً ہدل للناس. سورہ فاتحہ میں مالک یوم الدین، قیامت کا بیان ہے. بقرہ میں اس پر تفریح ہے، وبالآخرت ہم یوقنون، قیامت کا یقین و ایمان ضروری ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کا مالک ہے؟ اس دن پر ایمان لے آؤ کہ وہ برحق ہے، اس میں حساب کتاب ہوگا. سورہ فاتحہ میں عبادت اور استعانت کا ذکر ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اور سورۃ بقرہ کے اندر ایمانیات بالتفصیل ہے، جو عبادات کا اصل ہے، یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرت ہم یوقنون. سورۃ فاتحہ میں دعا مانگی تھی صراط مستقیم کی، اور سورۃ بقرہ میں اعلان ہو گیا، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. واقعی ان کو ہدایت مل گئی اور یہ دونوں جہان میں کامیاب ہو گئے. سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ کے انعام یافتگان کا ذکر تھا، انعمت علیہم، اور سورۃ بقرہ کے اندر ان کے نام بڑھا دیے، مہتدون ھدی للمتقین، متقون، مؤمنون، مصلون، منفقون، موقنون، مہتدون، مفلحون. سورۃ فاتحہ میں اخیر میں دو ناپسندیدہ فرقوں کا ذکر تھا، مغزوبین یہود اور ضالین نصارہ، اور سورۃ بقرہ کے اندر دو ناپسندیدہ جماعتیں ذکر ہوئی ہے، ان الذین کفروا سے کفار مطلق، اور ومن الناس من یقول سے منافقین. وہاں مغزوبین اور ضالین ہیں اور یہاں کافرین اور منافقین. اس قسم کے ربوت اور تناسب دونوں صورتوں کا اظہر من الشمس ہے. سورۃ فاتحہ سورہ بقرہ کے اخیر تک موجود ہے، جیسے سورہ بقرہ کا آخر رکوع ہے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. تو اس لیے کہ سورۃ فاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین، حمد خوبی اللہ کے لیے ہے جو عالمین کے پالنے والے ہیں، تو وہاں بتا دیا اسی اللہ کے آسمان و زمین ہے. یہاں عبادت و استعانت کا ذکر ہے، وہاں ایمانیات کا ذکر ہے. آمن الرسول بما انزل الیک من ربی والمؤمنون، یہاں ایمان باللہ اور بالرسول کا ذکر ہے، وہاں پہ تفسیر ہے. مزید چیزیں ملائک و انبیاء و مرسلین ذکر ہو گئے. یہاں آخر میں بطور دعا کے آمین نازل ہوئی ہے، اور وہ مستقل دعا ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین. اس کے علاوہ بھی کچھ ربوط پائے جاتے ہیں. نزول کے اعتبار سے بقرہ 87 ہے، جو مدینہ منورہ میں سب سے پہلے نازل ہوئی ہے. خلاصہ مضمون جو سن لو، اور یہی وجہ ربط ہے فاتحہ کے ساتھ، کیونکہ وہ پوری نازل ہونے والی اول سورت مکہ معظمہ میں، اور یہ پوری نازل ہونے والی بڑی سورت مدینہ منورہ میں. دوسری وجہ یہ ہے تلخیص کی، کہ فاتحہ میں جو اجمال ہے بقرہ میں تفصیل ہے. بقرہ پورے قرآن کے مضامین کا اجمال ہے، اور اس اجمال کی فہرست سورہ فاتحہ ہے. سورت فاتحہ کی ابتدا میں ذات اور صفات کا ذکر ہے، بقرہ کے اوائل میں ذات کے علاوہ افعال کا ذکر ہے، جو کہ صفات کا مظہر ہے. وجہ ارتباط نمبر 4، سورہ فاتحہ میں الحمدللہ کا تذکرہ تھا، جن کی معرفت رب العالمین سے مالک یوم الدین تک صفات کے ذریعے بیان ہوئی، کیونکہ الوہیت کا کنہ نہ معلوم ہے. بقرہ میں الف لام میم کے اندر اس کی طرف اشارہ ہے کہ اسماء سے، صفات سے، افعال سے پہچانا جاتا ہے. ذات جل جلالہ جاننا ضروری نہیں ہے، ماننا ضروری، ایمان لانا ضروری ہے. اللہ اکبر. سورت بقرہ حروف مقطعات سے شروع ہے، الف لام میم، کیونکہ یہ ایک ایک کر کے پڑھا جاتا ہے. الف لام میم، حامیم، عین، سین، قاف، اس کو مقطعات کہتے ہیں، علیحدہ علیحدہ کر کے پڑھے جاتے ہیں، قطع تختی کے ساتھ. یہ علم کے دو میدان ہیں، ایک طلب ہے جاننا، اور ایک اطاعت ہے سر رکھنا. لفظ اللہ میں بھی اطاعت بکمال ہے، اور حروف مقطعات پر ایمان لانے میں، ان کے معنی و مطالب کے درپے نہ ہونے میں بھی سر تسلیم ہم کرنا ہے. اللہ اکبر. زمانہ جاہلیت میں ایک دستور تھا کہ جب بارش نہیں ہوتی تھی تو گائے کی دم کے ساتھ خوش گھاس باندھ لیتے تھے، اور اس کو آگ لگا دیتے تھے. جب گائے کی دم جلنے لگتی تھی اور وہ چلانگے مارتے ہوئے پریشان ہو جاتی، تو عرب کہتے تھے کہ اب بارش ضرور ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو گائے پر رحم آتا ہے. یوں ان کے ہاں بھی گاؤ پرستی شروع ہو گئی تھی، جس طرح ہندوستان کے ہندوؤں کے ہاں گائے کا پوجا ہے. اس مناسبت سے سورت کا نام البقرہ ہے. بعض لوگوں کا خیال ہے کہ کسی سورت کو بقرہ، نمل، عنکبوت نہ کہا جائے، لیکن احادیث میں صریحاً موجود ہے، اقرا علیہ البقرہ بیت قرأت فیہ البقرہ لم یقربہ الشیطان. جس گھر میں سورت بقرہ کی تلاوت ہو جائے وہاں شیطان قریب نہیں آئے گا. بعض لوگ گھروں کے اندر کچھ شر فساد اور اوہام محسوس کرتے ہیں جن اور سفلی کے. 7 دن تک سورج نکلنے کے بعد زور سے پہلے پہلے بلند آواز سے سورہ بقرہ پڑھی جائے، یا تو ہر کمرے میں پڑھنے والے بیٹھ جائے، یا ایسا انتظام کرے کہ سب جگہ آواز آ جائے. تجربہ ہے اور حدیث کا مضمون ہے کہ وہ گھر، در و دیوار، ہر فرد، سارے امور ان کے سحر، جادو اور دیگر اوہام سے بچ جاتے ہیں. اللہ اکبر. چنانچہ زمانے جاہلیت کے ایک شاعر نے اس پہ شعر کہا ہے، وہ جو عرب گائے کی دم کے ساتھ گھاس باندھ کے آگ لگاتے تھے، اور جب گائے چلانگیں مارتی تھی تو کہتے تھے اب بارش ضرور ہوگی. لا درہ در رجال خواب سعیہم. الور العطا ایک مضبوط شاعر ہے، مضبوط اعتقاد کا. وہ کمزور عقیدے کے مشرکوں کو ڈانٹتے ہیں. لا در در رجال خواب سعیہم یستنفرون لدل عظمات بالعشری. شرب کرنا چاہیے ایسے مردوں کو جو کہت سالی کے زمانے میں خوش گاز جلانے سے بارش مانگتے ہیں. اجائل انت بے قورن مسلعتن. کیا آپ گائے کو ذریعے بناتے ہیں؟ ذریعت لک بین اللہ والمسری، کہ جب اس کو تکلیف پہنچ جائے گی تو بارش ہو جائے گی. یہ کمزور خیال ہے آپ کو. سورہ بقرہ قرآن کریم کی بڑی سورتوں میں سے ہے. اس سورت کو زہراوین بھی کہتے ہیں. آل عمران اور بقرہ کو زہراوین، چمک دمک والی سورت ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسوف کی نماز میں بقرہ، عمران، نساء تقریباً تینوں ایک رکعت میں تلاوت فرمائی. سورہ بقرہ میں 286 آیات اور 40 رکوع ہے. اور سورت میں بنیادی طور پر 8 مسائل کا بیان ہے. یہ مسائل ثمانیہ علوم قرآن کے اساس ہیں. 4 مسائل اساسیہ مہمہ ہیں. اللہ تعالیٰ کی توحید، انبیاء کی رسالت، قرآن کی صداقت، ایمان بالآخرت. یہ چار مسئلے ہیں، ان کو امام رازی کہتے ہیں الاصول المهمہ. اور غزالی کہتے ہیں السوابق، اللہ تعالیٰ کی توحید، انبیاء کی رسالت دو، آسمانی کتاب کی صداقت تین، ایمان آخرت پر چار. چار مسئلے اس کے ساتھ مزید ہیں، ایک کو کہتے ہیں جہاد، دوسرے کو کہتے ہیں انفاق، تیسرے کو کہتے ہیں تنظیم، چوتھے کو کہتے ہیں آداب. کہ موحد نظم و نسق کا ماہر ہو، موحد اکڑ پکڑ نہ ہو، آداب سے مزین ہو. چار مسائل مہمہ، گرے سے ایک لکڑی ہونا چاہیے کہ یہاں سے میں چھوڑ دوں اور اس سونے والے کی آنکھوں میں جائے. ابھی آئے نہیں ہے، سویا ہوا ہے کالی پگڑی والا آپ کے سامنے. ہر سوئے ہوئے کو جب آپ کہیں سو رہے ہیں وہ کہے گا نہیں، کیونکہ مردے سے جب پوچھے جائے گا کب اٹھے وہ کہے تو بس ابھی. کم لبست قال لبست یوم او باز یوم قال بل لبست مئات عام. کتنی شرم کی بات ہے کہ یہ چار گھنٹے پڑھنے آئے ہیں اور 20 گھنٹے یہاں مسجد میں رگڑائی کرتے ہیں. شرم و حیا گھر رکھ کے آئے ہوئے ایسے معلوم ہوتا ہے. میرے لیے کوئی مشکل نہیں، میں جگہ جگہ لوگ کھڑے کر دوں گا ڈنڈے دے کے ٹاس ٹاس، جس سے عمر کو مارا جاتا ہے. میں نے پہلے کہا ہے ہمارا جامعہ ایسر و اخالن اور ایسر و اخراجن، الحمدللہ جیسے آئے ہو ایسے ہی جاؤ، خیر نالا تے خیر نال جا. پنجابیوں نے بسوں میں لکھوایا ٹرکوں میں خیر نالا تے خیر نال جا. سیدھے ادب سے بیٹھا کرو اور اپنے لیے یہ ضروری ذمہ داری سمجھو کہ ہم پڑھنے بیٹھے ہیں، آنکھیں وانگے بند نہ کرو. آرام تسلی سے جیسے درس کا ادب ہے. پہلی 100 آیات میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا بیان ہے، اور اس ضمن میں ایمان بالآخرت کی تفصیل ہے. ایک اتصالاً بیان ہو رہا ہے، ایک تفریحاً بیان ہو رہا ہے. توحید خداوندی پر ایمان بالآخرت متفرع ہے. آیت نمبر 101 سے آیت نمبر 176 تک رسالت کا بیان ہے. رسالت پر 7 شبے ہیں تفصیلی اور 15 ہیں اجمالی، ان کے جوابات ہیں، اور اس کے ساتھ ہی قرآن کی صداقت جو نبی کا معجزہ ہے ساتھ ساتھ چلا ہے. آیت نمبر 176 سے شروع ہوتا ہے جہاد فی سبیل اللہ، اور جہاد کا پہلا مرحلہ مجاہد کی تربیت، ٹریننگ، تمرین، تدریب. اس میں اوصاف اشرا ذکر ہوئے ہیں، 5 اعتقادی، 5 عملی، کہ مجاہد مضبوط ہو، دشمن سے بھاگے نہیں، شکست سے ڈرے نہیں. جہاد کے ضمن میں السیاست المدنیہ کا بیان ہے، ملکی نظم و نسق درست ہونا چاہیے، اس میں 18 قاعدے ذکر ہوئے ہیں، طلاق ہے، نکاح ہے، رضاعت ہے، ایلا ہے، ایمان ہے، کہ معاشرہ کے اندر لوگ کی اصلاح کیسے ہوگی، مجاہد جہاد کیسے کریں گے جب ملک کے اندر خانہ جنگی موجود ہے. اسی طرح رسالت کے ضمن میں تدبیر المنزل ہے، اور توحید کے ضمن میں تہذیب الاخلاق. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا، تیسرا پارہ. اس آیت سے انفاق شروع ہے. جہاد کیسے ہوگا؟ مال خرچ کرو گے تو مجاہدین لڑیں گے. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، تیسرے پارے کے اندر آیت الکرسی سے پہلے یہ انفاق کا مسئلہ شروع ہو رہا ہے. چوتھا مسئلہ جو مہمات میں سے ہے، اور اس کے ضمن میں دو مسئلے اور ہیں، ایک آداب اور دوسری تنظیم. وہ ساتھ ساتھ چلایا ہے اخیر تک، کہ جب تک مال خرچ نہیں کرو گے جماعت نہیں بنے گی. جماعت مٹی سے تو نہیں چلے گی، نہ ریت سے چلے گی. جماعت کے لیے خرچہ چاہیے. ارکان میں خرچ کرنے کا جذبہ ہو تو ان کی جماعت تکڑی ہوگی، اور خرچ کرنا بھی ایک خاص طریقے سے ہوگا. اس کے لیے آداب ذکر فرمائے ہیں. لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذا، خرچ کر لیا پھر ڈنڈورا پیٹنے شروع کر دیا، احسان جتلایا، خرچ کر دیا پھر خود ہی ان کے مقابلے پہ اتر آیا، کیا فائدہ ہو؟ اور آخیر صورت تک یہ تنظیم اور آداب چلے. آخری صورت کا آخر رکو للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ پوری صورت بقرہ کا خلاصہ ہے مکمل، جس میں سب کچھ موجود ہے. ابتدائی 100 آیات میں توحید خداوندی کا بیان ہے، اور ان 100 آیات میں توحید بالتفصیل ہے، اور اس کے کئی ارکان ہیں. توحید بالتفصیل کے کئی ارکان ہیں. پہلا رکن یہ ہے کہ بیان کرنے والا کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی حیثیت کیا ہے؟ ان کی صداقت پر، ان کی عظمت پر، ان کی آفاقیت پر، ان کی عالمیت پر، ان کے کمال انسانیت پر قرآن دلیل ہے. ذالک الکتاب، اتنی بڑی کتاب جس پیغمبر پر آئی ہے، اس کی عظمت کا اور ان کے اخلاص کا اور ان کے کمال بشریت کا کیا کہنا ہے. کتاب کے نزول کا غرض کیا ہے؟ اقامت الدین. دین کے قیام کا اصول دو ہے، ایک ایمان، دوسرا عمل. ایمانیات ذکر فرمائی، اور عملیات میں بنیادی عبادات دو ہیں، بدنی اور مالی. یقیمون الصلاۃ عبادات بدنیہ ہے، ومما رزقناہم ینفقون عبادات مالیہ ہے. بدن بھی خرچ ہوگا، مال بھی خرچ ہوگا، تب مومن مومن کہلائے گا. ان لوگوں کے اوصاف خمسہ ذکر کیے اور مقامات بتائے. اولئک علی هدى من ربهم واولئک هم المفلحون. توحید کو نہ ماننے والا، کتاب کی صداقت نہ ماننے والا، نبی کی عظمت نہ ماننے والا، ان الذین کفروا سواء، یہ لوگ ایسے لوگ کافر ہوں گے. کبھی مانے کبھی نہ مانے، ظاہراً مانے دل سے نہ مانے، وہ منافق ہوں گے. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، اور ان کے 10 نشانیاں، نمبر 10 بدماشان منافقین، نمبر 10 بدماشان، اور دو مثالیں، ایک کفار کے لیے، دوسری منافقین کے لیے. سورت میں توحید بالتفصیل ہے، اس طرح کہا کرے یہ جھوٹ نہ بولے، دغا نہ کرے، فساد نہ کرے، اصلاح کرے، بیان توحید کا کرے، سچائی سے پیش آئے، دین فروشی نہ کرے، منافقانہ انداز ترک کر لے. یہ تہذیب الاخلاق ہے. موحد کے اخلاق، اس کا کردار، اس کا گفتار معاشرے میں مثالی ہونا ضروری ہے. اسے دیکھ کر کے لوگ دین کے ارد گرد جمع ہو جائے، یعنی کہ وہ بچو سانپ بنے اور لوگوں کو ڈستا جائے. لوگوں کو ڈسنا ان الذین کفروا کا کام ہے. لوگوں کو ڈسنا وما ہم بمومنین منافقین کا کام ہے. مومن تو خیر سے بھرا ہوا ہے، وہ تو تہذیب سے آراستہ ہے، اس کے اخلاق سب سے جمیل اور سب سے جلیل ہے. سورت میں قرآن کریم کے نزول کا اصل مقصد کا بیان ہے، اور وہ ہے دعوت اللہ. یہ دعویٰ عنوان اربا کے ساتھ ذکر ہوا ہے، العبادت المخلا مخلصا للہ وحدہ. پہلے ذکر ہوا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو. پھر دوبارہ ذکر ہوا الہکم الہ واحد، معبود ایک ہے. مشکل گشا حاجت روا وہ ایک ہی ہے، اس کو پہچانو، اس کو سمجھو. سے بارہ ذکر ہوا اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، کبھی ایسا ہے؟ ایسا کون ہے؟ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. اونگنے اور نیندنے کا بازار دیکھنا ہو تو آؤ ذرا تفسیر پڑھنے والوں کو دیکھو. صبح صبح چائے پراٹھا کھا لیا، تندور بھر دیا، شکم طالبان تنور خدا، دروہر چائے فنا در فنا. سر کی پٹی پٹی کی سر تا سر رخشا تو خویل ناس سے نہیں بگڑ ڈوش ہو تو خوب بولا لو. اچھی طرح بیدار ہو کے بیٹھو، مجھے دوسرے امور پر نہ مجبور کرو، تفسیر پڑھانے دو بس، ورنہ مجھ جیسا منتظم بھی کسی نے نہیں دیکھا ہو. دس میں موٹا کون کی یاد بول رہا ہے، ٹول رس بننا ہے بولا جی، ٹول رس 12:30 بجے تک کڑا رہے گا. جس پر مجھے شبہ ہوا کہ یہ سو رہا ہے وہ فوراً کڑا ہو جائے، یاد رکھ. کوئی احسان کام ہے لیسی دلالا ہوئی نوڑائی دی عبدلا ہوئی، ہم یہاں بیٹھے ہوئے سارے جہان کے علوم جمع کر کے ان کو پیش کر رہے ہیں، یہاں کے ایسی ایسی کر رہا ہے، شرم نہیں آتی ہوئے. لا تاخذوا سنۃ ولا نوم، اس کی برکت ہے کہ اہل حق بیدار رہتے ہیں. حی و قیوم پر ایمان کامل ہو تو بیدار مغزی بڑھے گی. یہ تیسرا دعویٰ ہے. چوتھی مرتبہ دعویٰ آیا ہے آخر رکوع میں، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمان و زمین میں. چار مرتبہ دعویٰ اس میں مذکور ہے. پہلے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، تمام مفسرین کا اتفاق ہے اعبدوا وحدوا، اعبدوا وحدوا، کیونکہ بغیر توحید کے عبادت کہاں عبادت ہے. دوبارہ الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اور سے بارہ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم. چوتھی مرتبہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض اللہ اکبر و کبیرہ. توحید کے ضمن میں مسائل ہیں، یہ مسائل مهمات ممدات ہیں، ان مسائل سے توحید سمجھی جائے گی.
ان مسائل سے توحید کے احساس قائم ہو گئے، ان مسائل سے موحد کو اپنے دین کے آبا و اجداد کا علم معلوم ہوگا. چنانچہ آدم علیہ السلام کا قصہ اور ان کے ساتھ ملائک کا بہترین برتاؤ اور ابلیس کا ناکارہ برتاؤ، آدم علیہ السلام کے مقامات، آدم علیہ السلام کے اوائل و آخر، ابلیس کا انجام، اور اس میں دوسروں کے لیے سبق، موعظت، پند و عبرت. جب یہ مضمون مکمل ہو رہا ہے تو توحید سے منحرف لوگ کیسے ہو گئے؟ توحید تو تمام انبیاء کا مسئلہ ہے، تو اس سے روگردانی کیسے کی گئی؟ روئے زمین کی وہ بڑی معزز قوم، پیغمبر زادے بنی اسرائیل، انہیں للکارا گیا کہ ساری شیطانی و فساد تم کر رہا. یا بنی اسرائیل اذکروا، یا بنی اسرائیل اذکروا، یا بنی اسرائیل اذکروا، تین دفعہ. پہلے یا بنی اسرائیل اذکروا میں نعم مجملہ کا بیان ہے، مجمل نعمتوں کا بیان ہے. دوسرے خطاب یا بنی اسرائیل میں نعم مفصلہ کا بیان ہے. تیسری مرتبہ یا بنی اسرائیل میں نعم مدللہ کا بیان ہے. تاریخ کعبہ، ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل کا ذکر، ان کی دعائیں نبی آخر زمان کے لیے، ربنا وباعث فیہ رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. بنی اسرائیل کو تین دفعہ خطاب اس لیے ہوا کہ ان کو تین کتابیں دی گئی تھی، توریت، زبور، انجیل. سب سے تازی کتاب انجیل تھی، لیکن وہ مختصر ہے، تو نعم مجملہ پہلے آئے. درمیان میں داؤد علیہ السلام ہے، تو نعم مفصلہ ہے، اور موسیٰ علیہ السلام سب سے بڑا قانون توریت لے کے آئے، تو نعم مدللہ ہے. سورت جب چل پڑی ہے اور مسائل شروع ہو گئے ہیں، تو کئی دعوے کے دلائل ہیں، کئی دعوے کے دلائل کے لیے ماحولیات ہیں، امدادی مسائل ہے، جس کو آپ کہتے ہیں ہیلپرز، ہیلپرز امدادی مسائل ہیں. اور کئی خطابات خاصہ ہیں، کئی خطابات عامہ ہیں. اور پھر مقاصد کے بیان کے اندر ان افراد اور رجال کا نام لے کر ذکر کیا جن کے جاننے سے توحید کا مسئلہ مستحکم ہوتا ہے. سورۃ البقرہ بوجو فاتحہ سے مربوط ہے، دعویٰ واضح ہو گیا، خلاصہ بیان ہے مسائل ثمانیہ کا، چار سوابق اور چار توابع، چار اصول مہمہ اور چار ان کے ممدات. توحید خداوندی، رسالت، صداقت کتاب، ایمان بالآخرت، اور اس زمن میں چار مسائل، جہاد، انفاق، آداب، تنظیم. ان کے محسنات تہذیب الاخلاق، تدبیر المنزل، السیاسۃ المدنیہ. الف لام میم، یہ حروف علیحدہ علیحدہ پڑھتے ہیں، مقطع، ایک ایک حرف علیحدہ علیحدہ. یہ درست بات ہے کہ اس کے معانی اللہ تعالی کی طرف سے متعین نہیں فرمائے، اور امتحان ہر فرقے کا اس کی صلاحیت کے مطابق ہوتا ہے. علماء کرام طلباء کا امتحان ہے کہ وہ سیکھ لیں،
پڑھ لے، معلومات حاصل کرے، لیکن ایک امتحان ایسا آ جاتا ہے کہ بس رک جائیے، رہنے دے اور بات، اسی کے سامنے سر رکھ لو. تو پورے قرآن کا ماہر اور پوری کتاب کا دسترس رکھنے والا، وہ بھی جب سورتوں کے اوائل پڑھتا ہے تو اللہ کی عظمت کے سامنے سر رکھتا ہے کہ خدایا علم تیری شان کے لائق ہے. العلم للرحمن جل جلاله وسواؤ فی جہلاته یتغمغم ما للتراب وللعلوم وانما یسعى لیعلم انه لا یعلم. الف لام میم، بعضوں نے مناسبات پیدا کی، اچھی طرح سنو، مناسبات اور چیزیں. الف مانا اول، لام مانا لازم، میم مانا مومن، اول لازم ہے مومن کو کہ ایمان رکھے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں، یہ مناسبت ہے. الف لام میم، الف اشارہ ہے اللہ کی طرف، لام اشارہ ہے جبریل کی طرف، میم اشارہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. اللہ سبحانہ و تعالی انزل هذا الكتاب على واسطة جبریل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے قرآن نازل کیا جبریل کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. مناسبات ہے، مناسبات ہے، مناسبت تو ہر شخص کا اپنا ذہن ہے. اور وہ جو پرندہ صبح صبح آواز لگاتا ہے، تو ایک سبزی بیچنے والے سے پوچھا گیا کہ یہ زرق کیا کہتا ہے؟ یار زرق، اس نے کان لگا کے سنا، اس نے کہا یہ کہتا ہے مولی گاجر ادرک، مولی گاجر ادرک. ایک طالب علم آ رہا تھا تفسیر پڑھنے، اس سے پوچھا گیا یہ پرندہ کیا بول رہا ہے؟ وہ کھڑا ہو گیا، اس نے کان لگایا، اس نے کہا یہ کہتا ہے سبحان تیری قدرت، سبحان تیری قدرت، فکر ارکس بقدر ہمت اوس. الف لام میم، ابوبکر صدیق سے منقول ہے، سر اللہ فی اوائل سور کتابی، اللہ تعالی کے اسرار اور حکمتیں ہیں ان حروف میں. علی المرتضیٰ کہا کرتے تھے، سر مستور و حکمت موضوعات لا تلج فیہ ولا تتبع فیہ، نہ اس میں گھسو نہ اس کے پیچھے پڑو، ایمان لے آؤ بس. بحر عمیق لا تسلک فی، طریق مظلم لا تلج فی. اس قسم کے الفاظ قرآن کریم میں دو طرح ہیں، اور آسانی کے لیے ان کو ہم کہیں گے متشابہات. حروف مقطعات یہ ہیں متشابہات من کل الوجوہ، ایک دو تین، یہ آپ کا پڑھ لیں. ایک دو تین کیا مطلب ہے؟ ایک دو تین آسمان بھی ہو سکتے ہیں، زمینیں بھی ہو سکتی ہے، بٹیر بھی ہو سکتے ہیں، انسان بھی ہو سکتے ہیں، چور بھی ہو سکتے ہیں. ایک دو تین تو عدد ہے، اس کا معدود کوئی بھی ہو سکتا ہے. یہ تو حروف بنائیہ ہے، یہ مل کر کے کچھ چیز نکلے گی. حرف تو من حیث الحرف، جب تک ضم اس کا کلمے کے ساتھ نہ ہو معنی نہیں بنتا. تو امتحان اس طرح ہے کہ کچھ حروف اللہ تعالی نے ایسے رکھے ہیں اوائل سور میں عموماً، کہ جن کا معنی متعین نہیں فرمایا ہے، اور یہ امتحان ہے اجل علماء پر کبار علماء پر، اور ان کو آپ کہیں متشابہ بحث، متشابہ متشابہ بحث بحث، یا ان کو آپ کہیں متشابہ من کل الوجوہ، بالکل معنی و مطلب ہے ہی. متقدمین اس لیے تفسیروں میں یہاں لکھ چکے ہیں اللہ اعلم بمرادہا، اللہ جانتے ہیں جو بھی مطلب. دوسرا متشابہ من وجہد ہے، جس کو متشابہت الباس کہتے ہیں، جیسے ید اللہ مغلولہ، یعنی تبارک الذی بیدہ الملک، ید لغت میں معلوم ہے، عضو کو کہتے ہیں، یوم یکشف عن ساق، پنڈلی معلوم چیز ہے، یریدون وجہہ، چہرہ، چہرہ سب کو پتا ہے، لیکن یہ الفاظ جب بارگاہ الہی کے لیے آئے تو ان کا معروف معنی رک جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جسم اور جسمانیت سے منزہ ہے، ماورا الورا ہے، لیس کمثلی شیء، لہذا وجہ کا معنی کیا رضاؤہ، اس کی رضا، ید کا معنی کیا ملکہ و اختیارہ و تصرفہ، ساق کا معنی کیا تجلی ذاتہ و نور صفاتہ. یہ بہت ہی گمگیر سا مسئلہ ہے، اس کو کہتے ہیں مسئلۃ صفات المتشابہات. قرآن اور سنت دونوں میں اس پر جنگیں چل رہی ہیں بہت سخت. آج کل حنابلہ، حرمین شریفین کے جو سکان ہیں، النجدیہ، السعودیہ، الوہبیہ، الاحمقیہ، وہ لوگوں سے پوچھتے ہیں این اللہ، آپ کو دیکھ کر کے آپ آئے سر پگڑی باندھے، آپ کو السلام علیکم، شیخ بخیر، شیخ بخیر، این اللہ، اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ یہ حرم میں سوال ہو رہا ہے، یہ بیت اللہ کے مہمانوں سے پوچھا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے. تو جب آپ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، انا للہ لا حول ولا قوۃ، لست مسلم، اب مسلمان نہیں ہے. ابن فورک نے اس پر مستقل کتاب لکھی، اس کا نام ہے مشکل الاحادیث. اور علم کا یہ حال ہے کہ میں نے کہا وَهُوَ الَّذِي فِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ وَفِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ. قرآن کہتے ہیں کہ اللہ آسمانوں میں بھی ہے اور زمینوں میں بھی ہے. بتاؤ تم کیسے کہتے ہو کہ اللہ فوق السماوات، وَهُوَ جَالِسٌ عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ وما دن رجلیہ، معاذ اللہ واستغفر اللہ، نقل کفر کفر نواز. تو اس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ قرآن کی آیت ہے. میں نے کہا لاؤ قرآن شریف لاؤ، میں نے زخرف میں آیت نکالی، حیران ہو گیا، دنگ رہ گیا. میں نے کہا یہ جو تم جاریہ کا واقعہ پیش کرتے ہو کہ خاتون سے پوچھا گیا این اللہ، اس نے کہا فی السماء، تو حضرت بہت خوش ہو گئے. میں نے کہا یہ حدیث کہاں ہے؟ امام بخاری اور امام مسلم اور امام ابو حنیفہ کہتے ہیں منکر شدید، سخت بیکار روایت، فصول روایت، سب نے اول میں محدثین نے انکار کیا ہے. اگر ثابت بھی ہو جائے تو اس سے کوئی عقیدہ بنتا ہے خبر واحد سے کیا؟ عقائد تو متواترات سے بنتے ہیں، قرآن سے کیوں بے خبر ہو؟ وَهُوَ الَّذِي فِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ وَفِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ، اس کا کوئی جواب پوری حکومت سعودیہ کے مشائخ سے نہیں بنے، قیامت تک نہیں بنتا. مجھے کہتے ہیں آپ تعویل کیوں کرتے ہیں؟ میں نے کہا تعویل قرآن کریم سے ثابت ہے اور تعویل سنت ہے.
میں نے کہا بخاری شریف میں تاویلات نہیں، کتاب التفسیر میں امام بخاری نقل کر رہے ہیں، وسع کرسیہ، قال سعید بن جبیر کرسیہ اے علم، اللہ تعالیٰ کی کرسی سے مراد اللہ تعالیٰ کا علم ہے. آپ تو کہتے ہیں باقاعدہ کرسی ہے بہت بڑی، اس پر اللہ تعالیٰ بیٹھے ہوئے ٹانگ پھیلا کے نیچے دیکھ رہا ہے کہ غیر مقلد دین کے نام پر کتنے ریال مار رہا ہے. بےمانان زمانہ، دین پھر روشان. تو کہتے ہیں یہ بھی عقیدہ رہا ہے. میں نے کہا خود ابن تیمیہ اور ابن قیم کے اقوال میں اس کے خلاف موجود ہے. نفس روایت کا آنا علیحدہ بات ہے، اس کو معاشرے پر منطبق کرنا دوسری بات. خیر تم اس وقت اتنا یاد رکھ لو کہ اس میں اہل حق کی دو جماعتیں ہیں، اہل حق کی. ایک جماعت کہتی ہے کہ ایسے ہی رہنے دو جس طرح حدیث آئی ہے، وجہ فوجہ، یدہ فیدہ، لا حاجہ الی التاویل. عام طور پر ابن تیمیہ، ابن قیم اور ان کے اصحاب یا محدثین حضرات تاویل نہیں کرتے. اس کو کہتے ہیں التفویض مع تنزیح، التفویض مع تنزیح، یعنی رہنے دو، اللہ پاک ہے ہر عیب سے ہر خوب ہے سے. صفات رہنے دو اپنے حال پر، باتیں سمجھ کے پڑھا کرو تاکہ ایک ہی دفعہ کام بن جائے. اور دوسری جماعت ہے اس کو کہتے ہیں التاویل مع تنزیح، مناسب تاویل کر لے اور اللہ پاک ہے اور منزہ ہے عیب اور خوب ہے. اب سن لو، محدثین اکثر مفوضہ ہے اور فقہا اور متکلمین وہ معولہ ہے، مناسب تاویل کرتے ہیں. اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ شرع فقہ اکبر سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ مفوضہ ہے. صفات کو اپنی جگہ رہنے دو، کوئی تاویل نہیں کرتے، امرار کرتے ہیں امرار. یہ مسائل طلباء کے لیے ہیں، ویسے لوگ گھبرائے نہیں، مزے کے لیے سن لے بس. اور یہ ایک دفعہ بیان ہو جائے تاکہ وہ مقطعات کی حقیقت سے واضح ہو جائے. اور امام بخاری معولہ ہے، امام بخاری تاویل کرنے والوں میں سے، لے اور راس الدین اصح الکتب بعد کتاب اللہ الجامع الصحیح، اس میں تاویلات موجود ہیں. ترمذی شریف جن طلباء نے اچھی پڑھی ہے، سمجھ کے پڑھی ہے، ایک تو ویسے 15 منٹ دیر سے آیا اور 10 منٹ پہلے اس کو خارج شروع ہو گئے، وہ تو محروم اور بدنصیب ہے دونوں جہانوں کا. اس نے دورہ نہیں کیا ہے، اس کو بدعملی کا دورہ پڑا ہے. دورہ اس کو کہتے ہیں کہ روایت بیان ہونے کے طالب کے کان کڑے ہو جائے، فوراً اس کو یاد آ جائے. امام ترمذی رحمت اللہ علیہ جلد اول میں معولہ پر ناراض ہے کہ تاویل نہیں کرنا چاہیے، اور کبھی کہتے ہیں مرجیہ اور فلاں فلاں. لیکن جلد ثانی کے اندر جب یہ حدیث آئی، من تقرب الی شبرا تقربته ذراعا ومن تقرب الی ذراعا تقربت الیہ باعا ومن تقرب الی باعا ہر ولے او کما قال، اس کے اندر امام ترمذی کہتے ہیں اے بھی علمی ہی و قدرتی، اے بھی علمی ہی و قدرتی. یہ طلباء کے لیے سب فائدہ مند باتیں، اور لوگ اپنا دماغ نہ کپائے. کر لی امام ترمذی نے تاویل، اور ترمذی جلسانی تاویلات سے بھری ہوئی. وہ امام بخاری امام ترمذی دونوں معولہ ہیں. ہمارے ہاں سے ایک کتاب شائع ہوئی ہے، احسن التحقیقات فی شان المتشابہات، اس پر میں نے مقدمہ لکھا ہے، صرف ایک ورق میں 200 صفحے، یہ سارا مسئلہ اس میں آ گیا. آخری بات یہ ہے کہ جن بزرگوں نے تاویل نہیں کی ان کا نزاع اور اختلاف نہیں تھا کسی فرقے سے، ضرورت نہیں تھی محدثین، اور متکلمین تو دفاع کرتے تھے دین کا، اور ان کو کہا جاتا تھا کہ آپ کی کتاب میں ایسے حروف ہیں جن کا معنی تم نہیں سمجھتے، کتاب ہدایت کیسے ہے؟ آپ کے دین میں اللہ تعالیٰ کے لیے ایسے اسماء و صفات آئیں جن کا معنی متعین تم نہیں بتا سکتے ہو، تو ان کے منہ کو بند کرنے کے لیے مناسب معنی کرنا پڑا. محدثین نے تاویل نہیں کی بغیر ضرورت کے، متکلمین نے تاویل فرمائی ضرورت شدیدہ کی وجہ سے. فللہ الحمد اولا و آخرا، سب کو شو خبر چلو کو ان کے دماغ ہوتا ہے اجمال نہ سی کیا برس کو کار اللہ سب. اس موضوع پر امت کے اکابر و اساغر نے کتابیں لکھی. امام ابو جعفر تہاوی کی عقیدت التہاویہ، اس میں امرار و تفویض کو تبدیل، اس لیے نجدیان پڑھا رہے ہیں اس کو. خود امام اعظم رحمت اللہ علیہ کی الفقہ الاکبر، الفقہ الاکبر کئی لوگوں نے روایت کی ہے، مشہور وہ ہے جو ابو بکر خوارزمی کا نسخہ ہے، وہ زیادہ مصحح ہے، اور عام طور پر جو ہمارے یہاں مل رہا ہے وہ ابو مطیع بلخی کا ہے. امام بیہقی نے کتاب الاسماء والصفات اس موضوع پر لکھی ہے. بلاد عرب کے انور شاہ شیخ زید الکوسری کی اس پر گراں قدر تعلیق اور مقدمہ. محقق ابن الحمام کا مسائرہ علی المسامرہ، مسائرہ علی المسامرہ، اور فخر الدین فخری کے اصول، ابو اسحاق اسفرائینی کے عقائد اہل سنت، ایسی بلا جوڑی کی خبر میں بند ہے. یہ سارے ساری کتابیں اس موضوع پر ہیں، اور آخری تین کتابیں التحریر والتحبیر، شرح اصول التحریر، التحریر والتحبیر، شرح اصول التحریر، اور تیسیر التحریر فی شرح اصول التحریر، محمد امین بخاری کی اور امیر بادشاہ کی. طلبہ زیادہ دور نہ جائے نہ پریشان ہونے کی ضرورت ہے. تقی الدین سکی کبیر کی کتاب ہے، اس کا نام ہے ابن قیم کے مقابلے میں انہوں نے لکھی ہے، اور اس پر امام بلاد عرب شیخ زید الکوسری کے سب سے قیمتی تعلیقات آ گئے ہیں. السیف الثقیل کتاب کا نام ہے، السیف الثقیل. فی رد قصید نونیہ لابن قیم الزفیل، ابن قیم نے قصید نونیہ کہا ہے، اس میں کچھ محولہ کو برا بلا کہا ہے. اس کا رد لکھا ہے تقی الدین سکی کبیر نے، اس کا نام ہے السیف الثقیل فی رد قصید نونیہ لابن قیم الزفیل. خدا ان لوگوں کو سمجھ دے، قوت حفظ عطا فرما، ذوق سے بات سنے اور سمجھے. اس وقت دنیائے علم کے اندر اس سے بہتر کتاب نہیں جو تقی الدین سکی کبیر نے لکھی ہے، السیف الثقیل، اور ہمارے شیخ و شیخ استاد الاساتذہ فخر العلم والتحقیق شیخ زید الکوسری رحمت اللہ علیہ کے اس پر گراں قدر تعلیق و تحقیق ہے. وَهُوَ حَرِيٌّ بِأَنْ يُكْتَبَ بِمَاءِ الذَّهَبِ، اگر اللہ نے مجھے توفیق دی میں سیف الثقیل کو خود سونے کی سیاہی سے لکھوں. کتاب نیند اڑا دیتی ہے، پوری پوری رات آدمی کو بیٹھنا ہوتا ہے. اس امت میں کیسے قیمتی لوگ آئے ہیں. وَلَا تَزَالُ هَذِهِ الْأُمَّةُ تَفْتَخِرُ عَلَى مَفَاخِرِ الرِّجَالِ. یہ امت بڑی دیر تک قابل لوگوں پر فخر کرے. الف لام میم اللہ اعلم بمرادیہ اللہ اعلم بمرادیہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. اگر کوئی کتاب ہے جس میں شک نہیں تو یہ وہ کتاب ہے. سبحان اللہ. کلام اللہ بدنیا صد ہزار است. کلام اللہ بدنیا صد ہزار است. ولی ایجا عجب رنگ آشکار است. شروع سے اعلان کر دیا کہ شک شبے سے پاک مضمون ہے. شک وقت نہیں ہو گئے. پتہ چلا کہ توریت زبور انجیل کیوں بے قیمت ہو گئی. شک آ گیا. اور جتنی کتابیں دنیا کی ہے حدیث فقہ اور تفسیر جتنی ہے یہ نہیں کہہ سکتے کہ شک نہیں ہے. ضرور بشر کی لکھی اور مخلوق نے لکھی. کوئی لفظ اوپر نیچے ہو جاتا ہے لیکن قرآن کے بارے میں پہلی بات یہ ہو رہی ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ. شک تو چھوڑو ریب نہیں ہے. ریب کہتے کھٹکے کو. کھٹکے کو. شک تو بہت بڑی چیز ہے. شک جس نقطے سے پیدا ہوتا ہے اس کو ریب کہتے ہیں. راب یروب کے معنی آتے ہیں ہلنا ہاتھ کا کپ کپانا. جب ایک آدمی کو کسی چیز کا یقین نہیں ہوتا ہے تو اس کو لرزہ سا ہو جاتا ہے. قرآن کریم میں ہے وَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ. ریب کی وجہ سے تردد کرتے. وَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ. ذالک الکتاب یہ وہ کتاب ہے لا ریب فیہ. اجمل خٹک کا کوڑے والا بیضاوی پڑھ رہا تھا مولانا عبدالحق صاحب رحمت اللہ علیہ سے. تو ادیب تو ادیب ہی ہوتے ہیں نا قابل ہے. مولانا عبدالحق صاحب نے ایک گھنٹہ تقریر کی بیضاوی میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اجمل خٹک وہی مولوی سے زرد ردی ترجمہ اس کو تیوا ہو رہا مولوی سے ہوتے خدا کرنا بچے ذالک الکتاب ہو کداسی اور کتابی چپاگے کے شک نہیں ناغا بدا کتاب ذالک الکتاب. اردو میں ہم کہتے ہیں یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. ذالک بعید کے لیے آتا ہے دور کے لیے. لیکن قریب کے لیے جب آیا ہے تو اس کی عظمت بتاتا ہے. یہ وہ کتاب ہے. یہ وہ عظیم کتاب ہے. الکتاب الجامع. الکتاب المجموع. الکتاب قرآن کریم کے ناموں میں سے ایک نام ہے. وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ لَا رَيْبَ فِيهِ لا تردد فیہ لا تشکک فیہ. کسی قسم کا کھٹکا نہیں ہے. کھٹکے کی جڑ کاٹ کے رکھ دے گی. کھٹکا ہوتا کیا ہے؟ کھٹکا چار قسم کا ہو سکتا ہے. توحید میں تو مبانگ دہل بیان ہو رہی ہے. رسالت میں تو کتاب صداقت پر دال ہے. آخرت میں ایمان پر آخرت کی تفصیل ہے. اور آداب میں دلائل میں دلائل عقلیہ اور نقلیہ کی بھرمار ہے. کھٹ کا کہاں سے آئے؟ عام طور پر ریب کسی مضمون یا مقالے میں شک جب ہوتا ہے تو یا متکلم کی طرف ہوتا ہے کہ میں ایک مسئلہ بیان کرتا ہوں لیکن مجھے یقین نہیں ہے. مجھے کچھ بھول سی ہو رہی ہے. اللہ نہ کرے. وما كان ربك نسيا. اللہ تعالیٰ بھولتا نہیں. مجھے اپنے مقالے پر عبور نہیں ہے. تو فرمایا لا ریب فیہ من رب العالمین. رب العالمین متکلم کی طرف سے تو کوئی کٹکا نہیں ہے. اب دوسرا شک ہوتا ہے. مجھے نہیں ہے آپ کو ہے. تو فرمایا تمہیں ہے
وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ لَّا مُقَابِلَ لَهَا.
تم یہ بھی ٹھیک کر دیں گے، آپ کا شک نکال لیں گے.
جیسے ایک دکاندار کپڑا دیتا ہے یہ چار میٹر ہے، دکاندار کو یقین ہے چار میٹر ہے، تو خریدار کہتے ہیں چار میٹر ہو گئے، وہ کہتے ہیں ابھی صبر کرو یہ لے میٹر، ٹس ٹس چار میٹر کا دے، آپ کی آنکھوں کے سامنے شک نکل گیا. تو ریب من المتکلم وہ بھی نفی ہے. لا ریب فیہ من رب العالمین، الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، الف لام میم سجدہ. اور ریب کبھی مخاطب کو ہوتا ہے، فرمایا تمہیں شک ہے آؤ میدان میں اترو ذرا مقابلہ کر کے دکھاؤ. لا ریب فیہ، اس قرآن میں کوئی شک نہیں. عجیب بات سنو، ماحول شک کا ہو رہا، لوگ کریں شک، قرآن پاک میں جب اترے گا یہاں سر رکھے گا تو عظمت اور بلندی دیکھے گا انشاءاللہ. وہ کشمیر کا ڈوگرا جس نے عرب بادشاہ کو 210 میں کہا تھا عالم بھیجو جو مجھے قرآن پڑھائے، ایمان لانے کی ضرورت نہیں. عرب بادشاہ نے ایک عالم کو کہا تھا بس میری ذمہ داری ہے بھیج دو، وہ پڑھاتے رہے سورۃ یاسین کی آیت آئی قل یحیی الذی انشأها اول مرہ وہ بکل خلق علیم. تو ڈوگرا چیخ پڑا اور تخت سے نیچے گر گیا. اس نے کہا اوہو آج تو میرا جواب دے دیا. مولانا صاحب جلدی کرے کلمہ پڑھائے مسلمان کر دے کہ سورۃ یاسین ختم ہونے سے پہلے میں کلمہ پڑھتا ہوں. الف لام میم ذالک الکتاب، آئے ہائے یہ وہ کتاب ہے، آہا لا ریب فی، جس میں کوئی شک نہیں. اب فائدہ کیا ہے کہ ایک ایسی کتاب آئی شک شبے والی نہیں ہے، اور وہ جو شک شبے والی ہے ان سے نقصان کیا ہے؟ اور شک شبے والی کتاب سے ہدایت نہیں ملتی. یاد رکھ رہا ملفوظات فلاں، ملفوظات فلاں، پیرو کیا ملفوظات کا درس ہوتا ہے؟ پیرو بھائی مانو قرآن کا درس شروع کرو جان کے ایمان فروشا. ملفوظات فلاں، ملفوظات فلاں، قرآن کے سامنے اپنا ایمان درست کر لو. اللہ فرماتے شک شبے سے پاک کتاب صرف قرآن. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ہم بخاری کا درس دیتے امام بخاری پہلے قرآن کی آیتیں لے آتے پھر سند کے ساتھ حدیث ذکر کرتے. امت کہتی ہے بشر سے جتنی کوشش ہو سکتی تھی امام بخاری اس کا بادشاہ ہے، اس میں اول نمبر آئے الحمدللہ. ہم ہدایت پڑھتے ہیں، کنز قدوری پڑھتے ہیں، ہر باب وہ ہے جس کی آیتیں موجود ہیں. یہ صلات ہے، یہ طہارت ہے، یہ صوم ہے، یہ زکات ہے، یہ حج ہے، اور آیات و حدیث کی روشنی میں وہ فقہ کے استنباطات بتاتے ہیں. اس لیے وہ کتب بھی کافی حد تک متیقن و متتمن کتابیں قائم ہو گئی ہیں. ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں. ھدی للمتقین، یہ ہدایت کا سامان ہے پرہیزگاروں کے لیے. ھدی، ھدا، ھدی، ھدا یھدی، اس کے کئی مصدر آتے ہیں. تقا، ھدا، ھدا، الذی یھدا بہ، جس سے ہدایت ملتی. ھدی یہ ہادی کے معنی میں بھی ہے، مصدر ہے، تو مصدر سب معنی میں آ سکتا ہے، وہ کسی ایک میں حصر نہیں ہوتا. ھدی، اللہ اکبر، قرآن پاک کے بڑے ناموں میں سے نام ہے ھدی. دنیا میں جتنی کوششیں ہو رہی ہیں وہ ہدایت کے لیے ہیں، لیکن ہر کوشش ظنی اور خیالی ہے، اور قرآن کریم کی کوشش قطعی اور یقینی. الحمدللہ. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے. متقی، تقوا سے متقی،
الذي يتقي اي يجتنب، الذي يحمي، متقی پرہیزگار کو کہتے ہیں،
پرہیز کرنا
جیسے بیمار کو کہتے ہیں بہت ٹھنڈا پانی نہ پینا، تیز مرچ مسالے کی چیزیں نہ کھانا، یہ پرہیز ہے نا، جب تک بھوک نہ لگے کھانا نہ کھانا، زیادہ بھوک میں نہ بیٹھنا اور تیز نہ چلنا، کھانے کے فوراً بعد نہ دوڑنا، یہ پرہیز بتاتے ہیں. تو اس طرح کہتے ہیں کہ جھوٹ نہ بولنا، خیانت نہ کرنا، فسق و فجور نہ کرنا، اس پرہیز کے مرتکب کو کہتے ہیں متقی.
متقی
تقوی والا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. ایسا تقوی اختیار کر لو جیسے تقوی چاہیے. بہت مشکل ہو گیا، حق کا تقاتی کون کرے گا؟ تو تغابن میں جواب آیا فتقوا اللہ ما استطعتم، فتقوا اللہ ما استطعتم. طاقت بشری میں جتنی ہے اتنا تقوی مطلوب ہے. تقوی کے فائدے، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. اے ایمان والو، اگر تم میں تقوی پیدا ہوا تو میں سمجھ بڑا دوں گا، حق و باطل میں فرق کرو گے. ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا. پھر ہم بچا لیں گے تقوی والوں کو، پولیس رات سے نیچے گرنے نہیں دیں گے، اور جو غیر متقی ہیں وہ اندھے منہ گر جائیں گے. یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں، یہ رہنمائی ہے پرہیزگاروں کے لیے، یعنی اس کتاب کے رہنمائی میں چلنے والے اعلی درجے کے پرہیزگار بنیں گے.
لوگ سمجھتے نہیں ہیں، کہتے ہو تو متقی پہلے سے، وہ پہلے سے نہیں ہے، وہ پہلے سے. فرماتے ہیں کہ اس کتاب کی ہدایت سے متقی بن گئے،
اس کتاب کی ہدایت پر چلنے والے وہ پرہیزگار بن گئے. یاد رکھنا، قرآن کا کام پختہ ہوتا ہے. آپ دیکھیں گے قرآن جب ایک چیز ثابت کرنے پر اتر آتا ہے، اس کا زور دیکھیں گے کیسی طاقت استعمال ہوتی ہے، اور ایک چیز کو جب نفی کرتا ہے تو جڑ کاٹ کے رکھ دیتا ہے اس کی. اس لیے قرآن پڑھنے پڑھانے والے علم الیقین کے ساتھ آگاہی رکھتے ہیں، اور جتنے لوگ ہیں ان میں زن خیال ہوتا ہے، زن اور خیال ڈکوس لبانی. متقین، اللہ اللہ، متقی تقوی کے درجات ہے. بعض کہتے ہیں کہ تقوی کا معنی ہے الاجتناب عن النواہی، جن چیزوں سے منع ہے باز آنا، بس یہ تقوی ہے. بعض رات فرماتے کہ نہیں، بلکہ امتثال الاوامر و اجتناب النواہی.
اوامر
کو اپناؤ اور نواہی سے بچو، جس چیز سے منع کیا اس سے باز آ جاؤ. اللہ، رب کریم معاف فرما. اور ایک توجیہ یہ ہے کہ تقوی سے اوپر بھی ایک درجہ ہے، اور وہ یہ کہ مباحات سے بھی پرہیز کرو، کہیں اس بہانے حرام کا ارتکاب نہ ہو جائے. بہت لمبی مجلس لگانا، ہر ایک سے ملنا، ہر جگہ جانا مباح ہے، مگر خطرہ ہے کہ کوئی قصور نہ ہو جائے. تو لوگ معروف لوگوں سے ملتے ہیں، معروف جگہوں پہ جاتے ہیں، نامعلوم جگہوں سے بچتے ہیں. کہتے ہیں میرا کیا کام ہوا،
من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی، اسلام کی خوبیوں میں سے ہیں جن چیزوں سے تمہیں کوئی واسطہ ہی نہیں ہے، کائے کے لیے کھڑے رہتے لوگوں کو دیکھتے، بس طلبا کو میں دیکھتا ہوں فجر کے پیچھے کھڑے رہیں گے، گیٹ کے پاس کھڑے رہیں گے، وہ خدا کے بندے اتنے قیمتی آدمی ایسی گلیوں میں اور راستوں میں رول رہے ہو بے قیمت بنتے جا، حاجت کیا ہے؟ میں ایک محدث سے ملنے گیا تھا حیدرآباد میں، وہ پڑھاتے تھے، بہت زمانوں کی بات ہے، 20 سال پہلے کی، انہوں نے ہمیں دیکھ کے بہت خوش ہوئے، بہت خوش ہوئے اور بڑی زبردست دعوت کی، وہ کبھی چھٹی نہیں کرتے، لیکن اس دن دور حدیث والوں سے کہا کہ آج میرے کچھ مہمان آئے اور شام کو پڑھ لیں گے، کھانا کھلایا بڑی شان و شوکت سے اور بڑی زبردست، پھل فروٹ چائے سب، میرے ساتھ ایک بزرگ گئے تھے، وہ بہت رنگیلے مزاج کے، ہر طرح بزرگ ہوتے ہیں، اس نے اچانک اس محدث سے پوچھا، حالانکہ دونوں اکٹھے پڑے ہوئے ہیں دیوبند میں، وہ محدث ہو گیا اور یہ رنگیلا بن گیا، یار حیدرآباد میں کیا کیا چیزیں ملتی ہیں جو آدمی خریدے، تو انہوں نے سن دے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، نہ آتے تو اچھا، میرا حیدرآباد کے بازار سے کیا کام، میں خوش ہو گیا، میں نے کہا واقعی ہم محدث سے مل رہے ہیں، اللہ اکبر، کاملین کی باتیں کیسے اثر کرتی ہیں، زماد حیدرآباد دا بازار سر سکار رہے چمانا تھا وہ سن کے چندے نہ دل توڑے رہا ہوا تمام وقت ضائع کیا رہا ہوا، عقل پیدا کرو، ایمان کی غیرت پیدا کرو اپنے، یہ دیکھو کہ کن کن چیزوں سے تجھے فائدہ ہے، ہر کام میں ہاتھ ڈالنا، کل بتر دے دے دار سے کے کار میں، یہ موت ہے نا، موت الموت، اگر اس کو چنگیری میں رکھ دیا، یہ ریڑی جو ہے نا اس کی جگہ پہلی چنگیریاں ہوتی تھیں، تو چنگیری کہتے تھے، بان کی بنی ہوتی تھی دیہاتوں میں، اس میں لوگ سامان رکھ کے بیچتے تھے، اور پھر چنگیری والا گلیوں میں آواز لگائے موت ہے موت، کسی لینی لینی ہے، تو سب لوگ گھروں میں گھسیں گے اور کھڑکیاں دروازے بند کریں گے کہ ہم کو موت کا کیا کرنا ہے، لیکن دنیا میں ایک فرقہ ہے وہ آہستہ آہستہ اپنے آپ کو رگڑتے ہوئے آئے گا، وہ طالب علم دیکھنے آ جائیں گے، اچھا یہ موت ہے، اچھا قرض دینی ہے قرض، بس ہر چیز قرض ان کو چاہیے، پیسے مت اپنا سبیل ہے، یہ موت کے لیے بھی جو ہے نا اس سے پیچھے ہٹنے والے نہیں، اور تیرا کیا کام ہے، مہمان آ رہے ہیں وہاں مت سازی سب کو دیکھ رہا ہے، کوئی گاڑی آئی اس کو دیکھ رہا ہے، اور تجھے قرآن مجید کا نسخہ ملا ہے، اتنے علوم بیان ہو گئے، ان کے ابتدا میں لکھو ضروری ضروری چیزیں روزانہ مغرب سے عشاء تک بیٹھ کے درج کرو، مہمان آتے جی تفسیر والے، ہم نے کہا تفسیر والے قریب میں آ کے دیکھے تو یہ باتوں والے سب بیٹھے ہوئے عشاء تک کھانے کے انتظار تک کلام ہو رہا ہے، نہ یہ ٹھیک نہیں، اس حیات کو تبدیل کر لو، متقی بنو، ادل المتقی، پرہیزگاری اپناؤ، عشاء کی نماز کے لیے اذان کے بعد لوگ آتے ہیں سنت اور نفل پڑھتے ہیں، یہ بیٹھے ہوئے مچھلی بازار لگائے ہوئے، اور مسجد کا یہ ادب ہے، باہر سے لوگ آئے وہ نفلوں میں لگ گئے اور آپ مسجد میں ٹھہرے ہوئے، آپ اگر اٹھ کر کے دو چار رکعت پڑھے تو گناہگار ہو جائیں گے، اگر یہ نہیں کر سکتے تو آرام سے خاموشی سے، اذان کا مطلب یہ ہے کہ بس اب جماعت کا وقت تیار ہے، ادل للمتقین، یہ رہنمائی کرنے والی کتاب ہے اور آپ کو صحیح انسان بہترین پرہیزگار بنانے والی کتاب ہے، اللہ تعالی ہم سب کو اعلیٰ درجے کی پرہیزگاری دل و جان سے نصیب فرمائے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں ہے کہ حضرت سے کسی نے کوئی تجارتی سامان خریدنے کی بات کی کہ اگر اتنے کی ہو تو میں لے لوں، امام بخاری جی نے کہا ٹھیک ہے، اس شخص نے ابھی جواب نہیں دیا کہ ہاں سودا ہو گیا، وہ چلا گیا، دوسرا آ گیا اور اس نے کہا کہ جتنا وہ دے رہا تھا اس سے زیادہ لے لو، مجھے دے دے، امام بخاری نے کہا یہ ٹھیک ہے لیکن اس نے ابھی جواب ہاں نہ نہیں کیا ہے، لہذا میں تجھ سے بات نہیں کروں گا، دنیا کے لیے اپنے کلام کو باطل نہیں ہونے دوں گا، وہ مجھے کہے کہ میں نہیں لیتا تب جا کے تجھ سے بات بھی نہیں کروں گا. اس لیے آج دنیا کہتی امیر المومنین فی الحدیث ابو عبداللہ الامام الحمام آیت من آیات اللہ ادل المتقین، یہ ہدایت اور رہنمائی ہے پرہیزگاروں کے لیے، یعنی اس کے رہنمائی اور ہدایت سے اللہ کا خوف بکمال ملتا ہے. الذین متقی وہ لوگ ہیں، یؤمنون بالغیب جو ایمان رکھتے ہیں بن دیکھے، غیب غاب یغیبو، غاب یغیبو کے معنی ہے ما غاب عن الحاسہ، جو نظر نہ آئے. ابن عباس کہتے ہیں ما غاب عن عینیک، جو تجھے نظر ہی نہیں آتا وہ غیب. اور ثعلبی فقہ اللغہ میں کہتے ہیں الغیب ما غاب عن العین وان کان محصلا فی القلوب، وان کان محصلا فی القلوب. غیب جس کی جمع آتی ہے مغیبات، انسان جو دیکھتا ہے وہ شاہد ہے، مشاہدات ہے وہ، اور جس کو دیکھ نہیں سکتا ہے وہ مغیبات ہے. تو چونکہ ذات جل وعلا غیر مرئی ہے، اللہ تعالی کی قدرت نظر آتی ہے، وہی عام لوگ نہیں دیکھ سکتے. انبیاء علیہ السلام کے ہاں تیقن کے ساتھ وہ آتی ہے، ملائک آنکھوں دنیا میں دنیا کی آنکھوں سے نہیں دیکھے جاتے. ایمان لانا ہے تو ریت انجیل زبور ان کے پیغمبر ہم نے نہیں دیکھے، ان کی صداقت پر حقانیت پر ایمان ہے، یہ سب ہمارے لیے مغیبات ہیں. الذین یؤمنون بالغیب، اور صحیح مسلم میں، مسند احمد میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا اتدرون من اخواننا، پتا ہے میرے بھائی کون ہے، میرے بھائیوں کو جانتے ہو؟ تو صحابہ نے کہا نحنو، ہم ہوں گے. آپ نے کہا انتم اصحابی، تم تو صحابہ ہو. صحابہ جیسے مقام قیامت تک کسی کو نہیں ملے گا، مستقل عہدہ ہے، امتیازی وصف ہے. تو صحابہ نے کہا ہم الملائک، فرشتوں کا مان لا، ہم لا یاکلون ولا یشربون ولا ینامون، ان کے تو تقاضے نہیں ہیں، وہ میرے بھائی کیوں بنتے؟ تو صحابہ نے کہا اللہ جانتے ہیں اور اس کے بتانے سے نبی جانتے ہیں، ہمیں معلوم نہیں. آگے سن لو، اخواننا الذین، اخواننا الذین یاتون بعدنا لم یرونا ویؤمنون بنا، ہمارے بھائی وہ لوگ ہیں جو بعد میں آئیں گے، ہمیں دیکھا تک نہیں لیکن کامل ایمان رکھیں گے. سبحان اللہ. مولانا محمد بنوری مرحوم وفات سے چند دن پہلے یہاں آئے، چونکہ بڑے محدث اور عالم کے بیٹے تھے تو بعض اوقات عجائب و غرائب بیان کرتے تھے. مجھے کہا آپ کو انور شاہ صاحب کی ایک بات بتاتا ہوں، مولانا انور شاہ کی ایک بات بتاتا ہوں. میں خوب متوجہ ہو گیا ایک دم، کہا میرے والد مولانا یوسف بنوری سے مولانا انور شاہ کے والد نے کہا کہ انور شاہ بہت بڑا عالم ہے، تم لوگ بہت آگے پیچھے ہوتے ہو، سارے مولوی دنیا بھر کے یہی آ رہے ہیں. تو اگر بنوری رونے لگے اور فرمایا حضرت یہ تو بحربر کا لاسانی عالم ہے، امت میں ان کی نظیر و مثیل نہیں ہے ایسے عالم. اچھا کہنے لگے یہ بہت بڑے عالم ہیں، یہ تم لوگ جانو، مولوی لوگ جانو، مجھے پتا نہیں. شاہ صاحب کے والد کہتے ہیں ایک بات تم یاد رکھنا ہے، میرا یہ بیٹا انور شاہ
یہ مسلمان بہت اچھا ہے. سبحان اللہ, یہ محمد بنوری نے بیان کی, ایک کروڑ روپے کی قیمتی بات. کہا ایک بات یاد رکھنا کہ میرے یہ بیٹا انور شاہ مسلمان بہت بہترین مسلمان ہے. عام طور پر ماں باپ ان چیزوں کے قائل نہیں ہوتے, لیکن شاہ صاحب کی ابدیت, اخلاص کامل اور علم پر پورا عمل, ان کے والد کو بھی گروہی نے کیا تھا. بایزید بستامی کے پڑوس میں ایک غیر مسلم رہتا تھا. جب بایزید مر گیا تو لوگوں نے کہا وہ بد نصیب. بایزید کے چہرے کو دیکھنے کے لیے دنیا ترستی تھی, اور ان کو دیکھنے کے ان کے جلووں سے کائنات ایمان لاتی. تو ایسے ہی رہا. اس نے کہا کہ دیکھو بات سنو, اگر ایمان ایسا ہو جو بایزید کا تو بہت مشکل ہے, نہیں لا سکتا ہوں, اور اگر ایمان ایسا ہو جیسا تم لوگوں کا تو اس سے میں ٹھیک ہوں, کوئی ضرورت نہیں اس کی. بایزید جیسے ایمان کون لائے, بہت کامل و اکمل مومن ہے. اخواننا الذین یاتون بعدنا لم یرونا ویؤمنون بنا الذین یؤمنون بالغیب, وہ لوگ ہیں متقی اور پرہیزگار, وہ بنتے ہیں جو ایمان رکھتے ہیں غیب پر. بن دیکھے یرار مند عبد الرحمن بابا ساجی بخبریں گئے وہی پہ دنیا کے میں انلی دو پستر ہو اور پس ففردوس کے دا حضرت نے بھی صحبت رہا. سبحان اللہ, ہمارے رحمان بابا کہتے ہیں کہ پس دنیا کے میں انلی دو پستر ہو, دنیا میں تو میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھ سکا, خدا جنت الفردوس میں ان کے ساتھ رکھ لے, میں ففردوس کے دا حضرت نے بھی صحبت رہا. ایمان امن سے ہے یا یومن سے ہے, لغت میں اور کتاب الایمان مشکات بخاری میں پڑھ چکے ہو. حقیقت یہ ہے کہ دونوں مادے موجود ہیں, کیونکہ ایمان سے برکت بھی ہے اور ایمان سے امن بھی ہے. آمنا سارا زا امن مؤمن, یعنی سارا زا امن و یوتی امن, خود بھی امن والا اوروں کو بھی امن سے رہے گا. المسلموں من سلم المسلمون باللسان ویدی, اور ایک روایت میں ہے المسلم من سلم الناس عن لسانه ویدی. متکلمین ایمان کا جو تعارف کرتے ہیں, تعریف کرتے ہیں, وہ اس طرح فرماتے ہیں, هو التصدیق بجميع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم, هو تصديق بجميع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم تصديقا اجماليا في الامور الاجماليه وتصديقا تفصيليا في الامور التفصيليه. هي عرفي اصطلاحي ایمان,
کوئی مشکل بات نہیں. اس طرح کہا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو احکام مختصر لائے, مختصر ایمان لانا ضروری ہے, جیسے متشابہات, اوائل سور ہم نہیں سمجھتے لیکن ہمارا ایمان ہے اللہ تعالی کی طرف سے, اور جو تفصیلات آئی ہے نماز کی, روزے کی, زکات کی, حج کی, عقائد کی, ان پر تفصیل کے ساتھ ہمارا ایمان. هو تصديق بجميع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم تصديقا اجماليا في الامور الاجماليه وتصديقا تفصيليا في الامور التفصيليه. علم کلام کی تمام کتابوں میں یہ تعریف اس طرح در ہے. اسی سے علماء نے پھر وہ بنایا نا ایمان مجمل و ایمان مفصل, دو آمنت باللہ. لوگ کہتے ہیں یہ کہاں ہے, اس کے کہاں کا کیا مطلب ہے؟ یہ تو جیسے نیت آپ یاد کرواتے ہیں پشتو میں اردو میں, تو وہ کہاں ہوتی کیا؟ نیت تو وہی ارادۃ القلب ہے, یہ تو اس کی تعبیر ہے. ہمارے بزرگ تھے مولانا حبیب اللہ مختار, وہ یہی باتیں لوگوں سے پوچھتے تھے, ایمان مجمل و ایمان مفصل کی دلیل کا.
وہ بابا یہ تو فحوائے دین سے مقتبس ہے، فحوائے دین سے.
الذین یؤمنون بالغیب، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں بن دیکھے.
اور دیکھنے کے بعد تو اور ہی مسئلہ بڑھے گا، لیکن دیکھتا کب ہے؟ جب روح نکلتی ہے. دیکھتا کب ہے؟ جب ملائک سامنے آ جاتے ہیں. پھر تو کافر بھی ایمان لے آئے گا، پھر کون منکر ہوگا بھائی.
حتی اذا ادرکہ الغرق،
پھر اور ڈوبنے لگے جی.
حتی اذا ادرکہ الغرق،
پھر اور ڈوب رہا ہے جی.
قال آمنت انہ لا الہ الا اللہ الذی آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین.
آئے آئے، ایمان لا رہا ہے، فرعون شور کر رہا ہے، پانی میں ڈوب رہا ہے، آخری ہچکیاں باقی ہیں اور چیخ لگا رہا ہے.
آمنت، میں ایمان لایا، انہ لا الہ،
نہیں ہے واقعی اس کا کوئی شریک،
الذی آمنت به بنو اسرائیل،
جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے. دیکھو شیطان کو، دیکھو موسیٰ اور ہارون کا نام نہیں لے رہا، غصہ ہے ان پہ. تو جو نبی سے بغض رکھے اس کا ایمان معتبر نہیں. یہی وجہ ہے کہ جادوگروں کا ایمان مانا گیا، انہوں نے کہا بے رب بے موسیٰ و ہارون. ایمان تب معتبر ہوگا جب نبی کا توسط درمیان میں ہو. خیالی اور اختراعی ایمان مسترد ہے. اور انشاءاللہ اپنے مقام پر ہم عرض کریں گے کہ جبریل نے کہا کہ جب وہ چیخنے لگے دو تین دفعہ، تو میں نے کیچڑ لے کے اس کے منہ میں ڈال دی. میں نے کہا ایسا نہ ہو کہ خدا تعالیٰ کو رحم ہو جائے، وہ تو بہت رحیم کری. لوگ کہتے ہیں وہ جبریل کا کیا بگڑ تھا، آ جاتا نہ رحم. او بابا، مختصر بات پر حکم نہ کرو. جبریل ملک ہے، سید الملائک، وہ مامور ہے. جس طرح میں کہوں کہ پکڑو اس کو، باہر نکالو اس کو، باہر نکالو. ملائک تو لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. مختصر بات پر یک دم شارٹ کٹ لگاتا ہے. حکم تھا کہ میرا نام خراب کر رہا ہے، بے ادبی کر رہا ہے. اللہ، روح الماری میں ہے یہ قصہ کہ جی پھر اس نے مٹی لے کے کیچڑ فرعون کے گلے میں بند کر دیا، چھپ کرا دیا، اس کو ڈوب گیا. جب ڈوب گیا، لاش آ گئی کنارے پر. الآن، اللہ تعالیٰ نے کہا اب ایمان لاتے، چیخے لگاتے. وقد کنت من قبل من المفسدین، آپ تو اس سے پہلے مانتے ہی نہیں تھے. وقت جو ایمان کا تھا وہ تم نے ضائع کیا ہے، بے وقت ایمان نہیں چلے گا. الذین یؤمنون بالغیب، متقی وہ لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں بن دیکھی چیزوں پر. ویقیمون الصلاۃ، اور پابندی سے پڑھتے ہیں نماز. صرف نہیں پر ویصلون، پڑھ پایا نہیں. ویقیمون الصلاۃ، اور قائم کرتے ہیں نماز. ایمان کے بعد فوراً نماز ہے، ایمان کے بعد فوراً نماز ہے. اور اقامت الصلاۃ، توضا لبس ثوبا طاہرا واغتسلا تفتش موضعا طاہرا واستقبل القبلۃ طلب المسجد اذنا اما. آسان کام ہے، جسم پاک، کپڑا پاک، جگہ پاک. صرف یہ بھی کافی نہیں ہے، بلکہ مسجد تلاش کرنی ہے، اذان دلانی ہے، جماعت کا انتظار کرنا ہے. یقیمون الصلاۃ، نماز قائم ہو رہی ہے. ایک پروگرام جب منعقد ہوتا ہے، آپ پہلے میٹنگ کرتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں، کس تاریخ کو رکھے یار، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایسی تاریخ کو رکھے کہ لوگ نہ آ سکے. کیا کیا کھانے پکائیں گے، کتنے لوگوں کو بلائیں گے، دیکھے ذرا ایک پروگرام منعقد ہو رہا الذین یقیمون الصلاۃ اور قائم کرتے ہیں نماز.
ظاہر ہے جب نماز کا مسئلہ آ گیا تو پہلے درجے میں فرض ہوگا
الفرض کل قرض,
پہلے درجے ہی فرض کا ہے. نمازیں تین قسم کی ہوتی ہیں, اولاً فرائض ہے, ثانیاً واجبات ہے, اور ثالثاً تطوعات ہے. تطوعات کے پھر تین درجے ہیں, ایک مؤکدات ہے, دوسری زوائد ہے, اور تیسرے مستحبات یا مندوبات.
فرائض قطعیہ یقینیہ یومیہ پانچ ہے, جمعہ اس پر مستزاد ہے. عیدین اور وتر واجبات ہے, نماز کے اول و آخر مؤکدات ہے, اور ان کے توابع مندوبات و مستحبات ہیں. یہی حال تہجد و قیام اللیل اوابین و چاش و اشراق حاجات وغیرہ کا ہے. یقیمون الصلاۃ اور قائم کرتے ہیں نماز.
میں چاہتا ہوں کہ اس کا ترجمہ صرف اتنا ہو کہ اور پابندی سے پڑھتے ہیں نماز, لیکن اقام یقیم میں جو معنی ہے وہ پابندی کے لفظ میں نہیں. اقام یقیم میں سب چیزیں آ گئیں.
ولو انہم اقاموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیہم من رب, ولو انہم اقاموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیہم من رب اقاموا نفذوا اقاموا حکموا اقاموا عملوا وعملوا,
خود بھی عمل کی اوروں سے بھی کرائے.
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اور پابندی سے پڑھتے نماز. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور ان چیزوں میں سے جو ہم نے ان کو دیے خرچ کرتے ہیں.
سبحان اللہ,
عمر ہم نے دی ہے دین پر خرچ ہو رہی ہے, جوانی ہم نے دی ہے دین پر قربان ہو رہی ہے.
دیکھو ایک ایسے جوان جوان بیٹھے الحمدللہ.
ایک طالب علم پڑھنے آیا, بہت دنوں کی بات, تو طالب علم بتاتے تھے کمرے میں بیٹھ کے روتا رہتا ہے. میں نے ایک دن بلایا, میں کیوں روتے ہو؟ کہ والدہ جب میں آ رہا تھا تو والدہ جب میں گھر سے نکل رہا تھا اس سے پہلے پہلے والدہ بے ہوش ہو گئی.
ایک ہی بیٹا
چترال کے پہاڑوں سے نکل رہا ہے, کراچی کے حالات دیکھو کتنی تکلیفیں ہوتی ہیں, لیکن دین سے جو محبت مسلمانوں کی ہے وہ سرمایہ ہے. میں نے کہا پھر کیوں آ رہے تھے؟ کہا انہی کا حکم ہے کہ آپ جائیں مجھے نہ دیکھیں اور اپنے علم پڑھ کر گئے. خدا کا فضل ہے, فارغ فاضل محقق مدرس ہو گئے. اللہ نے ان کے والدین کی زندگی میں ان کی قربانیاں قبول کی اور بہترین پھل نصیب فرمایا ہے. مولانا زازنی صاحب نے اپنی طالب علمی کا واقعہ لکھا ہے نا نور الہدیٰ کے شروع میں, پڑھ لینا کیا عجیب و غریب. توبہ توبہ, تجربہ گواہ ہے کہ جن کو پڑھنے میں گھر سے نکلنے میں وقت نکالنے میں جتنی تکلیف پہنچ جاتی ہے اتنی اللہ شیرین پھل عطا فرماتا ہے. ایسی کریم رحیم شکر گزار ذات ہو. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور جو ہم نے دیا ہے اس میں سے یہ خرچ کرتے ہیں. ہماری کیا چیزیں ہیں؟ رزقناہم, اللہ ہی کا دیا ہوا ہے. خدا نے توفیق دی ہے, صبح سے بیٹھے رہتے ہیں, اللہ نے آپ کو مالا مال کیا ہے, تعطیلات جو آرام کے لیے ہیں آپ قرآن کو دے چکے ہیں. تو اس لیے گزارشات ہوتی ہے کہ ادب کا, احترام کا, وقت اور سبق کو قیمتی بنانے کے لیے بیدار رہے, ضائع نہ کرے قیمتی جواہر کو. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور ان چیزوں میں سے جو ہم نے ان کو دی ہے خرچ کرتے ہیں. سورۃ حدید میں اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کے چار مقامات بتائے. ایک تو یہ کہ ہم نے دیا ہے خرچ کرو، دوسرا یہ کہ وجعلکم مستخلفین فیہ، تم کو چند دن کے لیے ذمہ دار بنایا ہے، مستقل تم مالک نہیں ہو، مستخلف چند دن کے لیے خلیفہ بنے ہو. تیسرا یہ کہ چلو تیرا صحیح قرض دے دو، ومن یقرض اللہ قرضا حسنا. چوتھا یہ کہ پھر بھی نہیں دو گے تو مر جاؤ گے، رہ جائے گا. وللہ میراث السماوات والارض، یا اللہ بلخ کا امیر بلخیوں سے ناراض ہو گیا اور ان کے اوپر ایک ہرجانہ مقرر کیا. بلخ کا امیر بلخیوں سے ناراض ہو گیا اور ان کے اوپر ہرجانہ مقرر کیا. بلخیوں نے سوچا کہ یہ تو کئی سال میں پورا نہیں ہوگا اور امیر اور ناراض ہو جائے گا، کوئی اور ترکیب کر دے. ان کو پتہ چلا کہ ہرات کے اندر ایک سخی خاتون ہے اور وہ کسی کو خالی ہاتھ جانے نہیں دیتی. اس زمانے کے چندے والے مولوی نہیں گئے ہوں گے، ورنہ وہ غریب بھی تنگ آیا. یہ لوگ معززین کا وفد بنا کر اس سخی خاتون کے پاس ہرات چلے گئے اور اس خاتون کو پس پردہ پیغام بھیجا کہ بیوی ہم بہت تکلیف میں ہیں، ہمارا بادشاہ ناراض ہے اور ہم سے اتنا جرمانہ مانگ رہا ہے، ہم آٹھ دس سال میں بھی پورا نہیں کر سکتے، نہ ہماری اتنی آمدنی ہے نہ اتنی فصلیں. آئے ہائے، بیوی نے اندر سے ایک قیمتی شال بھیجی اور کہا کہ یہ شال بیچو، اس کی اتنی قیمت ملے گی جتنا بادشاہ مانگ رہا ہے، اور اس کو دے دو. وہ شال کیا شال ہے جس کے قیمت میں پورا بلخ کا جرمانہ اترتا ہے. جب یہ لوگ بلخ آئے تو انہوں نے سوچا کہ اس کو خریدے گا کون، اتنے پیسے کون دے گا. تو مشورہ یہ کیا کہ چلو بادشاہ سلامت سے کہتے ہیں، امیر بل سے کہہ دیتے ہیں وہ مالدار آدمی ہے. تو سب معززین امیر کے پاس آئے اور امیر کو کہا کہ آپ ہم سے ناراض ہیں، آپ نے ہمارے اوپر جرمانہ لگایا ہے، ہم جرمانہ جمع نہیں کر سکتے، ہمارے پاس نہیں ہے، ہم ہرات گئے، وہاں ایک سخی عورت ہے اور وہ کسی کو خالی ہاتھ جانے نہیں دیتی، ہم نے ان کی خدمت میں درخواست رکھی، انہوں نے یہ شال دیا ہے، یہ آپ ہی خرید لیں تاکہ ہمارا کچھ بوجھ کم ہو جائے. امیر بلخ کو غیرت آئی کہ اوہو، عورت ہو کر کے اتنی سخی ہے کہ وہ لوگوں کے بادشاہوں کے جرمانے اتارتی ہے. تو اس نے کہا میں نے معاف کر دیا ہے، میں شال نہیں لیتا، میں نے معاف کر دیا ہے. بس جرمانہ ختم ہے اور میں شال نہیں خریدتا. کیسے دیانتدار لوگ تھے. تو بلخی دوبارہ بیوی کے پاس آئے کہ بیوی آپ کے شال اور آپ کے اخلاص کی برکت سے ہمارا امیر راضی ہو گیا اور اس نے ہم کو معاف کر لیا، مہربانی کر کے آپ اپنا شال لے لیں، قیمتی شال. تو اس بیوی نے اندر سے کہلوایا کہ اس شال کو اجنبیوں کا ہاتھ لگا ہے اور اجنبیوں کی آنکھیں لگی ہے، اس کو میں اپنے گھر میں نہیں آنے دوں گی، اس کو بیچو اور مسجدیں اور مدرسے بناؤ. چلو اس شال کو بیچو اور اس کے مسجدیں اور مدرسے بناؤ. اس لیے ہرات کے آس پاس بڑی بڑی مساجد، قدیم مدارس، یہ تو بہت بڑا زوال آیا وہاں اور پورا ملک تہو بالا ہو گیا. اور رحلہ کے اندر ابن بطوطہ نے یہ واقعہ ان کا نقل کیا ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ان چیزوں میں سے جو ہم ان کو دے چکے ہیں خرچ کرتے ہیں. چونکہ صلات کے بعد زکات فرض ہوتی ہے اور عام طور پر انفقوا مما رزقناکم کا مصداق زکات ہوتا ہے، اس واسطے علماء کرام نے یہاں زکات کے ساتھ تفسیر کی ومما رزقناهم ينفقون، خیر کے کام میں جو خرچ ہوگا وہ مراد ہے. مولوی احمد رضا خان صاحب کا جو مفسر ہے نعیم الدین مراد آبادی، اس کو بہت جلدی تھی، بہت جلدی تھی بریلیت ثابت کرنے کی، تو یہاں چٹ پٹ لکھ دیا. اس سے تیجا، چیلم، برسی، عرس شریف سب کچھ ثابت ہو گیا. سب کچھ جو ثابت نہیں ہونا تھا وہ ثابت ہو ہی گیا، آج ثابت ہو گیا. ثابت کرنے کا بچہ پہلے یہ دیکھ لو کہ شریعت جانتی ہے ان چیزوں کو یا نہیں. اگر کوئی کہے کہ اس سے فلم لگانا، ڈرامے کھیلنا، ڈانسروں کو پیسہ دینا، اور وہ آج کل کہتا ہے کہ جی کھلاڑی اور پورے پاکستان کے کھلاڑ بازی کرنا، وہ بھی ثابت ہو گیا، پھر کیا جواب دو گے؟ جواب یہی ہے جو بیضاوی نے دیا ہے کہ العمل الصالح ما سبغ الشرع، نیکی اس کو کہتے ہیں جو شریعت میں جانی پہچانی. شریعت تو نہیں جانتی اس کو. پیغمبر کے زمانے میں لوگ مرے ہیں، شہید ہوئے ہیں، سفر میں، حضر میں، مدینے میں، مکے میں، ہر جگہ، لیکن کبھی بھی پہلی رات اور تیسری رات، دسواں اور بیسواں، چیلم اور برسی کبھی بھی نہیں منائی گئی. اس واسطے یہ ثابت نہیں، یہ نفی ہو گئے یہاں سے. ومما رزقناهم ينفقون، اور ان چیزوں میں سے جو ہم نے ان کو دی ہے یہ خرچ کرتے ہیں. اللہ اکبر. جو ثابت ہے اس کو کوئی نفی نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ اپنے وزیروں کے ساتھ غزنی کے بازار میں رات کو گشت کر رہا تھا، باہر نکلا تھا. ایک جگہ دیکھا کبابی کباب تل رہا ہے، اور فاصلے پر ایک طالب علم کھڑا ہے، اور اس نے کتاب کھولی ہے اور پڑھ رہا ہے. تھوڑی دیر گزرنے کے بعد پھر کبابی کی کڑاہی کے پاس آ کر آگ کی روشنی میں کتاب دیکھ لیتا ہے، پھر جا کے وہاں کھڑا ہو جاتا ہے. سلطان نے کچھ دیر اس کو دیکھا تو اس کو یہ بات سمجھ آئی کہ اس کے پاس دیے میں جلانے کے لیے تیل نہیں ہے، اور ہے دینی مدرسے کا طالب علم، دین پڑھ رہا ہے. سلطان کا دل بھرایا اور فراش کو کہا کہ یہ شاہی قندیل طالب علم کو دے. بادشاہ جب نکلتا ہے تو کئی قندیل آگے پیچھے ہوتے ہیں. حکم کی تعمیل میں فراش نے فوراً قندیل جا کے طالب علم کو دیا. طالب علم قندیل لے کر کے اذا وجدت فقد اعلمت بھاگا، کتاب لے کے سیدھا گھر گیا. بھائی اب تو اخراجات پڑھوں گا نا کتاب ہے. کہتے ہیں تاریخ فرشتہ میں محمد قاسم فرشتہ نے لکھا ہے کہ سلطان کو تین بڑی پریشانیاں تھیں. ایک تو اس کو یہ کہا گیا تھا کہ تو سبکتگین کا بیٹا نہیں ہے، ویسے قابل لڑکا دیکھ کر کے بیٹا بنایا ہے، ورنہ یہ تیرا باپ نہیں تھا، کہیں سے اٹھا کے لایا ہے. اس کو بڑا افسوس تھا، میرا باپ ہی معلوم نہیں، لیکن کسی کو کہہ بھی نہیں سکتا تھا. دوسری اس کو یہ پریشانی تھی کہ میری مغفرت ہو جائے گی یا نہیں. مرنے سے پہلے پہلے کان میں بنک پڑنا چاہیے. ہمارے ایک دوست ہے، وہ کبھی کبھی آ کے مجھے کہتا ہے، یار جی بعض لوگ بڑے قیمتی ہیں، کہتے ہیں بابا یہی فیصلہ کرو کہ میں بخشا گیا ہے، اگر نہیں بخشا گیا تو ساری دکان ہے، کارخان ہے، گھر سب لٹا دوں، وہاں جا کے قید ہو جاؤں گا، پھر کہ تو بخشا نہیں واپس آ سکوں. سلطان کو بھی بڑی فکر تھی کہ مرنے سے پہلے پہلے میرے کان میں یہ بینک پڑ جائے کہ اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت کر دی. دو باتیں ہو گئی. تیسری بات یہ کہ سلطان کو یہ خیال تھا، اشکال تھا کہ یہ حدیث کے العلماء ورثۃ الانبیاء، عالم لوگ نبیوں کے وارث ہیں، کیوں ہم کیوں وارث نہیں؟ ہم جہاد کر رہے ہیں، ہزاروں مسکینوں کو روز کھانا کھلاتے ہیں، ہزاروں علماء کی دیکھ بھال کرتے ہیں، قیمتی کتابیں شائع کرتے ہیں، سب کچھ ہم کرتے ہیں، پورے ملک میں لگ مساجد، مدارس، خلائق کی نگرانی ہم کرتے ہیں، وارث ہی بنے ہوئے.
بادشاہ کو خیال تھا اشکال ہو رہا، اور بادشاہ عالم تھا بہت بڑا. یہ بھی بتاؤں دو کتابیں اس کی مشہور ہیں، ایک الفرید فقہ حنفی میں 50 جلدوں میں، اور دوسری طبقات الحنفیہ 4 جلدوں میں. اس کا ذکر احقاق الحق کے اندر کوسری نے کیا ہے. شبلی نعمانی نے سیرت النعمان میں لکھا ہے کہ الفرید کے کچھ جلدیں ہندوستان میں موجود رہی ہے. چونکہ عالم بڑا تھا تو بڑے عالم کو بڑا اشکال ہوتا ہے علمی. جس رات اس نے طالب علم کو شاہی مشعل دے دیا، اس رات کو خواب دیکھتے ہیں، ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں اے سبکتگین کے بیٹے، یہ جو تم نے وارث الانبیاء کا احترام کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کی مغفرت کر دی. تینوں اشکال رفع ہو گئے. مما رزقناہم ينفقون، اور ان چیزوں میں سے جو دی ہم نے ان کو خرچ کرتے. بھائی آپ کو تھوڑا ملا ہے آپ اس میں سے خرچ کریں، جس کو زیادہ ہے وہ زیادہ خرچ کر لیں. خرچ کرنے کے 3 طریقے ہیں. ایک تو فرائض ہے، وہ تو شرائع نے مقرر کیے ہیں، زکوٰۃ ہے، فطرہ ہے، قربانی ہے، اور ایک حسب ضرورت ہے. جتنی ضرورت ہو دین کو، اللہ نے آپ کو توفیق دی آپ دے. اور تیسرا یہ کہ یا تو مال جو آپ کے کام نہیں آتا تو دین کے کام آئے، قل العفو. یہ بھی ایک طریقہ ہے، بھائی ہمیں یہ پلاٹ نہیں چاہیے، یہ زمین ہمارے کام کی نہیں ہے، کوئی اور لے لے، اس میں گھر بنا دے، مدرسہ بنا دے، بسیں بنا دے. قل العفو ویسألونک ماذا ینفقون قل العفو. جو آپ کی ضرورت سے زیادہ ہے وہ دین کام آ جائے، یہ بھی بہتر بات ہے. اس کے بڑھ کر درجہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. بہت پسندیدہ چیز ہے. جنرل ضیاء الحق نے شاہ خالد کو کہا تھا کہ سعودی عرب میں بڑی قیمتی گاڑیاں جگہ جگہ خراب پڑی ہیں، وہاں تو اربوں کی گاڑی فیل ہو جاتی ہے تو وہ اتر کر ٹیلی فون کر کے دوسری منگوا لیتا ہے، اس کو وہی چھوڑ دیتے ہیں، کڑی رہتی ہے، کڑی رہتی 2-3 مہینے بعد دیکھو ڈانچا ہو جاتا. ضیاء الحق عمروں کے لیے بہت جاتا تھا، اس نے عرب کے راستوں میں دیکھا تھا کہ بڑی اعلیٰ قسم کی مرسڈیز اور اونچی اونچی گاڑیاں کھڑی ہے، تو شاہ خالد کو کہا کہ یہ جو عربستان میں گاڑیاں بیکار ہو رہی ہیں یہ ہمیں دے. شاہ خالد نے پوچھا کتنی گاڑیوں سے پاکستان کی ضرورت پوری ہو جائے گی؟ اس نے کہا 20,000 سے. تو شاہ خالد نے کہا 30,000 نیو برانڈ گاڑیاں، وہ جاپان سے آپ منگوا لیں، بل ہمارے سفارت خانے بھیج، ہم ادا کریں، ہم اپنے دوست کو ٹوٹی ہوئی چیز نہیں دیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے اس میں سے خرچ کرنا، یہ ایمان کا تقاضا ہے. پیسے رکھ کے اور سام کی طرح اس پر بیٹھنا، اجدہا کی طرح، یہ حیوانات کا کام ہے، انسان کا کام نہیں، ایسا ہی رہ جائے. آپ کی جیب میں 1,000 روپے کا نوٹ ہے، آپ کو بھوک لگی ہے لیکن آپ خرچ نہیں کرتے تو پیٹ بھر جائے گا آپ کا. 100 روپے کا بالکل سرخ رنگ کا نوٹ موجود ہے، سامنے ٹھنڈے کی دکان ہے، پیاس لگی ہے، زبان باہر نکلی ہوئی ہے، لیکن یہ پیتا نہیں ہے. نوٹ نکالو، اس کو کہو کہ ایک ٹھنڈی بوتل نکال کے دو تو آپ بھی ٹھنڈے ہو جائیں گے، سرخ رنگ تبدیل ہو کے 90 روپے رہ جائیں گے، کام تو ہو جائے گا نا آپ کا. مہمان آئے ہیں، کھانے کا وقت ہے، یہ کبھی ایک بات کرتے کبھی دوسری بات. اللہ نے توفیق دی ہے، آپ اہل خانہ کو گئے دسترخوان لگائے، جو کھانا تیار ہو سکتا ہے وہ تیار کرو اور جو نہیں ہے وہ میں لے کے آتا ہوں. مہمان ایمان سے تعلق رکھتا ہے، من کان یومن باللہ والیوم الاخر فلیقرب ضیفہ، جو اللہ و آخرت پر ایمان رکھتا ہو وہ مہمان کا احترام کرے،
خوش ہو،
خدا کا شکر ہے کہ ہمارے گھر کھانا کھانے والے آئے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. چائے کا ٹائم ہے، چائے لے آؤ، ٹھنڈے کا وقت ہے، ٹھنڈا پیش کرو، کھانے کا وقت ہے، مجبور کرو، اصرار کرو. سنت طریقہ ہے منت کرنا کہ بڑی مہربانی ہوگی، تھوڑا سا وقت باقی ہے، اجازت دے دے، ابھی کھانا تیار ہو جائے. اللہ اکبر. پہاڑوں میں ایک جگہ ہمارا جانا ہوا اور ایک لڑکا آیا، اس نے مجھے کہا آپ ہماری دعوت قبول کریں، میں قلبی کتاب دے دوں گا. قلبی کتاب دے دوں گا. کسی نے کہا تھا کہ مولانا قلبی کتابوں کا شوقین ہے، کہا بہترین قلبی کتاب پیش کرتا ہوں، ہمارا کھانا قبول کر. میں مجبور ہو گیا، وہی کا وہی رہ گیا. میں نے کہا کھانا اگر قبول نہیں کرتا تو کتاب جا رہی ہے. میں نے کہا کہ کتاب ہی سب سے بڑی دعوت ہے. اعز مکان فی الدنیا سرج و سابح و خیر الجلیس فی الزمان کتابو، متنبی کہتا ہے. مجھے کہتا ہے یہ ٹھیک ہے کہ یہ پہاڑ ہے، بڑی خراب جگہ ہے، مگر یہاں بھی آپ کے شاگرد آباد ہیں. آپ نے دور تفسیر میں پڑھایا ہے کہ خواجہ نظام الدین اولیاء نے کہا ہے کہ کھانا کھلانا تمام مذاہب میں بہترین عمل ہے. کہا ہے؟ میں نے کہا. کہنے لگے اب بہترین مہمان میرے ہاتھ سے نکل جائے، یہ جائے گا. ہم بیٹھ گئے. سوکھے بیر لے آیا، سوکھے شاتوت لے آیا، سوکھے انجیر لے آیا. اچانک دیکھا تو ایک بکرا چھت کے اوپر سے گزر گیا. میں نے پوچھا تھا یہ آپ کی برکت سے آج بکرا مل گیا ہے؟ میں نے کہا وہ تو بھاگ گیا. کہ بھاگ نہیں سکتے، ایک دفعہ دیکھ لیا. تھوڑی دیر بعد دیکھا تو بھوت کر لیا ہے، پہاڑی بکرا کا شکار کر کے اسی وقت اور آگ میں بھون کر کے اب مرچ مسالہ لگا کے لے آئے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ اس لیے آپ کو کہتا ہوں تاکہ آپ کا دل بڑا رہے. کہتے ہیں فقیر فقر میں سخی ہو سکتا ہے، بادشاہ تخت سلطانی پر کنجوس مکھی چوس ہو سکتا ہے. یہ ہے نہیں کنجوس، چلے جائے چلے جائے چلے جائے، کھاتے لوگ گراتے لوگ ہیں، رہتے کہیں اور ہیں، پڑھاتے اور لوگ ہیں، تکلیف ان کو ہے، چلے جائے چلے جائے. سابق صاحب رزڑ علاقے کے بڑے بزرگ تھے، ایک شخص سے ملنے چلے گئے تو اس نے کہا سابق سے سب چائے پیو گے یا دودھ والی؟ اس نے کہا ابھی ابھی دودھ کی چائے پی لیں گے، پھر کھانا کھا لیں گے، پھر اس کے بعد سب چائے پی لیں گے. وہ اول بتوری اس کو گیا وہ ڈوڑائی اس کو پسی بچنا چاہیے اس کو برابر. ہم ایک جگہ گئے ایک شخص کو پوچھنے کے لیے، لوگ جمع تھے ڈھیرے میں بہت. ہم نے پوچھا کہ فلاں شخص سے، ہم نے کہا آپ بیٹھے، وہ آ رہا ہے. ہم بیٹھ گئے، دیکھے تو چائے پراٹھے انڈے یہ وہ. ہم نے کہا ہم کہیں جا رہے ہیں، کسی کے مہمان ہیں. اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ ان کے مہمان ہیں، لیکن آپ یہاں آ چکے ہیں، جا نہیں سکتے. کھانا ہم کھلائیں گے پھر اس سے ملوائیں گے، یہ ہماری غیرت کے خلاف ہے کہ کھانے کے وقت ہم آپ کو ان کے گھر لے جائیں، یہ ہمارا گھر ویران ہے کیا؟ وہ بڑی مشکل سے جی جان چھڑانا آسان نہیں ہے، یہ بھی زیادتی ہے. ٹھیک ہے اکرام ہے، لیکن مہمان کا لحاظ ہو کہ وہی جب وہ عذر کر لے تو عذر مان لے. کھلانے والے بھی کئی قسم کے ہوتے ہیں. ہمارے یہاں خدام تھے، میرے پاس تین قسم کے خدام رہے. ایک خادم ایسا ہوتا تھا، اللہ اکبر اللہ یا کہنا نہیں پڑتا تھا، بس جیسے ہی مہمان کو دیکھا ایسا مجھے دیکھا، باغ باغ کے ٹھنڈی بوتل آئس کریم یہ وہ سب چیزیں لے آتا تھا. دوسرا ایسا وہ اب بھی موجود ہے کہ جب کہے تو کر لیتا تھا.
نہ کہے تو آرام سے بیٹھا ہوا. تیسرا ایسا تھا کہ میں اس کو کہتا تھا سراج چائے بناؤ, تو مہمان سے پوچھتا چائے اس کی, میں کہا کل ماتمی نس کیا سے خام کھاتا والا کا بوتل رہا نہ کھانا ہوتا ملما تبھی بوتل ملے گی ملما کر ہوئے چار مہینے جی ماتا ہی پرے گا یار روان جا کر سلح صاحب کرے دے کس مخاطب. ایک وہ جس کو کہنا نہیں پڑتا تھا اللہ اکبر, اس کا نام امجد ہے جہانگیرے کا. دوسرا جو کہنے سے کرے وہ عبد الغفار ہے, اور تیسرا جو کہنے سے بھی نہیں کرتا تھا وہ سراج. وہ ملک کے گھر سے وہ پوچھتا تھا کھانا کھانا ہے, دو گھنٹے لگیں گے کل آپ بیٹا بس میں جا رہا ہوں. استغفر اللہ ومما رزقناهم ينفقون, جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے خرچ کرتا ہوا بابا خدا نے بہت کچھ دیا ہے. بڑی تسلی اور آرام سے, بہت زیادہ تکلیف کرنے کی حاجت نہیں ہے. وما انا من المتکلفین, جو تیار پیش یار پختوں کے وہی جیسے باندھے دخبل اڑا دے, جو تیار پیش یار. بعض لوگ ویسے کمزور ہوتے ہیں تباد سب کچھ موجود ہوتا ہے لیکن مہمان کو پیش نہیں کر سکتے. لکھا ہے ایک مہمان کے ساتھ 50 سنتیں زندہ ہوتی ہیں اور ہر سنت پر 50 نعمتیں نازل ہوتی ہیں. کسی دن تقسیم کریں گے انشاءاللہ. ایک مہمان کے اکرام میں 50 سنتیں زندہ ہو جائے گی اور ہر سنت کے بدلے میں 50 نعمتیں نازل ہوگی. کتنی بڑی خوشی کا دن ہے, عید ہے الحمدللہ. غریب لوگ مسکین لوگ عاجز لوگ ان کا اخلاص بہت زیادہ ہوتا ہے, مالدار لوگوں کو اخلاص کم پختہ نہیں ملتا. ان کے پاس خلوص ہوتے ہیں خلوص غائب ہو جاتا ہے, عاجز اور مسکینوں کا اخلاص بہت ہوتا ہے. ومما رزقناهم ينفقون, اور ان چیزوں میں سے جو ہم ان کو دیتے ہیں خرچ کرتے ہیں. خرچ کرنے میں ایک ابوبکر کا مقام ہے, وہ کل کا کل مال لے آتے تھے. دوسرا عمر فاروق کا مقام ہے, وہ نصف مال لے آتے تھے. تیسرا حضرت عثمان کا ہے, جو جتنا چاہیے سارا کر لیتے ہیں. سبحان اللہ, جتنا چاہیے. حضرت سے پوچھ لے حضرت کتنے مجاہدین بغیر سارو سامان کے؟ 1000. حضرت عثمان نے کہا میری طرف سے گھوڑے خریدے, تلوار خریدے, نیزے خرید, پیسے میں دوں. جیش اوسرا تبوک کے موقع پر 1000 سپاہیوں کو سازو سامان گھر کا خرچہ دیا. بیر روما جس کا پانی حضرت عثمان کو مرتے دم تک نہیں دیے, 40 دن تک پیاسا رکھا. یہ بیر روما یہود کا تھا, اس سے سب لوگ پانی پیتے تھے, لیکن جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ آئے تو یہود بگڑ گئے کہ پانی پینے کا درک نہیں ہے اور یہاں پر نبوت پھیلا رہا ہے. تو حضرت عثمان اجنبی کی طرح چلے گئے بیر روما کے مالک کے پاس. اس نے کہا مسلمان بہت آ گئے, آپ کے کنویں پر رش ہے, بیچنا نہیں. اس نے کہا بیچتا ہوں. کہا کتنے کا؟ کتنے دینار کا؟ حضرت عثمان نے نقد ادا کر دی. کہا اب کیا کرو گے؟ کہا اب یہ خاص ہے للہ ولی رسول, اللہ اور اللہ کے رسول کے نام پر, انسان حیوان مسلمان کافر سب یہاں سے پانی پیے. اور تبوک کے موقع پر حضرت تشریف فرماتے کان متربع بیان حدیث میں, حضرت عثمان لاتے رہے اور ڈالتے رہے, لاتے رہے ڈالتے رہے, یہاں تک ادھر ادھر دینار سونا گرنے لگا. تو آپ نے کہا یا عثمان لو لم تعمل بعد هذا لغفر لك, اگر آج کے بعد کوئی نیکی نہ کرے یہی کافی. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, حضرت ایسے نہیں کہتے, وحی کے ذریعے بیان فرماتے ہیں. ابھی حال ہی میں میرے ایک دوست کو فون کیا, اچانک پتہ چل گیا کہ مدرسے میں مسجد میں پنکھے ونکھے خراب ہیں اور نئے لگنا چاہیے. تو میں نے اس کو فون کیا, تو نیند مجھے پتہ نہیں تھا کہ اتنی دیر تک سویا ہوا ہے. تو بیدار ہو گیا تھا. کون؟ میں نے بتایا کہ اللہ ہوگا. خیر بڑا خوش ہوا. کیا حکم ہے؟ میں نے کہا پنکھے چاہیے. کہا کتنے؟ میں نے کہا 150. چیخ گا. 150 پنکھے کے لیے فون کرتے ہیں. اب 1500 خریدنے پڑیں گے. اب 150 کی اجازت نہیں, پورا 1500 خریدے. اس دور میں بھی حضرت عثمان کے عناوین موجود ہیں الحمدللہ. میں نے کہا آپ کو ثواب 1500 کا مل گیا, ہماری ضرورت 150 میں پوری ہو جائے گی. کہنے لگا کام ہو گیا نا الحمدللہ, صبح صبح کمائی ہو گئی نا. کہا ثواب 1500 کا ملے گا, وعدہ ہے. میں نے کہا انشاءاللہ, جو شریعت ہم جانتے ہیں اور اس پہ ایمان رکھتے ہیں, آپ کی نیت میں کوئی کمی نہیں. آپ تو کہہ رہے ہیں کہ ابھی ابھی آرڈر دیں, منصور بھائی کو فوراً روانہ کریں اور 1500 پنکھے بک کروائے, شام تک مجھے بل بھیج دیں. تو میں نے کہا آپ کو ثواب 1500 کا ملے گا اور ہماری ضرورت اللہ 150 سے پوری فرما دے گا. تلک خمسن و خمسون. جب 50 نمازیں 5 ہو گئی تو سارے آسمانوں میں اعلان ہوتا رہا کہ یہ 5 بھی ہے اور 50 بھی ہے. کہنے پڑھو 5 اور اجر پاؤ 50. الحمدللہ. ومما رزقناهم ينفقون. اور ان چیزوں میں سے جو ہم نے ان کو دیے خرچ کرتے ہیں. خرچ ہو تو دین پر ہو, تاکہ چاندی سے سونا بنے اور مٹی سے جواہر بنے. ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ابو داؤد شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عائشہ وہ جو بکرے کے 4 دستے بنے تھے وہ ہیں؟ تو ام المومنین نے کہا حضرت فقیر آتے گئے اور میں دے دی گئی, 3 ختم ہو گئے, 1 باقی. حضرت نے کہا عائشہ ایسا نہیں کہتے, وہ 3 جو دے چکی ہے وہ باقی ہے, وہ 1 جو اپنے لیے وہ ختم ہے. ما عندکم ينفد وما عند اللہ باق ومما رزقناهم ينفقون. اور ان چیزوں میں سے جو ہم نے ان کو دی ہے خرچ کرتے ہیں. والذین یؤمنون بما انزل الیک. اور یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں ان چیزوں پر جو اتاری گئی آپ کو. اہم مہم وہی تو آپ کی ہے جو نقد ہے اور حاضر ہے, جس کی دنیا محتاج ہے اس کو اول ذکر کیا. وما انزل من قبل. اور اس وحی پر بھی جو اتاری گئی آپ سے پہلے. آیت ختم نبوت پر دال ہے, کیونکہ ان انبیاء اور ان کے شرائع پر ایمان کا ذکر ہوا جو ہم سے پہلے ہیں. اگر ہمارے پیغمبر کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی آنے والا ہوتا تو یہاں ہوتا وما انزل من بعدک, لیکن ایسی آیت قرآن و سنت میں کہیں نہیں. اس لیے آیت دال ہے ہمارے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتمیت پر, کہ آپ خاتم النبیین ہیں اور آپ کی شریعت خاتم الشرائع ہے اور آپ کی کتاب خاتم الکتب ہے اور آپ کے سنن خاتم الشوارع. تم نے نظر لگائی میری ٹانگوں میں کبھی درد نہیں ہوئی. کہتے ہیں کہ نئی وحی یا نئے نبی کی ضرورت تب ہوتی ہے جب 3 باتوں میں سے 1 پیش آ جائے. نئے نبی یا نئی وحی یا نئی کتاب تب نازل ہوتی جب 3 باتوں میں سے 1 ہوتی. سابق پیغمبر اور ان کی تعلیمات کسی خاص قوم قبیلے کے لیے ہوتی تو دوسری قوم اور قبیلے کے لیے پھر نئی شریعت نئے نبی نئی وحی کی ضرورت ہوتی. شعیب مدین میں تھے, موسیٰ کو مصر بھیجا, اذهب الى فرعون انه طغى. لیکن ہمارے پیغمبر یا ایها الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا, کل کائنات کے لیے. سابقہ شرائع میں کمی کوتاہی ہو. وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ, عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں, تو تکمیل کے لیے پھر نئے نبی آئے.
ہمارے پیغمبر کی شریعت میں ہے الیوم اکملت لکم دینکم، ہر طرح دین مکمل ہے. سابقہ وحی، آسمانی کتاب اور نبی کی تعلیمات منسوخ ہو چکی ہو، مٹ چکی ہو، نہ رہی ہو، تو لوگوں کی ہدایت کے لیے نئی شریعت، نیا نبی، نئی وحی چاہیے. ہمارے پیغمبر کے لیے اور آپ کی وحی کے لیے ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. اس لیے آپ کے بعد قیامت تک کسی نئے نبی، نئی شریعت، نئے رسول کی کوئی ضرورت نہیں. ہاں پرانے پیغمبر سابقہ مقام اور مرتبے کے ساتھ تشریف لائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام. والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ جو، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اس وحی پر. بما، طلبہ جانتے ہیں، ما و من عام ہے، ما و من عام ہے یعنی کتاب اور سنت. حضرت کی وحی صرف قرآن نہیں ہے، احادیث بھی وحی ہے، اور احادیث بھی قرآن کی طرح حجت ہے. منکر حدیث منکر قرآن کی طرح مجرم ہے. یہ نہیں فرمایا والذین یؤمنون بالقرآن، والذین یؤمنون بما انزل الیک، جو کچھ آپ کو اتارا گیا ہے اس پر ایمان لانا ہے. ایمانا اجمالیا فی الامور الاجمالیہ، اور ایمانا تفصیلیا فی الامور التفصیلیہ. وما انزل من قبل، اور جو کچھ اتارا گیا آپ سے پہلے. گزشتہ کتابوں پر ایمان لانے کے تین مطلب ہیں، گزشتہ کتابوں پر ایمان لانے کے تین مطلب ہیں. ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اس زمانے کے لوگوں کی ہدایت کے لیے کامل ہدایت کا سرمایہ بھیجا تھا، وہ کتاب اس دور کی ضرورت کے لیے مکمل. دوسرا مطلب، اس کتاب، اس وحی، اس پیغمبر کی تصدیق اور اس پر ایمان لانا اس زمانے کے باشندوں پر فرض تھا. دو، تیسرا مطلب، ان کتابوں کے معانی اور مطالب جو ابدی تھے، جن کا رہنا ضروری تھا، وہ قرآن میں اور سنت میں آ گئے، اور وہ کتابیں زمانے کے گزرنے سے ممحو، منسوخ، متروک، مترود ہو چکی ہے. اب ان کتابوں پر عمل کرنے کا طریقہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی، قرآن اور سنت پر عمل کرنا ہے، کیونکہ اس کتاب کے لیے ہے وہ مہیمن علیہ. یہ کتاب ان کتابوں کو بھی اپنے دامن میں رکھ چکی ہے. الحمد للہ علیہ. سن 1974 میں کل پاکستان میں مرزائیوں کے خلاف ختم نبوت کی تحریک چلی، اور اس وقت امام الاثر انور شاہ کے علوم کے امین اور کائنات میں ان کے تلامیذ کے تاجدار ہمارے شیخ اور استاذ حضرت بنوری کل پاکستان مجلس عمل تحفظ ختم نبوت کے امیر تھے، اور اسمبلی میں وقت کے فقیہ اور مجتہد محمود الملت والدین حضرت اقدس مولانا مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ وکیل تھے ختم نبوت. حضرت مفتی صاحب یوم تشکر پر بنوری ٹاؤن میں رات کو جب جلسہ تھا فرماتے تھے کہ مرزائی جب آ گئے مولوی صدر الدین لاہوری پارٹی کا اور مرزا طاہر قادیانیوں کا بڑا، تو سفید کپڑے، ململ کی چمکتی ہوئی پگڑی، چمکتی ہوئی شیروانی، کنگ کی ہوئی داڑھی، خوب کریم پاؤڈر لگایا ہوا. تو یہ لوگ کہتے تھے دیکھو ان کو کافر کہتے ہیں، کیسے مبارک ہیں، ان میں اور ان میں کیا فرق ہے، یہ تو بڑے بہترین علماء ہیں، ان کو کافر کہنا، ممبران کہتے ہیں قومی اسمبلی کے، ان کو تو کافر کہنا بہت بڑا گناہ ہے. حضرت فرماتے تھے میں نے اللہ سے مدد طلب کی کہ اللہ حق کی مدد فرما،
تو مفتی صاحب نے دو باتیں اس وقت کہی. فرمایا اسمبلی کے ممبروں نے کہا کوئی آیت پڑھے جس میں لکھا ہوا ہو کہ ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. تو کہا میں نے یہ آیتیں پڑھی کہ یہ دیکھو قرآن شروع ہو گیا, سب سے بڑی سورت ہے, اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور یہ لوگ ایمان لاتے ہیں اس وحی پر جو آپ کو اتاری گئی اور اس وحی پر جو آپ سے پہلے اتاری گئی. تو اگر آپ کے بعد کوئی نئے نبی مرزا آنے کی گنجائش ہوتی تو یہاں ہوتا وما انزل من بعدک, لیکن یہ نہیں ہے. معلوم ہوا کہ کوئی گنجائش نہیں ہے اور مرزا کسی معنی میں بھی نبی نہیں. تو مرزائیوں نے کہا کہ مرزا پیغمبر ہیں لیکن وہ امتی کے درجے میں ہے. تو مفتی صاحب نے پوچھا کہ ماننا فرض ہے؟ اور انہوں نے کہا ہاں. نہ ماننے والا کہ وہ چونکہ بڑے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مان رہے تو معاف ہے. وہ دیکھے سر معاف ہے. مفتی صاحب نے چٹ پٹ مرزے کی کتاب حقیقت الوحی اٹھائی کہ یہ مرزے کے خود کی لکھی ہوئی, اس کا کہنا یہ مجھے وحی آئی اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو شخص میرے متعلق اطلاع پائے اور مجھ پر ایمان نہ لائے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے اور وہ کتوں اور گنجریوں کی اولاد ہے. تو اس نے کہا اسلام بہت بڑا دین ہے, ایک جگہ سے خارج ہو جائے گا دوسرے جگہ داخل ہو جائے گا. تو مفتی صاحب نے ایک دم میز پر باقاعدہ گول دائرہ کھینچا اور فرمایا کہ سمجھانے کے لیے یہ دائرہ اسلام ہے, اس دائرہ اسلام سے یہ قلم باہر نکل گیا, یہ مجھے دکھا دو کس جگہ داخل. تب جا کے ممبروں کی آنکھیں کھل گئی کہ یہ تو فراڈ کھیل رہا ہے اور بہت بڑا کافر جماعت ہے. چنانچہ انہوں نے کہا مفتی صاحب وہ مسودہ کہاں ہے جس پر دست جلدی کرے. حضرت نے مسودہ آگے رکھا اور تمام ممبروں نے کسی ایک نے بھی اس میں اختلاف نہیں کیا. الحمدللہ علی ھذا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک, اور وہ لوگ جو ایمان رکھتے اس وحی پر جو اتاری گئی آپ کو قرآن و سنت, اور جو اتاری گئی آپ سے پہلے توریت انجیل زبور صحیح ہے. بات سنو, دیکھو عنوان ایک جیسے ہیں, عنوان ایک جیسے ہیں بما انزل الیک, اور ہم کہتے ہیں قرآن سنت حدیث مراد ہے. تین چیزیں ہو گئی نا. وہاں دیکھو وما انزل من قبلک, وہاں پر بھی عنوان ایک جیسے ہیں, تو ایک کتاب مراد نہیں ہے توریت یا زبور یا انجیل, بلکہ توریت زبور انجیل جمع صحائف سب مراد ہے. تو چونکہ ایمان مجموعے پر لانا تھا اس واسطے وما انزل من قبل کہا گیا, اس لیے ایمان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کے مجموعے پر لانا ہے اور وہ ہے قرآن سنت حدیث, اس واسطے عنوان ایک جیسے اختیار کیا گیا. وبالآخرت ہم یوقنون, اور آخرت پر ہی یقین رکھتے ہیں. آخرت سے مراد قبر کی زندگی, سوال منکر نکیر, وہاں کی راحت و عذاب, روح اور جسم کا اتصال جس معنی میں بھی قرآن و سنت میں مروی ہے. آخرت سے مراد حشر نشر, آخرت سے مراد قیامت کے دن جزا سزا مکافات, مومنین مطیعین کے لیے نعمتیں اور جنتیں, عاصین اور کفار کے لیے جہنم اور اس کے سفلات. اولئک علی ھدی من ربہم, یہ لوگ ہدایت پر ہے اپنے رب کی طرف سے. اولئک ھم المفلحون, یہ لوگ واقعی کامیاب ہے. وفق طلبا جو پرچہ بھیجیں گے سوال کا تو اس کے لیے دو شرطیں, ایک طالب علم کا نام یا داخلہ نمبر, دوسرا ناظم صاحب کے پاس پرچی جائے گی وہ اندر سے بھیجیں گے تو ان کے جوابات دیے جائیں. ایسے کیف مت تفقا ومن سالہ وما سالہ اس کا جواب نہیں ہوتا. جی ہاں, پیٹرن رجسٹر پرچی ہوگی کہ طالب درس کا ہے باقاعدہ داخلے, داخلہ نمبر یا نام, اور ناظم صاحب تصدیق کر لیں گے وہ اندر سے مرکز سے بھیج دیں گے, اس کے جوابات تفصیل دیے جائیں گے انشاءاللہ. کلام من فہمی دن اور نہ کہ برمن اعتراض کر دن, شاہ عبدالعزیز نے میر باقر داماد کو کہا تھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون.
ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. سورة بقرة ابتدائی ان سورتوں میں سے ہیں جو مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے اور جن کا نزول نمبر 87 ہے، اور اس سے پہلے 86 سورتیں نازل ہو چکی ہیں، اور چونکہ یہ مدینہ میں اول ما نزلہ ہے، جبکہ فاتحہ مکہ مکرمہ میں اول ما نزلہ کاملتن ہے، یہی وجہ ارتباط اول ہے. سورت میں وہ 8 مسائل کا بیان ہے جن کو مسائل ثمانیہ کہتے ہیں، توحید، رسالت، آخرت، صداقت، جہاد، انفاق، تنظیم، آداب. ابتدائی 100 آیات میں چونکہ توحید کا مسئلہ ہے بما متعلقات کے، اس زمن میں سب سے پہلے توحید کا جو معدن ہے اور توحید کا جو دائی ہے اللہ، اس کی صداقت اور اس کا اعجاز بیان فرماتے ہیں، جو حقیقت میں علوم قرآن اور اسرار دین کا اول مصدر ہے. الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون. ایمان بالآخرت، اس کی تفصیل ابتدائی 100 آیات میں زیادہ ہے، دوبارہ بھی ہے، سہبارہ بھی ہے، تمام مسائل مربوط رہتے ہیں، لیکن توحید کے ساتھ ایمان بالآخرت کو متفرق کر دیا، اور صداقت رسول کے ساتھ صداقت کتاب اس پر تفریحاً فرمایا ہے. جہاد اور انفاق کے ضمن میں آداب اور تنظیم کے مسائل ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم، یہ لوگ ہدایت پر ہیں رب کی طرف سے. وہ اولئک ھم المفلحون، اور یہ لوگ فلاح پانے والے ہیں. سجے کے مطابق اولئک ھم المهتدون ہو سکتا تھا، اولئک علیہم صلوات من ربہم واولئک ھم المهتدون، دوسرے پارے میں موجود ہے، دوسرے رکوع، تیسرے رکوع میں، لیکن یہاں فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، جیسے ومن کان منکم مریضا او علی سفر. سفر ہمیشہ نہیں ہوتا، سفر کے بغیر بھی لوگ رہتے ہیں، تو ہدایت بھی ایک قیمتی اور بیش بہا تمغہ ہے، خدائی اعزاز ہے. اور جیسے سفر ختم ہو سکتا ہے، اس طرح ہدایت کا بھی خطرہ رہتا ہے. جو عنوان فاتحہ میں اختیار کیا گیا کہ ہر وقت دعا مانگو اہدنا الصراط المستقیم، اس کا خطرہ یہاں ظاہر فرمایا کہ صبح کا مہتدی شام کو ضال ہو سکتا ہے، اور شام کا مہتدی صبح اس کی ہدایت کمزور ہو سکتی ہے. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، اور یہ لوگ کامیاب ہیں. جار اللہ زمخشری نے جو تفسیر کشاف میں علی ھدی من ربہم کے اندر استعارہ بنایا ہے، اس پر امیر تیمور کے دربار میں میر سید اور تفتزانی کا مناظرہ ہوا ہے کہ یہ استعارہ مکنیہ بنتا ہے یا تخیلیہ بنتا ہے، اور علم الدین معتزلی حکم مقرر ہوا تھا جس نے میر سید کے حق میں فیصلہ کیا، اور وہی وجہ تفتزانی کی وفات کا بنا ہے. اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کے ہاں سے. وہ اولئک ھم المفلحون، علماء لکھتے ہیں کہ ہدایت کا زیادہ تعلق دنیا سے ہے اور دنیا خطرے کی جگہ ہے، اور فلاح کا زیادہ تعلق آخرت سے ہے اور آخرت اطمینان کی جگہ ہے. وہاں ایمان و اعمال پر انعام جو ملے گا اطمینان سے ہوگا. اطعان غیر مجزوز، وہ انعام پھر کٹے گا نہیں. امام راغب نے مفردات میں لکھا ہے کہ فلاح دنیاوی بھی ہے اور اخروی بھی ہے. فلاح اصل میں مراد ملنے کو کہتے ہیں، بامراد ہونا. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یعنی یہ لوگ بامراد ہیں، اپنے مقصد کو پہنچ گئے. دنیا کے اندر فلاح تب ملتا ہے کہ آدمی کی زندگی اچھی گزرے، اور زندگی گزارنے کے تین ذرائع ہیں، ایک بقا ہے، دوسری غنا ہے، اور تیسرا جاہ ہے، عز و شرف جسے کہتے ہیں. یہ تین اسباب جب دنیا میں مہیا ہو جائے تو اس شخص کی زندگی پرسکون ہوتی ہے. بقا زندگی ہو تب نا، اور غنا، اور پھر مرتبہ اور چاہ. اخروی فلاح وہ چار چیزوں سے بنتی ہے. ایک بقاء بلا فنا، بقا اور فنا نہ ہو. وغنا بلا فقر، وغنم بلا فقر، و عز بلا ذل، عزت ہوگی ذلت نہیں ہوگی. و علم بلا جہل، ایسا علم ہوگا جس کو جہل چھو نہیں سکتا. اخروی فلاح چار سعادتوں کا نام ہے، بقاؤم بلا فنا، وغنم بلا فقر، وعز بلا ذل، وعلم بلا جہل. مفردات راغب صفحہ 385. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے. کفر ساتر، کافر ساتر، لأنه یستر اے یجہد نعم منعمه، منعم کی نعمتوں کو چھپاتا ہے اور انکار کرتا ہے. کافر کفر، کفر دو قسم کا ہے. ایک کہتے ہیں کفر اعتقادی، اور ایک ہوتا ہے کفر عملی. من ترک الصلاۃ عمدن یا متعمدن فقط کفر. اب نماز نہ پڑھنے والا اگر اعتقادی ہے، نماز کو فریضہ نہیں مانتا، نماز کو رکن دین نہیں مانتا، پانچ نمازیں نہیں مانتا، کسی ایک نماز کی رکعت کا منکر ہے، تو کفر اعتقادی ہے. اور اگر نماز کا قائل ہے، فریضہ مانتا ہے، پورا ایمان رکھتا ہے، لیکن غافل ہے، کاسل ہے، کاہل ہے، تو کفر کا معنی ہے کفر کفرن عملیا لا اعتقادیا. کان سفیان یکرہ التاویل فیہ، سفیان کہتے تھے اس قسم کے احادیث میں تاویلات نہ کرے، اس کا زور کم ہو جاتا ہے. شانور شاہ فیض الباری میں لکھتے ہیں مفتی تاویل کرے وہ احکام صادر کرتے ہیں دارالافتاء میں، وائس تاویل نہ کرے وہ لوگوں کو ڈرانا چاہتے ہیں، دھمکانا چاہتے ہیں.
اس لیے واس پر فتویٰ دینا غلط طریقہ ہے، اور واس کے مطابق فتویٰ لکھنا یہ بھی نامناسب بات ہے. دارالافتاء کی ہیئت اور ہے اور واز و نصیحت کا میدان اور ہے. اس ڈھیل کی وجہ سے وائزین عادی ہو گئے غلط بیانی کرنے کی. شروع سے یہ ڈھیل دی گئی ہے، بھائی وائز آدمی ہے. میرے دارالاعتدال میں لکھا ہے کہ وائز صادقین ہوتے تھے تو انبیاء اور متقین تھے، وائز جب کاذب بن گیا ہے تو لا تقبل و شہادت، اس کی گواہی قبول نہیں کی جاتی، غلط بیانی کرتا ہے. ان الذین کفروا، کفر ایک قطعی ہے ایک تحقیقی ہے. کفر ایک کفران الملہ ہے اور ایک کفران النعمہ ہے. کفران الملہ دین کا انکار کرنا، وہ مخرج عن الملہ ہے، اور ایک کفران النعمہ ہے جس کو ناشکری کہتے ہیں، وہ مخرج عن النعمہ ہے، ملہ نہیں ہے. وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُوا، شکر کرو ناشکری مت کرو. یہاں کفر سے مراد کفران نعمت ہے، کفران ملت نہیں ہے. اس مسئلے کو آپ نے سمجھنا ہے. تھوڑا کفر کی دو بڑی قسمیں ہیں، ایک قطعی ہے ایک تحقیقی ہے. قطعی جیسے یہود و نصارہ، سکھ اور ہندو، گوتھڑے اور ڈوگرے، اس زمانے کے مرزائی پرویزی، یہ قطعی کفار ہے. قطعی کفار کے لیے مزازیہ میں ہے، من شک فی کفرہم وعذابہم فقد کفر، ان کے کافر ہونے میں اور عذاب ہونے میں شک کرنے والا بھی کافر ہو جائے گا، کیونکہ وہ اسلام پر اعتماد نہیں کرتا. اور دوسری کفر ہے تحقیقی. تحقیقی کفر، سلف سے ایک مسئلہ اختلافی چلا ہے کہ روافض کفار ہے یا نہیں. محدثین کہتے ہیں کہ روافض اور ہے، شیعہ اور ہے. ذہبی کی کتاب ہے القاعدہ فی علوم الحدیث، اور شان ورشان فیض الباری میں کئی مقام پر لکھا ہے القول الجلی فی الفرق بین الشیعی والرافضی. کہتے ہیں کہ جو قرآن کریم کو محرف کہے، عائشہ صدیقہ پر تہمت رکھے، اور ابوبکر و عمر کی تکفیر کرے یا توہین کرے، وہ رافضی ہے اور لا شک فی کفری. اور جو قرآن کریم کو محفوظ ما بین الدفتین کہے اور عائشہ صدیقہ کو بریہ مانے اور ابوبکر عمر کو امت کے خیر خواہ اور جلیل القدر صحابہ مانے، البتہ علی اور اہل بیت سے محبت زیادہ کرے، وہ ظالم و ذل ہے، فاسق ہے، لیکن کافر نہیں. سلف کے اندر جو سب و شتم کرتا، یا ابوبکر عمر و عائشہ کے بارے میں نازیبا کلمات کہتا، یا قرآن کریم کو معاذ اللہ محرف سمجھتا، اس کو رافضی کہا جاتا، اور جو ایسا نہیں ہوتا تھا اس کو شیعی کہتا. شیعہ تو بہت ہوئے ہیں، ابو الاسود دوئلی اس کے اشعار نقل کیے الکتاب میں، سیبوے نے، یقول الارازل من کشیر طوال الدہر ما تنسا علیہ، بنو کشیر کے رذیل مجھے تانا دیتے ہیں،
زمانہ گزر گیا علی کو بھولتے نہیں. یقول الارازل من کو شیرین طوال الدہر ما تنسا علیا. جواب بنو عم النبی و اقربوہ احب الناس کلہم الیہ. دیکھا اس کو, پیغمبر کا چچا زاد بھائی ہے اور محبوب ہے, مجھے بھی ساری کائنات سے افضل ہے وہ. بنو عم النبی و اقربوہ احب الناس کلہم الیہ فإن یک حبہ رشدا اصبہ ولم اک مخطئا ان کان غیا. اگر یہ محبت صحیح ہو تو میں کامیاب ہوں, اور اگر صحیح نبی ہو تو کون سا کفر کی بات ہے. علی فاطمہ حسن حسین سے محبت تو صحیح. فإن یک حبہ رشدا اصبہ ولم اک مخطئا ان کان غیا. طلبا چونکہ عربی ادب کی کتابیں شعر و سخن کی کم پڑھتے ہیں تو قادر نہیں ہے, امکان نہیں ہے کہ ایسے قیمتی اشعار صحیح طرح نقل کر سکے. یہی تو لمحہ فکریہ ہے کہ متنبی اماسا و مقامات صرف اس استاد سے پڑھتے ہیں جس کا خود ذوق نہیں ہوگا. یہ تو اس استاد سے پڑھنے چاہیے جو کلاس کو مجنون بنا دے رہے. بالکل آسان کام نہیں ہے مدرس رکھنا, مدرس ڈھونڈنا پڑتا ہے. مولانا اعزاز علی صاحب سے جو طلبہ متنبی پڑھتے تھے آخری پرچہ سالانہ متنبی کا نظم میں دیتے تھے, اشعار میں پرچے لکھتے تھے عربی اشعار میں. اندازہ لگائیں کیسے پڑھاتے تھے. اشعار سب بناتے تھے, کسی کے صحیح نکلتے ہیں کسی کے ایسے بات, لیکن بناتے تھے مشہور ہے. تو عربی ادب سے محبت پیدا کرو. میں تم سے درخواست کرتا ہوں, مجھ سے تو چند دن کے لیے آئے ہو, قرآن کے لیے آئے ہو, قرآن شریف سن لو گے, بیٹھ جاؤ گے, اجر ملے گا, سمجھ بھی آ جائے گا کچھ. تو میری خواہش ہے کہ آپ عربی ادب پر کنٹرول رکھیں, بے تحاشا اشعار یاد رکھیں. اس مسجد میں وہ بزرگ آئے ہیں جن کو عربی قصائد میں سے 60,000 یاد تھے, عبدالعزیز میمن, جنہوں نے لسان ابن منظور افریقی پر 16 جلدوں پر 24 جلد لکھی. مولانا انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ درس میں کہتے تھے اس یہ لغت اس طرح ہے. اب یہ بھی میں مولوی عبدالعزیز سے پوچھ گیا, عبدالعزیز شاگرد تھے شاہ صاحب سے حدیث پڑھی ہے, عبدالعزیز سر شاہ صاحب کا پوچھنا یہ ہوتا تھا کہ بھائی اس سیلے کے لیے میں نے یہ سیلے نکالے یہ کیسے ہیں. تو مولانا عبدالعزیز صاحب بس سینکڑوں اشعار پیش کر دیتے تھے, اس میں زبردست اشعار. دولابی کا ایک شعر پڑا تھا, شاہ صاحب اٹھے اور ان کا پیشانی کا بوسہ لیے بتایا. حافظہ غضب کا تھا, یہاں میں اثر کے بعد درس دیتا تھا کالج کے لڑکوں کو, تو چھوٹا پاجامہ ململ کا ایک چھوٹا سا کرتا, اوپر پیلے رنگ کی صدری, تین کونے والی گاندھی والی ٹوپی سر پہ. ایک آدمی سب سے اٹھ کے وہاں جنگل, اس زمانے میں جنگلہ لگا ہوا, جنگلے کے پاس کھڑا ہوا پھر بیٹھ گیا. میں نے کہا کوئی بوڑھا آدمی کسی پروگرام میں آیا ہوگا. دو تین دن گزر گئے, پھر مہینے بعد پھر دیکھا, پھر صف میں بیٹھ گئے. وہ ایسے کلاس لگتی تھی تپائی رکھ کے قرآن شریف کھول گئی, تو بھی قرآن شریف دیکھ رہے چشمہ نکال کے. ایک دن میں نے پوچھا کیا ہے حضرت کا اس میں گرامی کیا ہے, کہا مجھے عبدالعزیز کہتے ہیں. میں نے کہا کون سے عبدالعزیز؟ عبدالعزیز محمد. میں نے انا للہ و انا الیہ, حضرت آپ کے سامنے ہم درس دیتے ہیں, قیامت ہوتا خوشی ہوتی ہے قرآن شریف آتا ہے. خیر میں نے دل میں سوچا آئندہ توبہ ہے. استاد گرامی قدر مولانا لطف اللہ فرماتے تھے کہ حضرت شان ورشا سے ان کی باتیں سن کر وہ اس زمانے میں اورینٹل کالج لاہور میں میبزی پڑھاتے تھے، تو مولانا لطف اللہ صاحب نے دیوبند سے پڑھنے کے بعد پھر اورینٹل کالج لاہور میں داخلہ لیا اس ایک سبق کے لیے. اب اندازہ لگائیے، حضرت بنوری کو جب پتہ چلا کہ مولانا عبدالعزیز میمن آئے بغیر جوتا پہنے باہر نکل رہے، چھوٹے سا. میں نے پوچھا کہ یہ صحیح ہے کہ عرب کا سائق سب یاد ہے؟ فرمایا بس وہ ایک زمانے میں جنون تھا، سطح الارض پر جتنی عربی تھی وہ سب یاد تھی. مجھ سے پوچھا کہ تم عربی کیا دیکھتے ہو؟ میرے منہ سے نکلا کہ نہایت العرب فی فنون نظب. ابن شہاب نے بس حضرت نے کہا گلے میں لے کہا الحمدللہ سچ مچ لطف اللہ کے شاگرد ہو. کہا دنیا عرب کی کسی کتاب کی ضرورت نہیں، نویری کی کتاب نہایت العرب فی فنون نظب کافی ہے، 37 جلدوں میں. پوری دنیا کا علم ادب اس میں قائم تھا الحمدللہ. وہ طالب علمو، جب خدا نے تمہیں دین کا موقع دیا ہے تو کمزور کیوں پڑھو گے؟ ایڑی چوٹی کا زور لگاؤ. ہمارے ہاں پاکستان میں سب جگہوں کا تو نہیں کہتا، لیکن کسی ایک جگہ اتنا ذخیرہ کتب کا نہیں جتنا ہمارے ہاں ہے. وہ جگہ جو بڑی لائبریریاں بنی ہیں بادشاہوں نے افتتاح کیا، ان سے بھی ہمارے پاس ذخیرہ زیادہ ہے. ذوق اللہ نے ایسا دیا ہے، وسائل بھی اللہ نے عطا فرمائے، مخلص کرم فرما احباب، جان اور کائنات لٹانے والے. لیکن عجیب بات ہے کہ میں آج تک کسی ایسے آدمی کو تیار نہ کر سکا جس میں علوم کا وہ ذوق ہو جو میں چاہتا ہوں. افسوس صد افسوس، طاووس را بنقش و نگاری کے ہست خلق تقسیم کنن او خجل زشت پائے خویش. اور طاووس فل وفوت عبور نو جاری ہے، کتابیں الماریوں میں پڑی ہے اور خزائن بھرے ہوئے ہیں. ہمارا کتب خانہ 10 حصوں میں ہے، 10 حالوں میں بند. 3,033 کتابیں نایاب قلمی کتابیں ہیں، اس میں 1.5 لاکھ اور 6-6 لاکھ کی ایک کتاب ہے الحمدللہ. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواؤن علیہم، برابر ہیں سو کے بارے میں، انذرتہم، کیا آپ ڈرائے ان کو، ام لم تنذرہم، یا نہ ڈرائے ان کو، لا یؤمنون، ایمان نہیں لاتے. کفروا، کفر کی دو قسمیں بتائی، ایک بواح قطعی یقینی، اس میں اختلاف نہیں ہوتا ہے. مرزا غلام احمد قادیانی کے کفر پر امام الاثر مولانا انور شاہ نے کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے اکفار الملحدین فی ضروریات الدین. حضرت شاہ صاحب کے ان بایداس شاگرد دنیا فقہ اور افتاء کے عظیم سالار مولانا مفتی محمد شفیع صاحب، سابق مفتی اعظم پاکستان، نے اس کا اردو میں ترجمہ کیا ہے، ایمان اور عمل کے نام، ایمان اور کفر کے نام سے. ظاہر ہے کتاب اردو میں منتقل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں وہ اصطلاحات نہیں لکھنی ہے جو شاہ صاحب نے لکھی. شاہ صاحب تو مجتہد کے پائے کا آدمی ہے، مجتہد کے قلم اور زبان سے وہ بولتے تھے. تو حضرت مفتی صاحب سمجھ گئے کہ متوسط درجے کے علماء مستفید نہیں ہوں گے، ادنا نہیں، متوسط درجے کے بھی مستفید نہیں ہوں گے، اعلی درجے کے علماء اس سے کام لے رہے ہیں. مثلا عبد الماجد دریابادی نے بھی لکھ کر دیا ہے کہ مرزائی کافر ہے اس کتاب میں. مرزائیوں نے عبد الماجد سے پوچھا کہ کیوں لکھا ہے؟ کہا شاہ صاحب عالم بہت بڑے تھے، نہ نہیں کر سکتا تھا. تقلیدن کہا ہے، شیخ اللہ کی تقلید کر، تقلیدن کہا. انور شاہ بہت بڑے عالم ہیں روئے زمین کے، کوئی عالم ان کو انکار نہیں کر سکتا. ہے حضرت عبد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب مرزائیت کا فتنہ پھیلنے لگا تو مجھے خطرہ پیدا ہوا کہ کہیں امت محمدیہ کے زوال کا سبب یہ نہ بنے. اس کے بعد حضرت کو اتنی تکلیف تھی اللہ اکبر کہ جب دور حدیث کے طلباء کو آخری حدیث پڑھا کر رخصت کرتے اور ان سے فرماتے کہ اگر بروز محشر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت چاہیے تو آپ کی عزت و ناموس کو جھوٹے دعوے داروں مرزائیوں سے بچائیے اور اس موضوع پر تقریریں کرے, درس دے, مناظرے کرے, واعظ کرے, کتابیں لکھے. یہ الفاظ مولانا انور شاہ صاحب ایسا کہتے تھے جیسے آپ کے دل میں سوراخ ہو چکا ہے اور اس سے خون کے قطرے ٹپک رہے ہیں. ایسے درد سے کہتے تھے جیسے شاہ صاحب کے دل میں سوراخ ہو چکا ہے اس صدمے سے اور خون کے قطرے اس سے ٹپک رہے ہیں. اللہ اکبر. تو شاہ صاحب نے خواب دیکھا, آپ کو بشارت دی گئی ہے کہ آپ کی اور آپ کے شاگردوں کی کوششیں بارور ہو جائے گی اور مرزائیت سے لوگ پریشان نہیں ہوں گے اور عوام و خواص ان کو کافر مان لیں گے. الحمدللہ تب جا کے شاہ صاحب کو آرام آیا. ان الذین کفروا, یہ کفار قطعیہ جو دلائل اور براہین سے واضح ہو, دنیا کے اندر جن کو کفار کہا جاتا ہے یہ قطعی کفار ہے, جس کو حدیث کے الفاظ میں کفر بواح کہتے ہیں, واضح کفر بواح باہ ابو زہر اعظم. اور دوسرا کفر ہے کفر تحقیقی, تحقیقی کفر. جیسے شیعوں کے متعلق الگ تحقیق یہ ہے کہ یہ بھی روافض ہی کی ایک برانچ ہے, اور سلف نے جو ان کے بارے میں نرمی کی ہے یا تو تفضیلیہ کا بہانہ ہوا ہے یا تقیہ کی وجہ سے عقائد مستور رہے یا حالات سازگار نہیں تھے. سچ یہ ہے کہ شیعی اور رافضی میں زیادہ فاصلہ نہیں ہے. الشیعہ ہم الرافضہ والرافضہ ہم الشیعہ, یہ تحقیق ہے. جن کو ہے وہ کرے, جن کو نہیں ہے وہ توقف کرے. اور غلات بریلیہ, غلات غیر مقلد, ہم بدعتی اس کو کہتے ہیں جس کے تین عقیدے ہوں. ایک عقیدہ بشریت نبوت کا انکار, اور اس پر اجماع امت ہے کہ نبی کی بشریت کا منکر کافر ہے. دوسرا جو انبیاء اور اولیاء کو عالم الغیب کہے, عالم الغیب یہ کہنا کہ بہت غیب دیا گیا یہ کہ بہت بڑا علم عطا, یہ نہیں ہے. من قال ان النبی یعلم الغیب او الولی یعلم الغیب, یہ عالم الغیب یہ اصطلاح خاص ہے باللہ, یہ نبی اور ولی کے لیے نہیں ہے. فقیہ الہند اور محدث الہند مولانا رشید احمد گنگوہی فتح و رشیدیہ میں کہتے ہیں ایسا شخص بھی کافر ہے, اسلام سے خارج. تیسرا یہ جو یہ کہے کہ اللہ تعالی کے علاوہ کوئی زندہ یا مردہ, درگاہ والا یا قبر والا, مرنے کے بعد دنیا سے جانے کے بعد زندوں کے حالات جانتے ہیں, ان کی مشکل حل کرتے ہیں, ان کے پاس پہنچتے ہیں, یہ بھی 1400 سال اسلامی تاریخ کی تکذیب ہے. کتاب اور سنت و نصوص سے انحراف ہے. خداوند تعالیٰ کی کتاب اور پیغمبروں کی زندگی میں حاجت روا مشکل کشا صرف الہ ہے, اللہ رب العالمین. کسی نبی اور ولی کو یہ مقام نہیں دیا گیا ہے. باقی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں اصل بنیادی اساس مسائل کے لیے. اس عاجز اور فقیر کے نزدیک اصل مسئلہ ایک ہے, اور وہ بشریت کا ہے. انبیاء علیہ السلام کی بشریت عام دنیا کی بشریت سے سربلند ہے. محمد البشر لیس کالبشر یاقوت حجر لیس کالحجر. یاقوت بھی ایک پتھر ہے لیکن اور پتھروں سے قیمتی ہے. یا نساء النبی لستن کاحد من النساء. پیغمبر کی بیویوں کو کہتے ہیں اے پیغمبر کی بیویوں تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو. عورتیں ہوں لیکن اور عورتوں کی طرح یعنی ان سے اچھی ہو بہتر ہو. جب پیغمبر کی وجہ سے پیغمبر کی بیوی کائنات کی عورتوں سے بلند ہے تو خود پیغمبر کی بشریت و انسانیت یقیناً وہ خلاصہ ہے. عطر العطر ہے, روح الروح ہے, سر الاسرار ہے. اللہ اکبر. تو یہ کہنا کہ پیغمبر معاذ اللہ بشر نہیں ہے, وہ صرف انسانوں کو دکھانے کے لیے انسانی شکل میں بھیجا گیا ہے ورنہ وہ نور ہے یا کوئی اور صنف ہے, یہ کتاب سنت اجماع امت کی تکذیب انکار تمس ہو رہا ہے. اصل وجہ کفر یہ ہے. زمانے حال کے مبتدئین اس کے مرتکب ہیں. ان کے بعض مناظرین مناظرہ میں کہتے ہیں کہ ہم بشر مانتے ہیں لیکن جمع نور. لیکن آگے آیت آ رہی ہے اس پر میں ان کی تفسیر پیش کر دوں گا. خزائن العرفان میں لکھا ہوا ہے کہ نبی کو بشر کہنے میں نبی کے کمالات کی نفی ہوتی ہے اور یہ کفار کا دستور اور ایمان والوں کے عمل سے دور ہے. ایسی صورت میں وہ کوئی انکار نہیں کر سکتے. ظاہر ہے کہ جب بشر نہیں ہے اور نور ہے تو نور ہر جگہ ہوتا ہے, حاضر ناظر ہو گیا. جب ہر جگہ ہے تو جانتے بھی ہوں گے تو غیب دان ہو گئے. جب موجود بھی ہیں اور جانتے بھی ہیں تو کرتے بھی کچھ ہوں گے, مشکل کشا و حاجت روا ہو گئے. تو گویا کہ شرک اور کفر کی جڑ وہ انکار عن البشریہ ہے. مزید مسائل اس کے تابع. ان الذین کفروا, بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, سواء علیہم, برابر ہے ان کے حق میں. انذرتہم, کہ آپ ڈرائے ان کو, ام لم تنذرہم, یا نہ ڈرائے ان کو, لا یؤمنون, ایمان نہیں لائیں گے. پہلے فرمایا کہ مومنون متقون مسلون منفقون موقنون محتدون مفلحون. تو اب جو نہ مانے یہ تو تھا یومنون بالغیب, جو یکفرون بالغیب ہے. ان الذین کفروا, بے شک ان کی سزا ہے. یہاں کفر کے ذکر کے ساتھ فرمائے کہ آپ ڈرائے یا نہ ڈرائے ایمان نہیں لائے. تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ کیا تبلیغ ابس ہو گئی ہے کہ آپ ڈرائے یا نہ ڈرائے. تو اصل میں ڈرانے کے دو فائدے ہیں. ایک, جس کو ڈرایا جاتا ہے اس کو فائدہ ہونا, جیسے وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین, اور ایک ڈرانے کا فائدہ ہے اجر پانا, ثواب پانا. تو آپ کے ڈرانے کا ان کو فائدہ نہیں ہے, آپ کو فائدہ ہے, آپ تبلیغ جاری رکھیں. سواؤن علیہم, سواؤن علیہ کا نہیں فرمایا. ظاہر ہے کسی بھی حق مسئلے کی تبلیغ کے دو مرحلے ہیں, ایک اجر و ثواب اور ایک فہم, فہم الخطاب. تو فہم الخطاب تو نہیں ہے, وہ نہیں سمجھ رہے ہیں, لیکن آپ کو اجر و ثواب ضرور ملے. دنیا کے اندر جتنا نظام ہے وہ ان دو مرحلوں میں چل رہا ہے. ہم جو صبح سے 12:30-1 بجے تک بیٹھتے ہیں اس امید پر کہ اللہ راضی ہو اور ہم کو قرآن پڑھانے کا اجر ملے. دوسرا یہ کہ اتنے بڑی جماعت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو انشاءاللہ تعالی علوم فہم کر لیں گے اور پھر اپنے انداز سے اس امانت کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ تعالی. اس برکت اور اس خیر کی توقع سے آپ نے بھی ہر طرح تکالیف سہہ کر یہاں بیٹھنا منظور کیا ہے, اور ہم نے بھی آپ کے لیے بیٹھنے کا عزم جزم کیا ہے, اور یہ سارا سلسلہ گلہائے عقیدت و محبت قائم دائم ہے. اقامہ اللہ و ادامہ ما دامت السماوات والارض. ظاہر ہے بہت سارے افراد ایسے ہیں جن کو فہم مشکل ہے, لیکن کسی ایک کی وجہ سے کام چھوڑا نہیں جاتا. حضرت کو جو یہ کہا گیا اس پر اتفاق ہے ائمہ تفسیر و حدیث کا کہ یہ کچھ کفار تھے جن کا خاتمہ کفر پر ہونا تھا. سارے کفار ایسے نہیں ہیں, اور انجام اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں ہے, تو اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا کہ نبی کو تبلیغ سے منع کیا جائے. جیسے کوئی شخص مجھے کہے کہ آپ سے 2000 آدمی پڑھنے بیٹھے ہیں, یہ 2000 مفسرین ہو جائیں گے, 2000 میں ایک بھی بن جائے تو بڑی بات ہے, ایک بھی بن جائے. حضرت اقدس مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مدرسے کے سالانہ جلسے میں کہا کہ ایک مدرسہ جس دن سے قائم ہوتا ہے اور جس دن تک دنیا میں وہ قائم رہے, اس 100 سال 200 سال 300 سال کے عرصے میں اگر ایک عالم وارث الانبیاء پیدا ہوا تو مدرسہ اپنے قائم ہونے میں 100% کامیاب رہا. ایک عالم وارث الانبیاء, ایک. الحمدللہ سینکڑوں فارغ ہوتے ہیں اور ان میں 20 ہی قابل قدر قابل احترام اپنے نبی اور اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر گامزن ہوتے ہیں. حضرت نے تو مثال دی کہ ایک عالم کا پیدا ہونا اس قدر قیمتی بنا رہا ہے. اللہ اللہ, خواجہ خواجگاہ نظام الملت و الدین نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ, ان کا ایک خلیفہ ہے امیر اعلی سنجری. امیر اعلی سنجری جنہوں نے خواجہ صاحب کے ملفوظات جمع کیے ہیں فوائد الفؤاد کے نام سے. یہ دہلی کا بہت مشہور اوباش تھا اور اس کا باقاعدہ قبا خانہ چلتا تھا, شراب خانہ. لیکن خواجہ صاحب سے متاثر ہوا, صحبت میں آ کے بیٹھتا تھا. صحبت سے جانے کے بعد کبھی کبھی شراب کا دور بھی چلاتا تھا. مجلس واسطتا دیر رہے گی قائم, یہ ہے میں خانہ ابھی پی کے چلے آتے ہیں. ایک دن یہ شراب پی کر کے شراب میں بالکل دودھ خزو خانے کی طرف آ رہا ہے, ادھر سے خواجہ صاحب آ رہا ہے. خواجہ صاحب سب کچھ نہیں دیا, خواجہ صاحب دیکھ رہے اس میں. امیر اعلی سنجری فطری شاعر ہے, مادرزاد شاعر ہے فارسی کا. جب نظر پڑ گئی ہے کہ خواجہ نے دیکھ لیا اور خواجہ کی نگاہ بھی اثر کر گئی تھی تو چیخ پڑا امیر اعلی, سالہا باشد کے ماں ہم صحبتیں. درد وقت سے کہا, سالہا باشد کے ماں ہم صحبتیں, از صحبت اثر بودے کجاز. کئی سالوں سے بیٹھتا ہوں کوئی فائدہ ہی نہیں. زہد شما فسق از دل ما کم نہ کر, فسق مایا بہتر از زہد شما. حضرت کے زہد و تقوی نے تو میرے گناہگار دل کا گناہ کبھی نہیں کیا ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میرے گناہوں والی صفت حضرت کے تقوی پہ غالب ہے. خواجہ سے ہنس پڑے, بس صرف اتنا کہا کہ مترس صحبتی انشاءاللہ سرے دارت, ڈرنا نہیں صحبت کام کرے. بس یہ آخری دن تک گناہوں کا, آپ کی جو توبہ کی ہے تو پھر خواجہ سے فرماتے تھے قیامت کے دن اگر مجھ سے پوچھا جائے کیا لائے ہو امیر اعلی پیش کرو. خسرو بعد میں آیا ہے، وہ تو شہزاد آیا ہے، امیر خسرو جن سے چھوٹے ہیں بہت. حضرت نے کہا مت ترس، ڈرنا نہیں، صحبتی انشاءاللہ تعالی اثر دارت. کہتے ہیں کہ جس کو زیادہ اثر ہوتا ہو نا اس کو بظاہر کم فائدہ لگتا ہے، شیطان اس کو مجبور کرتا ہے کہ بابو یاد، اس کو زیادہ امتحان گزارنا ہوتا ہے اور اس کو پھر فوائد بھی اتنے ہوتے ہیں کہ اتنے اور کوئی نہیں اٹھا سکتا. ان الذين كفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سوا انہیں برابر ہے سو کے بارے میں، انذرتہم، کہ آپ ڈرائے ان کو، ام لم تنذرہم، یا نہ ڈرائے ان کو، لا یؤمنون، ایمان نہیں لائیں گے.
اس سے ایک مسئلہ اور معلوم ہوا
کہ سمجھانے کے دو طریقے ہیں، ایک ترغیب اور دوسرا ترہیب. ترغیب مانا آپ کو ثواب ملے گا، آپ کو جنت ملے گی، آپ کو حوریں ملے گی، 55,000 ملے گی، جتنے بال بدن پر ہے ہر بال پر ملے گی. یہ سمجھانے کا ایک طریقہ ہے. دوسرا یہ کہ اگر آپ دین قبول نہ کریں تو زندگی بے برکت ہو جائے گی. وقت تو اتنا ہی گزرے گا جتنا اللہ نے دیا ہے، لیکن خالی ہاتھ جاؤ گے، شرمندگی بہت زیادہ ہوگی. اس کو کہتے ہیں ترغیب. منذری نے کتاب لکھی ہے الترغیب والترہیب، بہت اچھی کتاب ہے حدیث کی، امام ابن المنذر بہت بڑے محدث ہے، ابو داؤد کی بڑی شرح لکھی، 8 جلدوں میں. تو وعظ کے طریقے دو ہیں. علماء کا طریقہ پختہ ہوتا ہے، وہ تنذیر کرتے ہیں، تنذیر، انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. صوفیاء کرام یا تبلیغیات یا عام طور پر پیشہ وران خطباء، وہ تبشیر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی ایک رنگ ہے، بشیرم و نذیرا، ناجائز رہی ہے، لیکن اس کا فائدہ بعد میں ہوتا ہے. اور خطرہ یہ ہے کہ رنگ کچا ہو، خطرات سے آگاہ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. یہ صوفیہ کرام کے ہاں بحث ہے کہ تخلیہ پہلے ہے یا تحلیہ پہلے ہے، یعنی ایک آدمی کی بری عادتیں چھڑانا مقدم ہے یا اس کو اچھی خصلتیں بتانا مقدم ہے. تباہ واپس ہر گلے را رنگ بوئی دیگر از. بعض لوگوں پر لوگوں کا لحاظ بہت غالب ہوتا ہے، وہ سخت بات اور بری بات کر ہی نہیں سکتے، تو ان کے لیے پھر وہ امر بالمعروف بہتر ہے. اور بعض لوگ منہج قویم پر قائم ہوتے ہیں، وہ تنذیر مع التشدید، تنذیر مع التمہیل، تنذیر مع الحکمت کرتے ہیں، وہ فائدہ مند بھی ہے، چٹ پٹ اس کا فائدہ ہو جاتا ہے. تبلیغی جماعت آئی تھی مسجد میں، شروع میں طلبا کا رش نہیں تھا، تھوڑے ہوتے تھے، اچھے بزرگ لوگ تھے، نیک لوگ ہیں، تو مجھے کہا آپ ہمارے ساتھ چلے، میں نے کہا چلے، جماعت کے ساتھ میں گشت پہ نکل گیا. سامنے تیسری گلی میں ایک مسٹر باہر آیا، تبلیغ والوں نے اس کو تقریر شروع کی، وہ ایک تو تبلیغ والے سے اولے چلائے بیچ بیچ میں، ایسا نہیں ایسا اور ایسا نہیں ایسا. مغرب کی اذان میں 2 یا 3 منٹ رہ گئے، سارا ٹائم اس ایک آدمی نے لے لیا. تو وہ تبلیغی جماعت کو کہتا ہے کہ اچھا آپ جائیں، میں کسی دن آ جاؤں گا. میں نے ہاتھ سے پکڑا، میں نے کہا ابھی چلنا ہے. اس دوران انہوں نے 20 آدمیوں کو دعوت دینی تھی، یہ کوئی تمہارے مزدور تھے کہ تیری گلی میں 1 گھنٹہ کھڑے رہے، انہی کپڑوں میں چل رہا ہے ساتھ. مجھے دیکھا کہ آپ بھی ساتھ آئے، میں نے کہا تجھے نظر نہیں آتا. کہتے ہیں پھر تو چلنا پڑے گا. اندر سے ان کی اہلیت کی آواز آئی، حضرت مہربانی شکریہ، مجھے بھی شرم آئی، آپ 1 گھنٹے سے باہر کھڑے ہیں، خدا اس کو عقل دے، میں بچوں کو بھی بھیج رہی ہوں، آپ تشریف لے جائیں. میں نے کہا ایسا تشریف نہیں، اس کو ساتھ لے کے جانا ہے، بیڑ بکریوں، چرواہا جب قابل ہوتا ہے تو پیچھے چلتا ہے، جب کم عقل ہوتا ہے آگے چلتا ہے. بعد میں گھر پہنچ کے کہتے ہیں او ہو 4 بکری غائب ہو گئی.
خیر آ گیا بیان بیان ہو گیا. ظاہر ہے ان غریبوں کا یہی عمل ہے, وہ کسی کے ساتھ کہاں سختی کر سکتے پرائی گلیوں میں. اور بعض لوگ کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی ہوتی ہے, تبلیغی جماعت میں جانا ہوا, ہمیں معلوم نہیں تھا, بظاہر کوئی بت خانے کا اثر نہیں تھا, لیکن جب زور کا وقت قریب آیا تو ایک آدمی ہے, اس نے کہا آپ لوگ فوراً نکلے یہاں سے, ہم کو مسجد دھونی ہے. نے کہا خیر تو ہے. کہا واہ, دیوبندی ہو وہاں بھی ہو کر کے یہاں آئے ہو, ابھی لوگ آ جائیں گے اور تمہاری ایسی پٹائی لگ جائے کہ یاد رکھیں گے. میں نے امیر صاحب سے کہا کہ ایک بات یاد رکھو, اول مجھے نہ لاتے ہو, جب لائے ہو تو میرے کہے بغیر جاؤ گے نہیں. کہنے کیا کرنے, میں نے کہا اس امام کو آج برخاست کرنا ہے, آج نہ کروں تو کراچی میں میں ممبر پہ نہیں بیٹھوں گا. اللہ خیر کرے جھگڑا, میں نے کہا جھگڑا نہیں ہوگا, بالکل صحیح کام ہوگا. امام صاحب آئے, بہت غصہ غصہ دکھایا, تبلیغ والوں نے مٹھائی کا ڈبہ پیش کیا, اس نے پھینک دیا, دور پھینکا. مجھے کہا آپ لوگ جائے یہاں سے, میں نے کہا کہ یہ تو خدا کا گھر ہے, تمہارا دفتر نہیں ہے. کہنے لگے آپ لوگ مسلمان نہیں ہے. میں نے کہا نا ہم آپ سے اچھے مسلمان ہیں, کبھی دیکھیں گے. میں نے کہا آپ بھی دیکھیں گے. جماعت کڑی ہو رہی تھی, اس نے اعلان کیا کچھ لوگ آئے ہیں وہ مسلمان نہیں ہے. میں نے کہا امام کافر مرتد ہے. لوگوں نے کہا کیسے, میں نے کہا بٹھاؤ اس کو. میں نے بٹھایا, دس پندرہ منٹ میں ثابت کیا کہ یہ مرتد ہے. لوگوں نے کہا آپ نماز پڑھائے, میں آگے ہو گیا. امام صاحب باہر بیٹھے ہوئے ہیں, رو رہے ہیں. میں نے کہا اس کا بستر وستر باہر نکالو, یہ تبلیغ والوں کو نکالنے آیا تھا, وہ خدائی جماعت ہے. امیر صاحب مجھے کہتے ہیں اللہ خیر کرے. میں نے کہا بس چپ چاپ رہو, یہ میرا کام ہے. کہ تھاندار آیا. میں نے کہا تھاندار نہیں, اس کا بڑا آ جائے, وہ بھی اس امام کے ساتھ لائن میں بٹھاؤں گا اس کو. تم مجھے کیوں لا رہے تھے, نہ لا رہے. الحمدللہ وہ مسجد آج بھی اہل حق کے پاس. پانچ مہینے تک میں نے فجر وہاں پڑھائی, فجر یہاں سے فجر پڑھانے گیا. الفا ایسا نہیں, اول اخرد اذان وق یا بیا اخرد اخار ہو. الحمدللہ وہ زبردست مرکز وہاں قائم ہو چکا ہے. تو دونوں طریقے ہیں. چائے میں تو آدمی میٹھا ڈالتے ہیں, لیکن سالن میں تو چینی نہیں ڈالتے, اس میں تو مرچ مسالہ نمک ہلدی, تب جا کے سالن استعمال کرنے کا قابل ہوتا ہے. ان الذین کفروا, بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, سواء علیہم, برابر ہے ان کے بارے میں, انذرتہم, کہ ڈرائے آپ ان کو, ام لم تنذرہم, یا نہ ڈرائے ان کو, لا یؤمنون, ایمان نہیں لائیں گے. یہ کیوں فرمایا کہ آپ ڈرائے یا نہ ڈرائے, یہ نہیں فرمایا کہ آپ انہیں خوشخبری دے یا نہ دے. خوشخبری تو اچھے اعمال پر ہوتی ہے, کفر پر تو خوشخبری نہیں ہوتی. کفر کے لائق تو انذار ہے, نذر ہے. اس لیے جملہ حال کے مطابق ہے, جو حال تھا اس طرح قال واقع ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا یؤمنون, تو پھر وہ کیسے ایمان لائے؟ یہ سوال اجلت میں کیا گیا ہے, یہ سوال حکمت سے پیدا نہیں ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ پہلے دن نہیں کہا ہے. 86 سورتیں پہلے نازل ہوئی ہیں, یہ 87 سورت. جب 86 سورتیں ان کے سامنے بیان ہوئی اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 14 سال وحی کا دور مکمل ہوا اور وہ ٹس سے مس نہیں ہوئے, تو اللہ نے کہا کہ اب یہ سزا کے لائق, جن کے بارے میں آیت نازل ہوئی جن کا خاتمہ کفر پر ہو چکا ہے. آیت سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس وقت کا کوئی کافر ایمان نہیں لائے گا, نہ جو اس کے مرتکب تھے وہ ایمان نہیں لائے. حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان القرآن میں اس کی مثال دی ہے کہ جیسے ایک مریض کو طبیب حاذق بہت دیر تک سمجھائے کہ آپ کی بیماری ٹھیک نہیں ہے, آپ بڑا گوشت نہ کھائے, آپ مرچ چھوڑ دیں, آپ کچھ دنوں تک
ٹھنڈا پانی نہ پیئے، مسلسل اس کو سمجھائے اور دوائیاں دیتا رہے، وہ نہ دوا کھائے اور نہ پرہیز مانے، اور مرض اس حد تک پہنچ گیا کہ طبیب نے کہا کہ اب آپ پرہیز کریں یا نہ کریں، اب آپ نے مرنا ہے، ٹھیک ہونا ہے. اس میں طبیب کا کیا قصور ہے؟ طبیب نے اپنی طبابت و حکمت کی تمام کاروائی مکمل کی ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے طبیب ہدایت نے اللہ تعالیٰ کا دائی بن کر کے بکمال ان کو سمجھایا، اور جب وہ نہ سمجھے تو حضرت کو تسلی کہ آپ ان کے لیے فکر مند نہ رہے. لا یو دلو وجہ عدم ایمان، بطور سزا کے ختم القلب جسے کہتے ہیں، ختم اللہ علی قلوبہم، مہر لگائی اللہ نے ان کے دلوں پر. اب یہ حق سوچ نہیں سکتے، سمجھ نہیں سکتے. وہ اعلیٰ سمعہم، اور ان کے کانوں پر. اب یہ حق سنتے ہیں لیکن قبول نہیں کر سکتے. وہ اعلیٰ افسار انگشاب، اور ان کی آنکھوں پر پردے ہیں. ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے عذاب ہوگا بڑا. اللہ تعالیٰ نے جس طرح ایک شخص کے شکریہ کے بدلے میں توفیق بڑھا دیتا ہے، تو ان کی ناشکری کی وجہ سے ان کے لیے سزا سخت کر دی. سخت سزا کی صورت میں ان کی قبولیت ہدایت متاثر ہو گئی. دل حق قبول نہیں کر سکتے، کان حق سن نہیں سکتے، آنکھیں حق دیکھ نہیں سکتی، تو لہم عذاب العظیم. اس کی مثال دی ہے مفسرین نے، جس طرح ایک بادشاہ اعلان کر لے کہ ہم نے خود فلان جگہ بہت بھاری پتھر رکھا ہے، کوئی شخص اس کے اٹھانے نہ آئے، لیکن اگر کوئی اٹھانے آیا تو ہمارے وہاں موجود عملے کے لوگ اٹھا کے سر پہ رکھے، پھر وہ خود اس کے نیچے دب جائے. اللہ تعالیٰ نے بارہا اعلان کیا کہ اس نبی پر حق کو تسلیم کر لو، اس قرآن کو سچی کتاب مان لو، اس پہ ایمان لے آؤ. وہ ٹس سے مس نہیں ہوئے تو سزا کا حد کہا، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم. اہل ایمان کے اوصاف پانچ آیتوں میں، اہل کفر کی مذمت اور ذکر دو آیتوں میں، اور ڈلم الیقینوں کا بیان. ڈلم الیقین، لا الہ الا ولا الہ الا، مذبذبین، نیوٹرل، یہ میری نیوٹرل ہوں، نہ ان کا ہو نہ ان کا ہو، نہ ککڑ ہو نہ مرغی ہو، کچھ بھی نہیں ہو، یہ سب کا ہے. ماجون مرکب ہے، ہیولا ہے، ہر ایک کے ساتھ لگ سکتا ہے. صدرہ میں ہیولا کے لیے تتحیز بہیات مختلفہ، ہر جگہ چل سکتا ہے، اس کا کوئی مذہب و دین ہی نہیں ہے اس طرح سے. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، اور لوگوں میں سے بعض وہ ہے جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وما هم بمؤمنین، اور وہ نہیں ہے ایمان لانے والے. ومن الناس من يقول، اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے، باللہ اللہ تعالیٰ پر، و بالیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وما هم بمؤمنین، اور وہ نہیں ہے ایمان لانے والے یا ایمان لائے ہوئے. پھر کہتے کیوں ہیں؟ یخادعون اللہ، یہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وما یخدعون، یہ دھوکہ نہیں دے سکتے، الا انفسهم، مگر اپنے آپ کو، کیونکہ ان کے دھوکے کی سزا ان کو ملے گی، وما یشعرون، اور ان کو ادنا درجے کی تمیز نہیں ہے. فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے منافقت کی، فزادہم اللہ مرضا، بس بڑھا دی اللہ نے ان کی بیماری، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے عذاب ہوگا دردناک، بما کانوا یکذبون، بس سبب ان کے جھوٹ بولنے کے. مکہ مکرمہ میں مسلمان تھے اور کفار مشرکین، اس پر اتفاق ہے کہ مکہ میں کوئی منافق نہیں تھا. مدینہ منورہ تشریف لے جانے کے بعد جب حضرت نے اور صحابہ نے ہجرت فرمائی تو وہاں اللہ نے مسلمانوں کو عزت عطا فرمائی. ان کو دیکھ کر کے کچھ لوگ قریب آتے تھے لیکن امتحان بھی بہت شدید تھے, لڑائیاں ہوتی تھی, غزوات لڑے جاتے تھے, پھر پیچھے ہٹتے تھے تو منافق پیدا ہو گئے. منافق کی تعریف انور شاہ صاحب نے کی ہے اکفار میں, اور لوگوں نے بھی کی, الذی یبطن الکفر ویظہر الایمان, الذی یبطن الکفر ویظہر الایمان, وہ لوگ جو کفر چھپاتے ہیں دل میں اور بظاہر ایمان کا عمل کرتے ہیں. یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم,
کہتے ہیں کچھ ہے اور ہوتا کچھ ہے. توبہ.
ومن الاعراب منافقون ومن اہل المدینہ, کچھ اعراب میں منافق ہے اور کچھ مدینہ منورہ میں. آئے آئے, منافقین کی وجہ سے مدینہ منورہ کا ذکر ہو رہا. توبہ. ومن الاعراب منافقون ومن اہل المدینہ مردوا علی النفاق, ان کی تعداد گھٹی بڑی ہے. کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اخلاص عطا کیا ہے اور وہ بعد میں درست ہو گئے. پیغمبر سے پوچھا گیا, آپ نے کہا حسنا اسلامہ, اس کا اسلام اچھا ہوا ہے.
حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ ان کو جانتے تھے نام کے ساتھ مقام کے ساتھ.
حضرت عمر نے ایک دفعہ پوچھا کہ کہیں میرا نام نہ ہو ان میں, تو حضرت حذیفہ رونے لگے, ارے آپ کا نام ان میں کیسے آئے گا. فروتنی اس دلیلی رسید دان کمال, فروتنی اس دلیل رسید گان کمال, کہ چون سوار بمنزل رسد پیادہ شور. یہ فروتنی عاجزی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ابدیت. حضرت حذیفہ سے منقول ہے صحیح مسلم اور ترمذی میں کہ اما النفاق فکان علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اما اليوم فاما الکفر واما الایمان. نفاق تو نبی کے زمانے میں تھا, اب تو یا مومن ہوگا یا کافر ہوگا, یعنی اب جو منافق ہوگا وہ کافر ہی سمجھا جائے گا, اس کو کچھ اور نہیں کہا جائے گا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب ایسے لوگ نہیں ہوں گے جو اندر سے کچھ ہو باہر سے کچھ ہو, بلکہ حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ یہ مقام منافقت کا ان تک تھا, اور اب تو جو منافق ہوں گے وہ پکے کافر ہوں گے. پیغمبر کے زمانے والے منافقوں کو بھی کڑک سزا سنائی, ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, منافقوں کی سزا سب سے نچلے درجے کی اور دیگر کفار سے زیادہ خطرناک ہوگی. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ, اور لوگوں میں بعض وہ ہے جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ اور آخرت کے دن پر.
علماء لکھتے ہیں کہ دنیا کی جتنی چیزوں پر ایمان ہے اس کا ایک عنصر ذکر کیا ایمان باللہ, اور اخروی چیزوں پر جتنے ایمان ہے ان میں سے ایک ذکر کیا ایمان بالآخرت. تو کبھی کبھی بڑے عمل کو مختصر کر لیتے ہیں, جیسے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, تو لا الہ الا اللہ سے کوئی مسلمان نہیں بنتا جب تک محمد رسول اللہ کو نہ مانے اور جب تک پورے قرآن اور پورے دین کو نہ مانے. اگر لا الہ الا اللہ کسی نے پڑھ بھی لیا اور وہ رمضان کے روزے فرض نہیں مانتا, زکوٰۃ فرض نہیں مانتا, حج کا وہ مسلمان کہاں ہے؟ یہ لا الہ الا اللہ پورے اسلام کا مختصر نام ہے, پورے اسلام کا. جیسے عوام کہتے ہیں الحمد شریف پڑھو, تو الحمد شریف کا معنی الحمدللہ ہے کیا؟ ولد دوالین تک پوری سورت مراد ہے.
یا عرف میں کہتے ہیں ہم کلمہ گو ہیں, ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں,
یعنی کلمہ پڑھتے ہیں اور اس کی تصدیق کرتے ہیں اور کلمے کے تقاضے کو پورا کرتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں. تو بڑے عمل کا چھوٹا عمل اختصار ہوتا ہے، چھوٹا عمل قابل کفایت نہیں ہوتا. یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ و آخرت کے دن پر، لیکن یہ ایمان نہیں لائے. وما ہم بمؤمنین، یہ کہنا میرا دھوکہ ہے. یخادعون اللہ، معلوم ہوا کہ یہ کہنا زبان تک ہے اور ایمان نام تصدیق جنان کا ہے. اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، دھوکہ دینا چاہتے اللہ تعالیٰ. یخادعون، خادع یخادع باب مفعلہ ہے، اس میں فعل جانبین سے صادر ہوتا ہے، لیکن فصول اکبری خاصیات میں لکھا ہے کہ یہاں تجرید ہو چکی ہے. مفعلہ سے کبھی کبھی تجرید مراد ہے، سمت واحد، یعنی وہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور ایسے دھوکہ دینے پر اتر آئے جیسے اللہ تعالیٰ کو بھی اپنے جیسے دھوکے والا سمجھتا ہے. منافق تو اس طرح ہی سمجھے گا. طلبہ تجرید کا مطلب سمجھتے ہیں. یخادعون اللہ، یہ دھوکہ دینا چاہتے اللہ کو. والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے. وما یخدعون الا انفسهم، اور یہ دھوکہ نہیں دے سکتے مگر اپنے آپ کو. وما یشعرون، اور ان کو شعور تک نہیں ہے. شعور شعر یا شعرو، اسی سے شاعر ہے، کیونکہ شاعر ذرا سی بات کو بڑی کر دیتا ہے، ذرا سے ایک لفظ اس کو ہاتھ آ جاتا ہے اس سے پوری نظم بن دیتا ہے. کہتے ہیں عقل انسانوں میں ہے اور شعور حیوانات میں ہے. مالک کو پہچانتے ہیں، گھاس کو جانتے ہیں، انجام کو نہیں جانتے. گائے کو کیا پتا ہے کہ میں کٹنے والی ہوں، چھرا رکھا ہوا ہے، قصاب بیٹھا ہوا ہے، خوب کھا رہی ہے. تو گویا ان میں اتنی سمجھ بھی نہیں ہے جتنی سمجھ حیوانات میں ہے. ایمان کی صلاحیتیں ضائع کرنے کے بعد اولئک کل انعام بل ہم اضل، یہ لوگ مویشی اور ڈنگروں سے بھی گئے گزرے. فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے. اللہ اکبر. آدمی بیمار ہوتا ہے، سر میں درد ہے، جسم میں درد ہے، بخار ہو رہا ہے، پیٹ میں درد ہے، کمر میں درد ہے، یہ بیماریاں ہیں. لیکن ایک بیماری ایسی ہے جو دل کی ہے، توبہ، مرض القلب. دنیا میں ایک ایسی بیماری پیش آتی ہے جس سے آدمی دل کا مریض ہو جاتا ہے، وہ بھی گزارا کرتا ہے. بڑے بڑے ڈاکٹر اللہ نے پیدا کیے، ان کی تدبیریں بڑی مؤثر ہیں، ایسی ادویہ اللہ نے پیدا کی کہ وہ کھاتے رہے تو دل کام کرتا ہے. دل کا کیا کہنا ہے یہ دیوانہ، اور اس کی کوچہ میں پھر لٹایا گیا. ہاں، دل کیا ہے جی؟ اللہ اکبر. الا ان فی البدن مدغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. بخاری جلد اول کتاب الایمان، بخاری جلد ثانی، نعمان بن بشیر کی روایت ہے. یاد رکھو، جسم انسانی میں گوشت کا ایک لوتڑا ہے، وہ جب صحیح چلے سارا جسم صحیح چلتا ہے، وہ جب فیل ہو جاتا ہے سارا جسم ناکارا ہو جاتا ہے. اللہ اللہ، ایک عربی نے اونٹنی پالی تھی، بڑی خوبصورت، بہت محبت کرتے ہیں اور اونٹوں میں عشق ہے. فرید وجدی نے دائرۃ المعارف کے اندر لکھا ہے کہ اونٹ میں دو صفت عجیب ہے، ایک تو عشق جانتا ہے اور عشق اور محبت کے تمام مواطن سے واقف ہے، اور دوسرا یہ کہ اپنے محارم جانتا ہے. محارم جیسے خالہ، پھوپھی، نانی، دادی، بیٹی، بہن، ماں، ان سے جمانی کرتا ہے. اگر غلطی سے کرا دیا گیا تو یموت او یمیت، خود مرے گا یا کرانے والے کو قتل کر کے چھوڑے گا. بہت غیرتی ہے.
شبرغان کے اندر اونٹ دیکھے میں نے ماشاءاللہ، بڑے پورے کمرے کے برابر، کالے کالے موٹے موٹے گاس چیز، شبرغان میں اونٹ دیکھے، زبردست اونٹ، اللہ اللہ. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مجھے اللہ نے ایسا نبی رحمتوں کا بنا کے بھیجا ہے کہ اجازت نہیں ہے کہ کوئی حیوان کے ساتھ بھی ظلم کر لے. حالت حرام میں حکم لکھا ہے کہ ہرنی بیٹھی ہوئی ہے، محرم اٹھا نہیں سکتا ہے، آپ چلے جائیں درخت کے نیچے، وہ بیٹھی ہے نہیں اٹھائیں گے، یہ بھی منع ہے. فی قلوبہم مرض، تو حضرت نے فرمایا جسم میں ایک ٹکڑا ہے گوشت کا، جب وہ صحیح چلے سارا جسم صحیح چلتا ہے، جب وہ فساد ہو جاتا ہے سارا جسم فاسد ہو جائے گا، اس کا نام دل ہے.
میں نے واقعہ شروع کیا کہ عبدالرؤف بناوی نے
فیض القدیر میں لکھا ہے کہ ایک عربی نے اونٹ نپالی تھی، بڑی خوبصورت جوان، اور بڑے محبت سے اس کو رنگ برنگ کے اوپر کیے لگائی، شال ڈالا، زین بنایا، صاف ستھرا رکھتا تھا، اس کے اوپر سواری کر کے چلتا تھا. ایک جگہ سفر میں اونٹنی نے اشارہ کیا کہ بس میں نہیں چل سکتی، یہ فوراً نیچے اترا، اس کو دیکھا، اونٹنی نے آنکھ کے اشارے سے کہا کہ مجھے بٹھاؤ، بیٹھ گئی. بیٹھنے کے بعد سر زمین پہ رکھ کے مر گئی. تو وہ آرابی جو ہے نا درد و غم میں اونٹنی کے گرد گھومتا ہے، کبھی ایک جگہ دیکھتا ہے اور کہتا ہے اعضاؤں کا سلیمہ و ابدانوں کا مستقیمہ، آپ کے اعضا تو ٹھیک ہے، جسم بھی صحیح ہے، فلم لا تقومی، کیوں نہیں اٹھتی ہے؟ پھر خود ہی کہتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ نہ اٹھانے والے کا امر آ چکا ہے، آپ اب نہیں اٹھیں گی. گیت گا کے اور فریاد کر کے اور اونٹنی کے چہرے پر بوسے لے کر روانہ ہو گیا. اللہ اللہ. یہاں ناکافان گوٹ کے روڈ پر میں کھڑا تھا، ایک شتربان آیا کہ یہاں نماز پڑھی ہے.
مجھے کہا استاد
گلشن جاتے ہو؟ میں نے کہا ہاں. کہا آج اونٹ کی سواری کر لو، ہمارے ساتھ چلو. میں نے کہا ٹھیک. میں نے لاٹھی واٹھی جبا اتار کے لپیٹ لیا رومال میں اور اس کی گاڑی پہ چڑھ بیٹھا. میں نے کہا چلو آج یہ تماشا بھی دیکھ لیں. وہ باتیں کرتے کرتے سو گیا. وہ یہ غریب تھکے ہوئے ہوتے ہیں، ساری رات کھیتوں میں کام کر رہے ہیں، اونٹ چل رہا ہے، بالکل صحیح چل رہا ہے، ایسا پوچھو نہیں. یہ جو نیپا چورنگی آئی نا، تو یہاں اونٹ نے پیچھے مڑ کے ایک عجیب سی آواز نکالی، تو اس نے اس کو ایسا اشارہ کیا کہ اس طرف. میں نے کہا یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہا ایک دفعہ صرف واٹر پمپ لے گیا ہوں، اب جب یہاں پہنچتا ہے پوچھتا ہے کہ سبزی منڈی یا واٹر پمپ. اللہ کا ایک دفعہ کہیں لے گیا ہوں، اب بھولتا نہیں ہے، اب جب یہاں پہنچتا ہے تو رک کے بولتا ہے کہ کہاں، ادھر یا ادھر، یا رب تیرا شکر. میں حیران ہو گیا اس کے ادا پر کہ اب یہاں سے دو راستے ہو رہے ہیں، ایک سیدھا نکلنا ہے واٹر پمپ کا، ایک وہاں مڑ جانا ہے پرانی سبزی منڈی. اللہ تعالیٰ نے حیوانات کو شعور دیا ہے، منافق میں وہ شعور بھی نہیں ہے جو اس اونٹ میں ہے، کہ اپنے مالک کی اداؤں کو سمجھے، اس کی رضا کو سمجھے، اور اس کے لیے محنت و خدمت بجا لائے. اللہ اس لیے فرماتے وما شعور، وہ شتر جو تھا جس کو شتر بے مہار کہتے ہیں، وہ اپنے مجازی مالک جو اس کو گھاس کھلاتا ہے، پانی دیتا ہے، گھر پہ باندھتا ہے، اس سے پوچھتا ہے کہ میں کہاں جاؤں. وما شعور، اور منافق میں وہ سلیقہ بھی نہیں، وہ شعور بھی نہیں. فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے. اطبا کہتے ہیں دل کا جب مرض ہو جائے تو جسم کا ہر حصہ کمزور ہو جائے. بادشاہ ہے، جس ملک کا بادشاہ نالائق ہو اس ملک کے ہر شریف اور نیک پر حملہ ہو. لوگ کہتے ہیں کہ آؤ ہمارے ہاں پڑھو ہماری عزت ہے، کہتے ہیں نہیں یہاں سے جاؤ، نکل جاؤ یہاں. نکال نہیں سکتا ہے. یہ بھی سن لو, ایسی کاغذ کی کشتی میں نہیں بیٹھے ہوئے. بہت مضبوط اللہ تعالیٰ نے حیات عطا کی اہل دین کو. طبیب جب مرض پر کلام کرتا ہے تو طبیب تین نقطوں پر کلام کرتا ہے. ایک طبیب اور حکیم جب مریض کا ہاتھ پکڑتا ہے, اس کا قارورہ دیکھتا ہے, اس کی زبان اور باتیں سنتا ہے, تو مریض اور طبیب مریض کے مرض سے متعلق تین نقطوں پر کلام کرتا ہے. یاد رکھنا ہے, یہ طب کے احساس ہے. الطب الکبیر کے مقدمے میں لکھو, الطب الکبیر کے پہلے صفحے پر ہے. سب سے پہلے یہ معلوم کرتا ہے کہ یہ مرض کون سا ہے. دکھ سے لیں, جس کو آپ ٹی بی کہتے ہیں, دکھ سے کیوں ہوا ہے, اس کو دکھ سے کیوں ہوا ہے. یار یہ گرم گرم باہر سے آیا, پیاس لگی تھی, اس نے ٹھنڈا پانی پیا ہے, اس سے پھیپھڑا متاثر ہوا اور علاج نہ ہوا, کھانسی شروع ہو گئی, کھانسی کی شدت سے پھیپھڑے میں سوراخ ہو گیا. اور ٹی بی کہتے ہیں اسی کو ہے کہ پھیپھڑے کے اندر سوراخ ہو جاتا ہے. اب پھیپھڑے کے اندر کا سوراخ بھر دینا یہ آسان کام نہیں ہے. تو 1300 سال تک ٹی بی لا علاج بیماری تھی, اب ویسے علاج اللہ لے آیا کہ علاج ہو جاتا ہے. اب مرض بھی معلوم ہو گیا اور وجہ مرض بھی معلوم ہو گئی, دو باتیں ہو گئی. اب دو باتیں اور باقی ہیں. ایک کو تشخیص ہو گئی, اس کو کہتے ہیں تشخیص, مرض معلوم ہو گیا, وجہ معلوم ہو گئی. اب تشخیص کے بعد اب تجویز ہے.
ان دونوں باتوں کو تشخیص کہتے ہیں.
اب تجویز ہے. تجویز کے معنی ہے اس کو چکنائی سے یا ثقیل بیماریوں سے, غذاؤں سے جس سے کھانسی اٹھے اور یہ موجودہ سوراخ بڑھنے لگے ان سے روکنا ہے. آلو, چاول, دال, کچی سبزیاں, بڑا گوشت, بس چھوٹے گوشت کا شوربہ, ترئی اور لوکی کا شوربہ, گھر کی چپاتی, ڈبل روٹی, نرم غذا, ملائی بالائی نکلی ہوئی, ایسا صاف ستھرا دودھ, نیم گرم یا معمولی سا, تاکہ کھانسی نہ اٹھے اور توانائی آئے. کھانسی ہوگی تو پھر پھیپھڑا کھلے گا. تمام اب اس کو کہتے ہیں تجویز. اس کے لیے ایسی صفوف اور ایسے شربت, ایسی ادویہ کہ جو کھانسی کو رو کے رکھے, شہد ڈالا, یہ کیا وہ کیا, اور زخم بھرنے لگے, وہ شروع ہو گیا ہے. تشخیص ہو گئی, تجویز ہو گیا. اب تیسری بات, تحمیہ. تحمیہ پرہیز, حمیہ. حمیہ کہتے پرہیز کو. الحمیہ راس کل دوا. پرہیز اللہ, کیا پرہیز ہے بھائی؟ تیز دوڑنا نہیں, بہت زیادہ کھانا نہ کھانا, دیر تک جاگنا نہیں, کوشش کرو کٹی چیزوں سے بچے. یہ تمام چیزیں اب شروع ہو گئی ہے. جب تین نقطوں پر طبیب کلام کر لے تو مریض کا مرض اس میں افاقہ اللہ کر دیتا ہے. یا تشخیص نہیں ہوئی, یا تجویز نہ ہوئی, یا تحمیہ پورا نہیں ہوا, تو مرض غالب آ جائے گا. حکیم جالینوس, حکیم جالینوس یہ فیثاغورس کا شاگرد ہے, اور فیثاغورس سلیمان علیہ السلام کا براہ راست شاگرد ہے, اور سقرات بقرات دونوں موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں, دونوں بھائی. حکیم جالینوس کا قول نقل کیا ہے الطب النبوی میں شمس الدین ذہبی نے, کہ وہ ایک مریض کو دیکھنے گئے, مرض دیکھ لیا, سب سمجھ لیا, تو تشخیص کرنے کے بعد, دوا تجویز کرنے سے پہلے
اس کو تحمیہ بتا رہا ہے.
کہتے ہیں بھائی صاحب آپ بیمار ہیں, آپ نے مجھے دعوت دی ہے مرض دیکھنے کی, میں آ گیا, میں نے مرض دیکھ لیا, میں سمجھ گیا
اب میں اور مرض دونوں میدان میں لڑیں گے, مقابلہ کریں گے. میں ایسی دوائیاں دوں گا, ایسا پرہیز کراؤں گا جس سے مرض مغلوب ہو جائے, لیکن فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے.
اگر آپ نے میری بات مان لی, پرہیز کیا, دوا ٹائم پر کھائی, مرض مغلوب ہو جائے گا, میں کامیاب ہو جاؤں گا, آپ صحت مند ہوں گے.
اور اگر آپ نے میری بات نہیں مانی, بیماری کی بات مان لی, بد پرہیزی کی اور دوا نہیں کھائی, تو مجھے شکست ہو جائے گی, مریں گے آپ.
بھائی سب
فی قلوبہم مرض, و ان کے دلوں میں بیماری ہے. وہ کون سی بیماری؟ منافقت کی. یہ بیماری کیوں ہو گئی کہ انہوں نے دیکھا کہ مسلمان تو خود کہیں ٹھہر نہیں سکے, مکے سے مدینہ مرورہ چلے آئے. اب اگر یہ مکے والوں کے مقابلے کے ہوتے تو وہاں سے کیوں آتے؟ یہ دیکھے گا طالبان اب کامیاب ہوں گے تو اس وقت کیوں نہیں ہوئے؟ یہ اللہ تعالیٰ کو عقل سکھانے والے آئے. اللہ کی عادت ہے ایک قوم کو کمزور کر کے, غریب کو استغفار و توبہ کروا کے پھر نئی مدد سے مالا مال کر لیتے. وہ تمہیں قرآن نہیں آتا؟ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ, ہمارا ارادہ ہے کہ ہم احسان کر لیں ان لوگوں پر جو کمزور تھے زمین میں. یہ دیکھے, وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمْ الْوَارِثِينَ, انہیں کو اقتدار دے دے, ان کو ملکوں کا وارث بنانے والے ہیں.
قرآن کی آیت نہیں جانتے
ہیں؟ ایسے جہاد پر فضول کلام کر رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو امالیکہ کے مقابلے میں شکست ہو گئی, بنی اسرائیل بھاگ گئے. اب موسیٰ علیہ السلام بھی جنگلوں میں جا رہے تھے, اللہ تعالیٰ سے ایک موقع پہ کہا, یا رب ما ہاں خدایا یہ کیا ہے, میں پیغمبر ہوں, تیرا کلیم ہوں, لوگوں کی ہدایت آپ نے میرے سپرد کی ہے, اور یہ شکست, یہ تکلیف. حق تعالیٰ نے کہا, لا ابالی, پرواہ نہیں.
اچھا وہی جاڑی ہو رہا ہے اور تو لا ابالی, پرواہ نہیں. خیر موسیٰ علیہ السلام نے کہا, بھاگ نہیں سکتا ہوں, ٹانگوں میں سخت نہیں ہے, پکڑ لیں گے ہمارے کا. اللہ نے کہا, نہ, اب مدد بھیج رہا ہوں میں. اسرائیلیوں کو خیال آیا کہ پیغمبر کو چھوڑ کے ہم کہاں کامیاب ہوں گے, سارے جمع ہو کر پیچھے سے آ گئے, ہمارے کا بیچ میں پھنس گئے. اب دیکھو, اب فرمایا کوئی بات نہیں, اب مدد بھیج رہا ہوں, تھوڑا سا ایک چکمہ کا دکھانا تھا تاکہ میری نصرت اور مدد کی قدر آ جائے. اللہ اکبر. کبھی بھی اللہ کی رحمت و نصرت سے نا امید نہ ہونا. نا امید اپو شیطان دے, اور شیطان زکا بےمان دے. ہم تو مومن ہیں اور نصرت الہی پر پورا ایمان رکھتے ہیں, اور ہم اس دن کے منتظر ہیں. ہاں, ایک ہو مسلم حرم کے پاس بانی کے لیے, نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشرہ. انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے کہ پورے عالم پر اسلام کی عزت اور غلبے کا جھنڈا لہرایا جائے. انشاءاللہ فی قلوبہم مرض, ان کے دلوں میں بیماری ہے, بزدلی کی, منافقت کی. فزادہم اللہ مرضا, بس بڑھا دی اللہ نے ان کی وہ بیماری, کیونکہ انہوں نے پرہیز نہیں کیا, پیغمبر کی تعلیمات نہیں, انہوں نے علاج نہیں کیا, قرآن و سنت شفا عظیم ہے, اس کو حاصل نہیں کیا, بیماری بڑھ گئی. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, ان کے لیے عذاب ہوگا دردناک, بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ, بس اب ان کے جھوٹ بولنے کے. کذب, کذب مصدر آئے گا, الکذب. انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب, کذب نہیں آئے گا, کذب تو اس میں مصدر ہے, اس مصدر کا فعل نہیں ہوتا, کذب پڑا گیا. الصدق ینجی والکذب یہلک, جب خطیب نے خطبے میں پڑھا والکذب یہلک, تو سمجھ لے کہ خطیب نادان, عربیت سے بے بہرا, بے پہچان. مصدر ہے کذب, اس میں مصدر ہے کذب, اور مصدر اس مصدر میں یہ فرق ہے کہ اس میں مصدر سے فعل نہیں آیا کرتا,
اور کذب یکذب آ رہا ہے، یہ کذب اس کا مصدر ہے. قرآن کریم میں کہیں بھی کذب نہیں آیا. کذب انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب وکفا بہ اسما مبینا بما کانوا یکذبون، بسبب ان کے جھوٹ بولنے کے. دیکھو کفار کے بارے میں کہا ولہم عذاب عظیم، ان کے لیے بڑا عذاب ہو. ان کا کام بڑا تھا کفر، سزا بھی بڑی ہے. بڑا عذاب سر قلم کر لو، بڑا عذاب مار ڈال، یہ بڑا عذاب ہے. لیکن منافق کے لیے کا عذاب علیم، ان کو ایسا عذاب دیں گے کہ ان کو دکاتا جائے گا. اے ہے روز ان پر ایک غم ٹوٹے گا. انہوں نے روز در روز مسلمانوں کو اور پیغمبر اسلام کو پریشان کیا ہے. ان کی وجہ سے اسلام کا شیرازہ بنتے بنتے پھر بکھر جاتا، بنتے بنتے مسلمان پھر پریشان ہو جاتا، امن قائم ہوتے ہوتے پھر بے امنی پیدا ہو جاتا. شام کو مسلمان مطمئن ہے، صبح معلوم ہوا سب سازش پوری ہو گئی اور تمام راز کھل گئے. یہ ہمارے آستین درمیان ولہم عذاب علیم، ان کے لیے عذاب ہوگا دردناک دردناک. جیسے ایک شخص کو آپ نے سر قلم کر لیا، قتل ہو گیا، عذاب عظیم ہے. لیکن آپ نے ایک آدمی کا ہاتھ کاٹا، دوسرے دن ٹانگ کاٹی، تیسرے دن کان کاٹا، چوتھے دن آنکھیں نکالی، ایک ایک عضو اس کا علیحدہ علیحدہ کاٹ رہے ہیں، یہ عذاب علیم ہے. اور تیسرا عذاب وہ عذاب مہین ہے، احانت سے. جیسے ایک آدمی کو آپ بند کمرے میں سزا دیتے ہیں، دوسرے کو سر عام دیتے ہیں. ایک آدمی کو آپ ویسے ڈانٹتے ہیں لیکن دوسرے کو اپنے بال بچوں کے سامنے ڈانٹا، اپنے دوست اور گھر والوں کے سامنے بے عزت کیا، احانت ہو گئی بہت. جس طرح جرم اس طرح سزا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے ان سے لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، فساد مت کرو زمین میں، یعنی ملکوں میں. سب سے بڑا فساد سوء عمل، سب سے بڑا فساد سوء اعتقاد. قالوا، کہتے ہیں، انما نحن مصلحون، بے شک ہم تو صلح کرنے والے ہیں. ان نہ ہم تمہارے ساتھ ہیں نہ ان کے ساتھ ہیں، بالکل نیوٹن ہے، یہ نیوٹن کے بچے ہیں. اب بھی ایسے لوگ ہیں، نہ جی ہم نہ دیوبندی ہیں نہ بریلوی ہیں. تو کیا ہے، کدو کریلا، کوئی چیز تو ہوگی. تو نہ زکر ہے نہ انسا ہے، یہ پورا پورا پنسا ہے. تم نے سورت فاتحہ نہیں پڑھی ہے، جنہ صراط المستقیم، جس میں تعین مسلک اور تسدید مشرق ہو چکا ہے. تعین مسلک لازمی ہے، تسدید مشرق واجب ہے کہ آپ کا مشرق و مسلک معلوم ہو. بالکل اور جنازہ پڑھا رہا تھا طالب علموں کو، تو جنازے میں یہ بات آ گئی کہ یار اگر خلسا مشکل ہو تو ایک دفعہ مذکر کی نیت سے دعا پڑھ لیں اور ایک دفعہ مونس کی نیت سے پڑھ لیں. خلسا مشکل کا ذرا ہر معاملہ گول بول ہوتا ہے. تو ایک طالب علم بیٹھا تھا بنگالی، جسیم نام تھا اس کا، تو مجھے کہتے ہیں یار استاد جی آپ بھی بادشاہ آدمی ہیں. میں نے کہا کیوں، یہ تو بہت آسان طریقہ ہے صاحب، دایا کو نہیں آتا تو ہمیں تو آتا ہے. کہنے لگا دعا سنائی، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اس کے ساتھ پڑھ لیں گے وانثانا. کس طرح ایک دفعہ یہ پڑھو ایک دفعہ یہ پڑھ لو، کب انسانا کے بعد وانثانا. یہ ہمارا وہ خنسانا ہے جن کے مذہب اور مسئلہ کا پتہ ہی نہیں ہے. انما نحن مسلحون، بے شک ہم تو صلح کرنے والے. دیکھو یہ جملہ سنو ذرا، یہ تان ہے، علماء لکھتے ہیں تعریض ہے مسلمانوں پر کہ تم نے یہود سے، نصارا سے، مشرکین سے سب سے دشمنی مول لی. معاذ اللہ، تم مفسد ہو. جیسے لوگ ہمیں کہتے کہ مودودیت تمہارے ہاں برداشت نہیں، بریلیت کو تم لوگ بدترین بدعت کہتے ہو، غیر مقلدیت کو تم فتنہ آخر زمان کہتے ہو، مرزائی اور پرویزیوں کو تم کفار کہتے ہو، ڈاکٹر اسرار کو تم نہیں مانتے ہو، طاہر القادری کو تم زندگی کہتے ہو،
تو کون بچا؟ صرف آپ اور آپ کے چند شاگرد اور ماننے والے. اس سے ڈرنا نہیں چاہیے آپ کو. یہی تان منافقین نے کیا ہے کہ ہم تو سب کے ہیں, سب جگہ ہم چل سکتے ہیں. یہ جو کہا نا کہ ہم ہی تو اصلاح کر رہے ہیں, ہم ہی اصلاح کرتے ہیں, یہ مسلمانوں کو تعویذن کہتے ہیں کہ تم مفسد ہو, کہ تم نے علیحدہ ایک مذہب قائم کیا, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیغمبر ہے, قرآن اس کی کتاب ہے, اور اس کے علیحدہ عقائد و اعمال ہے, اور جو اس سے معارض ہے سب خراب ہے. جواب الا یاد رکھو, انہم, بے شک یہ منافق, یہ مسلمانوں پر طعن و تعریض کرنے والے, ہم المفسدون, یہی فسادیے, ولکن لا یشعرون, لیکن ان کو شعور تک نہیں ہے, جانوروں کی سمجھ تک ان کو حاصل نہیں ہے. وہ اس طرح کہ مسلمان تو وحدہ لا شریک کو مان کر, نبی صادق اور مصدوق کو معتمد جان کر, ان کے ارشاد پر یکسوئی سے عمل کر رہے ہیں, آج نہیں تو کل اللہ انہیں کامیاب کر دے گا. لیکن ان پر نہ کفار یقین کرتے ہیں نہ مسلمان کرتے ہیں, یہ بدترین کائنات. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ, اور جب ان سے کہا جاتا ہے آمنوا, ایمان لے آؤ, کما آمن الناس, جیسے ایمان لا چکے ہیں یہ لوگ, اللہ اکبر. اور جب کہا جاتا ہے ان سے منافقین سے آمنوا, ایمان لے آؤ, اب ایمان کے لیے ایک معیار چاہیے. معیار اس لیے کہ دکان میں بہت کپڑا رکھا ہوا ہے, آپ کہتے ہیں فلاں نمبر ٹیڈرون نکالے, فلاں نمبر کیجی نکالے, نہیں بھائی یہ تو نمبر بھی گڑبڑ ہے, تو آپ کہتے ہیں میں لے کے آیا ہوں یہ کپڑا دیکھو, یہ چاہیے معیار. تو اب وہ ایمان تو لائے تھے اپنے حساب سے, آمنا باللہ وبالیوم الاخر, تو اب وہ ایمان تو رد کیا جا رہا ہے, تو نئے ایمان کے لیے معیار کیا ہے؟ صحابہ کرام, آمنو کما آمن الناس, ایمان لے آؤ جیسے ایمان لا چکے ہیں یہ لوگ. الناس میں الف لام احد کے لیے ہے, معہود فی الخارج, موجود مومنین یعنی اصحاب رسول. اس سے پتہ چلا کہ صحابہ کرام ایمان میں معیار ہیں. دیکھو یہ نہیں کہا کہ آمنو کما آمن الرسول, وہ کہہ دے کہ رسول تو وحی والا ہے, رسول تو سید الانس والجن ہے, رسول تو سید الان جیسے ایمان کون لائے. فرمایا نہیں, یہ جو کچھ مخلص لوگ پورے کمال اخلاص کے ساتھ ایمان لائے ایسا ایمان لے آؤ. اللہ اکبر, میں کسی کو کہوں کہ مجھ جیسے بنو تو وہ کہے گلے یہ تو بہت مشکل ہے, میں کہوں میرے شاگردوں میں سے کسی ایک کی طرح یہ آسان ہے, وہ ٹھیک ہے میں بھی شریک ہوتا ہوں. تو اس سے اس فرقے کی غلطی معلوم ہوئی جنہوں نے اپنے منشور میں لکھا ہے کہ صحابہ کرام معیار حق نہیں ہے. ذالک بان اللہ هو الحق وان ما یدعون من دونه الباطل, حق تو اللہ ہے, حق پیغمبر ہے, حق ایمان اور اسلام ہے. اور اللہ فرماتے ہیں کہ اے لوگو ایسا ایمان لاؤ جیسے یہ لوگ لا چکے ہیں. تو پتہ چلا کہ صحابہ کرام قرآن کریم کی نظر میں ایمان, اعمال, حق اور حقانیت کا معیار ہے. قالو, کہنے لگے, انومنو, کیا ہم ایمان لے آئے, کما آمن السفہا, جیسے ایمان لا چکے ہیں یہ کمکل لوگ. سفہا جم و سفیہن, جیسے فقہا جم و فقیہن. سفہا ضد الفقہا, فقی کہتے ہیں حد درجے سمجھدار کو, جس کو فارسیان کہتے ہیں دانشمند, دانشمند. تو صفیح کے معنی خفیف العقل, الا من صفی نفسہ سیقول السفہاء من الناس. صحابہ کرام کو سفہا کہا کیونکہ صحابہ جس جنون وارثگی, کمال توجہ اور حد درجہ قربانیوں کے ساتھ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرویدہ ہو گئے تھے, ان مفسدین کے خیال میں وہ ہمقات,
بہت سارے لوگ رہتے ہیں، ہم حیران، اتنے لوگ آئے، ان کا کوئی کام اور نہیں تھا،
جوان جوان لڑکے ہیں، مسٹنڈ خوبصورت، کوئی اور کام کر لیتے، یہ تفسیر تو سب جگہ لکھی ہوئی ہے، یہ ہے وہ ہے، سب بات ہے، صفحہ صفحہ بے وقوف لوگ. تو چونکہ ان کی اپنی نظر جاہلانہ تھی، تو صحابہ کی قربانیوں کو سمجھنے کے لیے بھی کمال تفقہ چاہیے. اہل سنت فقہا ہے، اس لیے اہل سنت کے چاروں جماعتوں میں فقہ و فقہا معیار ہے. مالک فقی ہے، ابو حنیفہ فقی ہے، شافی و احمد فقہا ہے، بخاری و ترمذی فقہا ہے. امام ترمذی کتاب الجنائز میں لکھتے ہیں قالہ الفقہا، یہ بات فقہا نے کہی، وہم اعلم بمعان الاحادیث، حدیثوں کا مطلب فقیوں کو خوب آتا ہے، وہ محدث سے زیادہ جانتے ہیں. تو آیت سے پتہ چلا کہ صحابہ پر طعن کرنا منافقت کا حصہ ہے، اور صحابہ کرام پر طعن کرنا ایمان اور عمل دین کے منافی ہے. تو معاویہ کو بدعتی لکھنا اور حضرت عثمان کو اقربا پرور کہنا، یہ اس بات کی میں سورت آل عمران میں لکھواؤں گا انشاءاللہ. اور صحابہ کرام کو یہ لکھنا کہ ان پر یہودی اخلاق کا اثر تھا، یہ ان لوگوں کا کام نہیں ہو سکتا جن کا ایمان اور علم راسخ ہو، یہ ان کا کام ہے جن میں ذوق پایا جاتا ہے. قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے جیسے ایمان لائے یہ کم عقل. الا یدرکوا انہم ہم السفہاء، بے شک یہ صحابہ پر اعتراض کرنے والے خود بے وقوف ہیں. خلافت و ملوکیت کتاب السفہاء، تفہیم القرآن ولیکن لا یعلمون، کچھ بھی نہیں جانتے. تفہیم بقول دریابادی کے، جسے تحریف کہنا مناسب ہے، تجہیل کو تفہیم نام دے دیا ہے. جس کتاب دین میں ایمان اور قرآن کے عمائد اور شہود غیر معتبر ہو، وہ کتاب کبھی بھی دین کی نہیں بن سکتی ہے. اس سے یہ پتہ بھی چلا کہ صحابہ کرام کو برا کہنے والوں کو اللہ سزا دے گا، الا انہم السفہاء ولکن لا یعلمون. اور یہ پتہ بھی چلا کہ صحابہ کی طرف سے دفاع کرنا یہ دین کا تقاضا ہے. اور یہ پتہ بھی چلا کہ اہل سنت کی نشانی یہ ہے کہ وہ صحابہ کرام کے جملہ مناقب کے قائل ہیں، اور کسی بھی ہجو اور اس پر نقطہ چینی کے قائل نہیں ہے، کیونکہ رضی اللہ عنہم و رضوان عف اللہ عنہم، اللہ نے ان کو معاف فرمایا، اور اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ و رزق کریم. و بهذا القدر نکتفی اليوم، وللہ الحمد اولا و آخرا، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. يا الله ہماری نشست قبول مقبول فرما، آسان فرما، اللہ شرکا کو اور ہماری بہنوں کو آسانیاں پیدا فرما، دعائیں قبول فرما، مراد عطا فرما، تمام پریشانیوں سے نجات عطا فرما، صحت کاملہ شفا عاجلہ عطا فرما، بیماروں کو صحت و شفا عطا فرما، مسلمان مرحومین کی بخشش فرما، مفسرین، فقہا، محدثین، صوفیہ، اولیاء، علماء ربانیین، راسخین کی حیات ممات، تمام اعمال و اشغال میں برکت عطا فرما، ان کے فیوض و عنایات حیا میتا ہمیں نصیب فرما، صلی اللہ علیہ وسلم.